Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem. Amma ba'd, fa'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Noon wal qalami wa ma yasturuna ma anta bi ni'mati rabbika bi majnoon. Wa inna laka la ajran ghayra mamnoon. Wa innaka la ala khuluqin azim. Surah Qalam ki ye ibtidai ayat hain, جو لگتا ہے کہ امام مہدی کے آنے تک چلتی رہیں گی. اب وہ جب تک جی بھر کے اس کی تفسیر نہ ہو تو مزہ تو نہیں آتا نا اس کو. پہلے اس کو جی بھر کے اس کی تفسیر ہو جائے پھر ہم آگے چلیں گے. نومبر 2019. تو اللہ نے قلم کی قسم اٹھائی اور فرمایا کہ آپ اپنے رب کی نعمت سے مجنون نہیں ہیں. تو اس پہ بات چل رہی تھی کہ نہ صرف یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجنون نہیں ہے, تو جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہیں وہ بھی مجنون نہیں ہیں, وہ بھی دیوانے نہیں ہیں. اچھا, یہ سوال اسی سے متعلق تھا, مجھے یاد آیا, یہ دے دیں. اسی آیت سے متعلق سوال تھا نا, تو میں پچھلے بیان میں رہ گیا تھا. تو یہ کسی نے سوال پوچھا ہے, جو دین پہ چلتا ہے لوگوں کو, وہ لوگوں کو دقیانوس اور شدت پسند کیوں سمجھا جاتا ہے, یعنی لوگ اس کو دقیانوس یا شدت پسند کیوں سمجھتے ہیں. تو یہ کیونکہ اسی آیت سے متعلق ہے نا, کچھ تو پاگل سمجھتے ہیں, کچھ دقیانوس اور کچھ شدت پسند. تو یہ ایک ہی چیز کے تین مختلف نام ہیں. شدت پسند بھی پاگل ہوتا ہے, دقیانوس بھی پاگل ہوتا ہے, اور پاگل تو ویسے ہی پاگل ہوتا ہے, آپ کو پتا ہے. پاگل پنے کے مختلف اثرات ہیں. تو یہ بہت اہم سوال تھا, میں نے کہا تھا اگلے بیان میں دینا, اس کو میں کمپلیٹ کروں گا کیونکہ اس کا اس آیت سے تعلق ہے کہ جب ہیں نہیں تو پھر لوگ سمجھتے کیوں ہیں. تو ایک بات سمجھ لیں کہ ان میں اکثر حقیقت بھی ہوتی ہے, وہ واقعی پاگل ہوتے ہیں اپنی حرکتوں کی وجہ سے. کیونکہ میں نے تفصیل سے اس پر بیان کیا تھا, جب بھی آپ کسی بھی چیز کو آدھا فالو کریں گے, پورے حکام نہیں لیں گے, تو وہ پاگل پنے کسی ایک صورت ہی بن جائے گی. تو ہمارے ہاں جو دیندار حضرات ہیں, جو دیندار کہلاتے ہیں, جن کی وضع قطع دینداروں جیسی ہے, اٹھنا بیٹھنا, نماز روزے کے پابند ہیں, جو ایک ظاہری علامتیں ہیں دین کی, ان میں بعض لوگوں میں واقعی کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے لوگ ان کو پاگل کہتے ہیں, اور بالکل صحیح کہتے ہیں. اس کی وجہ یہ نہیں کہ اسلام پہ چلنے والا پاگل ہوتا ہے, اس کی وجہ یہ کہ وہ پورے اسلام کو فالو نہیں کر رہے ہوتے. دیکھو پورا, یعنی آپ اگر کوئی غیر مسلم ہو, اللہ نہ کرے, تو پورے غیر مسلم ہو جائیں تو لوگ کہیں گے بھائی ان کا یہ نظریہ ہے, یا پورے مسلمان ہو جاؤ تو بھی لوگ کہیں گے, آدھا آدھا معاملہ چل رہا ہوتا ہے. تو ایک بہت بڑا فالٹ جو دینداروں میں پایا جاتا ہے, جو تقریباً یوں سمجھیں کہ سب میں ہی نظر آتا ہے, بہت کم لوگ اس سے بچے ہوئے ہیں, وہ ہے توکل کی غلط ڈیفینیشن. توکل کی غلط ڈیفینیشن اس چیز میں تقریباً سب ہیں. نمبر دو, معاملات میں گڑبڑ. دین کو صرف عبادات تک محدود کر دیا ہے, عبادت تک. معاملات میں کیا معاملہ ہے, معاملات سمجھتے ہیں, یعنی وہ احکام جن کا لوگوں سے تعلق ہے, کوئی ڈیل کرنی ہے, حقوق و لباس سے تعلق ہے, بیوی بچوں سے, والدین سے, دوست احباب سے, یا کوئی ایگریمنٹ ہے کسی کے ساتھ. ان معاملات میں جتنی اہمیت سے اسلام نے ان معاملات کو بیان کیا ہے, اتنی اہمیت دلوں میں ہے نہیں. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ لوگ جب دیکھتے ہیں کہ نماز میں بڑے پکے ماشاءاللہ, داڑھی بھی اور سارا حساب کتاب ایک دم فٹ فاٹ, لیکن کاروباری معاملات میں دو نمبر ہے, جھوٹ بولتا ہے. معاملات میں یہ بھی داخل ہے بغیر تحقیق کے بات کو آگے نقل کر دینا. دیکھو کیسی صحیح حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے نقل کر دے. سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا یہ؟ ایک تو اس وجہ سے بھی کیا کہا جاتا ہے جو دیندار ہوتے ہیں ان کو اس قسم کی ٹیکنیکل غلطیوں کی وجہ سے بھی کیا کہا جاتا ہے؟ دیندار. چند سال پہلے ناگن پہ ایک واقعہ ہوا تھا. ایک شخص نے کہیں بائک چھیننے کی کوشش کی, ناکام ہوا, ڈاکو تھا, بھاگ گیا. دوسرا بے گناہ شخص جو ہے نا, لوگوں نے اس کو پکڑ لیا. یعنی وہ چونکہ مکس ہو گیا نا, ڈاکو اور لوگ سمجھے یہ ہے, حالانکہ وہ نہیں تھا. تو جب ایک آدمی کو غلط فہمی ہوئی نا, اس نے ڈاکو پہ تھپڑ مارا, تو دوسرا اب تحقیق نہیں کر رہا کہ یہ ہے بھی کہ نہیں ہے. غلط فہمی کس سے ہوئی؟ ایک سے. اب ساری قوم اس بے گناہ پہ چڑھ گئی, وہ چیخ رہا ہے میں نہیں ہوں بھائی. لیکن اب کراؤڈ میں کوئی کسی کی سن نہیں رہا, وہ مار دیا اس کو, جان سے ہی مار دیا. تو یہ کیا جذباتی بن ہے بھائی, تحقیق تو کرو کہ کون ہے. کوئی بھی کسی کو تھپڑ, اتنا آسان ہو گیا ہے نا. آپ کی کسی سے دشمنی ہے, آپ بڑے روڈ پہ کہہ رہے ہو کہ یہ میرا موبائل چھین رہا تھا, اور اس کا موبائل لے کے چھیننے کی کوشش کرو کہ میرا موبائل, لوگ جمع ہو جائیں گے, مار دیں گے اس کو. تو یہ حالات ہیں, تو یہ تو جذباتی پن ہے یا نہیں ہے؟ کوئی تحقیق, فحش الزامات لگانے ہو کسی کے اوپر, یوٹیوب پہ ڈال دو فلاں ایسا ہے, چوری بنا دو, کسی کو چور بنا کے پیش کر دو, تو وہ چکر میں بہرحال کسی کو چور بولنا ہو چور بول دو, کسی کو زانی بولنا ہو زانی بول دو, کسی کو بولو میں نے اس کی جیب میں شراب کی بوتلیں دیکھی تھی وہ بول دو, پوسٹ بنا کے چلا دو, کسی کو بول دو کہ یہ چرسی ہے میں نے اس کو پیتے ہوئے دیکھا ہے. ہر چیز ہماری مارکیٹ ماشاءاللہ ایسی ہے پاکستان کی, ہر چیز مارکیٹ میں بکے گی. سچ بڑی مشکل سے بکتا ہے, سمجھ رہے ہو؟ سچ بیچنے کے میں بہت ٹائم لگتا ہے اس کی. اور آپ دیکھ لو نا, میرے بیانات ہوتے ہیں نا علمی, ان پہ شارٹ کلپ پہ ویورز دیکھو, اور ایک بیان کے دوران کہیں درمیان میں کوئی چٹکلا آ گیا یا کوئی ایسی بات آ گئی جو ینگ جنریشن کے لیے بڑی اٹریکٹیو تھی, تو چینل والے نے اس پہ چٹپٹا سا کلپ بنا دیا, اور وہ کلپ ایسا بنا دیا اور لیول ایسا لگا دیا کہ جو بیان کرنے والا ہے اس کو شرم آ رہی ہے کہ بھائی یہ کیا لگا دیا تو نے. سب سے زیادہ ویور کس کے ہوتے ہیں؟ دھڑا دھڑ چل رہا ہوتا. اچھا نیچے گالیاں بھی ہوتی ہیں, مفتی صاحب یہ کیا ہے, یہ کیا لگایا ہے, سن بھی رہے ہیں دیکھ بھی رہے ہیں. تو خیر کہاں سے کہاں وہاں چلے گئی. تو جو لوگ دینداری کی طرف منسوب ہیں, میں دیندار اس لیے نہیں کہہ رہا کہ وہ دیندار ہوتے نہیں ہیں, دین تو پورے دین پہ چلنے کو دیندار کہا جائے گا نا بھائی. جذباتیت جو دماغوں میں شدت پسندی ہے, اس نے بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہے. کسی کی زبان سے کوئی لفظ غلط نکل گیا ممبر پہ یا کہیں میڈیا پہ, اس کی ایسی کی تیسی. یہ تو گستاخ رسول ہے, یہ تو توہین رسالت کا منکر ہے, یہ تو قادیانیوں کا وہ سپورٹر ہے, یہ تو جو ہے وہ علماء کے خلاف ہے. وہ 100 دفعہ قسمیں اٹھا اٹھا کے بول رہا بھائی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا, ہوا یہ. ابھی جناب ڈاکٹر ذاکر نائک سے ملاقات ہوئی نا میری ملیشیا میں, تو وہ اردو میں تھوڑے کمزور ہیں, تو وہ کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا, تو انتقال کا انہوں نے کہنا تھا, تو ان کے منہ سے نا وہی لفظ نکلنے لگا جو ایک دفعہ میڈیا پہ نکلا تھا, وفات یا کوئی موت کا لفظ نا, تو ایک دم تھوڑے سے کنفیوز ہے. میں نے کہا اصل میں آپ کو ایک دفعہ اس پہ پہلے وہ یعنی ایک دھچکا لگ چکا ہے نا, پتہ نہیں کیا لفظ ان کی زبان سے نکلا تھا, مردہ کا لفظ نکلا تھا شاید, ہاں مر گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اس طرح ان کی زبان سے نکلا تھا کہ یعنی حالانکہ یہ لفظ نامناسب ہے. تو وہ دوبارہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا تذکرہ ہوتا ہے نا, وہ ایسا لگتا ہے کنفیوز ہوتے ہیں, وہی لفظ دوبارہ نہ نکل جائے. تو ایک آدمی اسلام کی بے پناہ خدمت کر رہا ہے, وہ نبی سے محبت کی وجہ سے کر رہا ہے نا, اس کو انڈیا نے نکال دیا اپنے ملک سے, وہ گستاخ ہو سکتا ہے؟ اتنی بڑی اس کی خدمات نہیں دیکھ رہے, ایک لفظ کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے گستاخ ہے گستاخ ہے گستاخ ہے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا ہے, وہ پوری پراپرٹی انڈیا نے قبضہ کر لی ہے ڈاکٹر صاحب کی, انڈیا میں اپنے ملک میں جا نہیں سکتے, درجنوں جھوٹے کیسز ان کے اوپر ڈال دیے ہیں. تو بھائی آپ کو تو سلوٹ کرنا چاہیے ایسے آدمی کو, یار غیر مسلموں کو دین کی دعوت میں اتنی بڑی قربانی دی, وہ ساری محنتیں ایک طرف اور لفظ مرنا وہ جو جان کر بھی نہیں نکالا اور اردو میں بھی تھوڑے سے کمزور ہیں, ویسے ایسے کمزور نہیں ہے لیکن یہ کہ وہ بامبے کی اردو ہے نا تھوڑی سی, وہ کوئی بہت ہر آدمی یعنی جو بامبے میں جو لوگ فون آتے ہیں نا ان کا لب و لہجہ اور ہمارے لب و لہجے میں کافی فرق ہے. تو اس کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ زیادہ تر وہی لوگ کریں گے جو اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں, جو دین کی طرف منسوب ہیں. تو اس سے جو نیوٹرل لوگ ہیں نا ان میں جو میسج جاتا ہے وہ میسج ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف نہیں جائے گا, بلکہ وہ ان لوگوں کے خلاف جائے گا جو ان پہ فتوے لگا رہے ہیں. وہ کہیں گے یہ ہوتے ہی کیا ہے جذباتی. تو اس وجہ سے بھی دینداروں کو دقیانوس اور مجنون اور دیوانہ کہا جاتا ہے. تو وجہ اس کی ہے کہ یہ دیندار ہوتے نہیں ہیں, پوری شریعت کو فالو نہیں کر رہے ہیں. ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ایسے واقعات ملتے ہیں. تو وہ اٹھا کے آج کل جو یہ ہو رہا ہے نا فلاں کی کتاب سے اٹھا کے یہ بھی گستاخ وہ بھی گستاخ فلانا بھی گستاخ, تو گستاخی کے جو ہے نا یہ فتوے مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے چل رہے ہیں. تو وہ جو ہے وہ نہ ان کی خدمات دیکھ رہے ہوتے ہیں نہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ واقعہ ہوا کیا تھا, تو بس وہ سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانک رہے ہوتے ہیں. اچھی سوچ ہوگی مثبت سوچ ہوگی تو آپ تاویل کرو گے, اور منفی سوچ ہوگی تو پھر ایسی باتیں کرو گے. تو ایک وجہ تو یہ ہے کہ جس کی وجہ سے دینداروں کو کیا کہا جاتا ہے دقیانوس یا پرانا, ٹھیک ہے نا, اس طرح کی. دوسری بات یہ جو میں نے بتایا توکل کی غلط ڈیفینیشن. ہمارے ہاں بہت معذرت کے ساتھ بہت سے دینداروں کو دیکھا ہے اللوجیکل کام زیادہ کرتے ہیں, ایسا کام کریں گے جس کی کوئی سینس نہیں ہوگی. بولیں گے اصل تو نتیجہ کس کے ہاتھ میں ہے بھائی, اللہ کے ہاتھ. الٹے کام کرے گا ہے, ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ آپ کا کولیسٹرول لیول اس اسٹیج تک پہنچ چکا ہے, اگر آپ نے پرہیز نہیں کیا تو آپ کسی بھی وقت ایک دھماکے کے ساتھ پھٹ سکتے ہیں. صبح پھر انڈے کھا رہا ہوگا, پراٹھے کھا رہا ہوگا, دیسی گھی پی رہا ہوگا. بھائی موت زندگی تو کس کے ہاتھ میں ہے. یہ بے دین لوگ یہ باتیں نہیں کرتے, وہ تو یہی کریں گے ابھی بھائی تمیز سے چلو ڈاکٹر, ان کا تو اللہ پر ایمان ہی نہیں ہے نا, ٹھیک ہے نا. میں ان کی تعریف نہیں کر رہا کہ وہ صحیح کرتے ہیں, ان کی سوچ بھی غلط ہے. اس لیے کہ اگر سب کچھ ڈاکٹروں سے ہی ہو رہا ہوتا تو یہ ڈاکٹر جو آپ کو مشورہ دے رہا ہے خود کیوں مر جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, خود دھماکے سے کیوں. کئی ڈاکٹر ایسے ہیں جو لوگوں کا کولیسٹرول لیول جو ہے نا بالکل بیلنس کرتے کرتے اپنا آؤٹ کر دیا انہوں نے, سب کچھ سیٹ چلتے چلتے بھی. وہ مشہور ہے نا کہ جب انسان کی شامت آتی ہے تو اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو بھی کتا کاٹ لیتا ہے, حالانکہ کوئی لاجک بنتی نہیں ہے اس کی. لیکن ہم تو اس کے مکلف ہیں کہ ہمارا کام کی لاجک ہونی چاہیے. تو اب کیا ہوتا ہے کہ توندے بھی نکلی ہوئی ہیں, ایک تو قدرت کی طرف سے پیٹ نکلتا ہے انسان کا, وہ تو اللہ کی طرف سے ہے. وزن بہت سے لوگوں کا بڑا ہوا ہوتا ہے, صحابہ میں بھی بہت سے ایسے تھے جو ان کا ویٹ زیادہ تھا, پیٹ بھی تھا بعض صحابہ کا, وہ قدرت کی طرف سے ہوتا ہے. لیکن اپنی حماقتوں سے پھر بیماریاں آ رہی ہیں, شوگر آ رہی ہے, بلڈ پریشر ہو رہا ہے, کوئی پرہیز نہیں, کوئی کھانے پر کنٹرول ہی نہیں ہے. اللہ کی نعمت ہے اور شکر ادا کرو, اللہ آخر میں شروع میں بسم اللہ پڑھو آخر میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ پڑھو تو کوئی نقصان نہیں ہو. جو صبح یہ دعا پڑھ لے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم, حدیث میں آتا ہے شام تک اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا, یقیناً نہیں ہوگا. لیکن جو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ اب آپ پر جو احتیاطیں واجب تھی وہ بھی آپ کو پتا ہے اس گلی میں پاگل کتا گھوم رہا ہے, پھر آپ کو میں بسم اللہ الذی لا یضر پڑھ کے گلی سے گزروں گا. اگر کوئی اور گلی نہیں ہے گزرنے کے لیے, ٹھیک ہے نا, پھر تو چلو بھائی کوئی اور آپشن نہیں ہے تو اب نقصان کا پورا پورا اندیشہ ہے, تو اب میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے, تو چلو نبی نے جو دعا بتائی ہے وہ پڑھوں گا, اللہ کی رحمت سے امید ہے انشاءاللہ میری بچت ہو جائے گی, کیونکہ گزرنا بھی لازمی ہے اور کتا بھی ادھر ہے اور کوئی میرے پاس آپشن ہے نہیں. لیکن 10 گلیاں اور ہیں, پاگل کتا اس گلی میں ہے, تو آپ 100 دفعہ دعائیں پڑھ کے گزر جائیں تو پھر آپ گزریں گے, تو اللہ کی قسم وہ کتا اتنا پاگل نہیں ہوگا جتنے پاگل آپ ہیں. لوگوں کو چاہیے کہ آپ سے بچیں, وہ آپ نے کسی کو کاٹ لیا نا تو کوئی ٹیکا کام نہیں آئے گا. اس پاگل کتے نے کاٹ لیا تو اس کے ٹیکے ہیں, آپ اگر کاٹ لو گے, حقیقت بتا رہا ہوں, وہ نہیں بچے گا پھر, کیونکہ آپ اس سے بڑے پاگل ہو, اس کو تو عقل نہیں ہے نا, آپ میں تو عقل ہے. جو ہمارے دین, جو لوگ دین کی طرف منسوب ہیں وہ دلائل دیتے ہیں معجزوں کی، کرامتوں کے جو واقعات ہوئے، کہتے ہیں 313 کا مقابلہ جب 1000 سے ہو گیا، اس کے کوئی اسباب تھے؟ بدر میں 313 کو اللہ نے 1000 پر فتح دے دی. بھائی یہ اسباب سے نہیں ہوتا کچھ، ہوتا کس سے ہے؟ اللہ سے ہوتا ہے. 313 دیکھو، نوح علیہ السلام کے دور میں کوئی کشتی مشتی کوئی پانی کہیں بھی نہیں تھا، لیکن اللہ نے کیا کر دیا، کوئی محکمہ موسمیات والوں نے اعلان بھی نہیں کیا تھا بارش ہونے والی ہے، اچانک بادل آئے پوری قوم تباہ ہو گئی. بھائی اللہ نے جب بچانا ہوگا بچائے گا، جب رکھنا ہوگا رکھے گا. جب مسیبت آئے گی تو اونٹ پہ بھی بیٹھ جائیں گے تو کتا کاٹ لے گا. تو کیا ضرورت ہے کتے سے بچنے کی؟ یہ تو کتا پن ہو گیا نا کہ جو ہے آپ بلا وجہ کتے سے بچنے کی کوشش کر رہے ہو. تو اب ان لاجیکل کام، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں معجزات کم ہیں، بہت کم ہیں. آپ کی جو سیرت ہے نا، 23 سالہ دور نبوت اٹھا کے دیکھیں گے، ہر کام کے پیچھے کوئی لاجک ہے، گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھا گیا. جہاں لڑنا مفید نہیں تھا وہاں لڑائی کو ٹالا گیا، جہاں لڑنا مفید تھا مگر لڑنے کی طاقت نہیں تھی وہاں بھی جنگ کو ٹالا گیا. بھائی ضروری تو ہے مگر پاور نہیں ہے تو کیسے لڑیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ کیسے لڑیں گے؟ جہاں لڑائی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ بھائی اب کمزور ہیں مگر اگر نہیں لڑے تو اس سے بھی جائیں گے، تو اب مرتا کیا نہ کرتا بھائی، تو وہاں پھر لڑا گیا. یعنی ہر چیز گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر، اسباب کو دیکھ کر ہو رہی ہے، کوئی جذباتی فیصلہ نہیں ہو رہا. ایک گراؤنڈ ریئلٹی ہے کہ جو سردار ہوتا ہے نا قوم کا، بڑا ہوتا ہے، وہ عزت مانگتا ہے کہ نہیں ہے؟ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے غزوہ احد میں مسلمانوں کو کتنا بڑا نقصان پہنچایا، پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا، ہم اگر ہوتے ہم کہتے کہ یہ بس ہاتھ میں آ جائیں کسی طریقے سے، ان کو تو چھوڑنا ہے ہی نہیں. احد میں جیتی ہوئی جنگ ہارے ہم ان کی وجہ سے، ابو سفیان اور خالد ابن ولید، یہ دو حضرات تھے جن کی وجہ سے مسلمان جیتی ہوئی جنگ ہار گئے، اور نبی کے سگے چچا شہید ہو گئے، 70 بڑے بڑے صحابہ شہید ہو گئے. اور اس میں سب سے بڑا کردار کن کا تھا؟ حضرت ابو سفیان اور حضرت خالد بن ولید کا. تو ہم ہوتے ہم کہتے بھائی ان کو چھوڑنا ایسے ہے جیسے گستاخوں کو معاف کرنا، ہم یہی کہتے ہیں نا، ان کو نہیں چھڑیں گے. پنجاب میں ہوتے تو ہم کہتے چھڑنگ مر جاؤں گا، چھڑوں گا نہیں، نہیں چھڑیں گے. لیکن اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچتے کہ یہ تو جہاں ملے ان کو مار دو، تو آپ تو کیا ہوتا کہ بھائی میرے پاس جو پوری دنیا بھی ابھی ہم نے اسلام کا جھنڈا قائم کرنا ہے، تو میرا پاس لڑنے کے لیے لوگ کون ہیں؟ یہی ہے نا قریش کے لوگ. کیا خیال ہے بھائی، اتنے افراد کہاں سے لے کر آئیں گے؟ اگر انہی کو سارے ظالموں کو مار ہی دیں گے ہم، تو میرے پاس تو اتنے تھوڑے سے لوگ ہیں لڑنے کے لیے، تو بہتر نہیں ہے کہ ان کو کسی طرح اپنا بنانے کی کوشش کی جائے؟ حالانکہ کتنا بڑا، کیا جذبات ہوں گے، نبی کے سگے چچا کی ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں کیسا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں کہ بھائی آپ نے خالد ابن ولید کو پیغام پہنچایا، وہ پتا تھا سردار ہیں یہ، تلوار کی زور سے ان کو اسلام میں لانا مشکل کام ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد خالد ابن ولید کو پیغام پہنچایا کہ دیکھو خالد ابن ولید جیسا سمجھدار آدمی ابھی تک اسلام میں داخل نہیں ہوا، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا. اور فرمایا تم ہمارے پاس آؤ گے تمہیں عہدہ بھی ملے گا، عزت بھی ملے گی، کیونکہ سردار کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر میں نے ان کا مذہب قبول کر لیا تو ایسا نہ ہو میری بے عزتی ہو، مجھے تانے ملیں کہ یار ہر آدمی کہے بھائی ٹھیک ہے اسلام تو قبول کر لیا، لیکن نبی کے سگے چچا کا خون سے تو تمہارے ہاتھ رنگین ہوئے ہیں نا، یعنی تمہاری وجہ سے قتل ہوا نا. کسی کوئی اپنے باپ کا حوالہ دے گا کہ میرے باپ کو تم نے مارا، کوئی اپنے بھائی کا حوالہ دے گا میرا بھائی تمہاری وجہ سے، تو ممکن ہے مجھے غلام بنا کے رکھ لیا جائے. اور ایک آدمی جب ایک مقام تک پہنچتا ہے، آرمی میں ایسا ہوتا ہے نا کہ جونیئر کو چیف بنا دیا جائے تو سینئر استعفیٰ دے دیتے ہیں کہ یار جو ہمیں ہمیشہ سلوٹ کرتا رہا اب ہم اس کو کیسے سلوٹ کریں، انسانی فطرت ہے یہ، نیچر ہے. سمجھنے کے نہیں سمجھ رہے بھائی، ہم جو ہمیں آج تک سلوٹ کرتا رہا ہے اب ہم اس کو کیسے سلوٹ کریں؟ تو آرمی کے جتنے سینئر آفیسر ہیں اکثر کیا کرتے ہیں، ریزائن دے دیتے ہیں. تو یہ انسان کی ایک نیچر ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تھا کہ خالد بن ولید کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے. اب ہم ہوتے تو فتویٰ لگا دیتے یہ تو لالچ دی جا رہی ہے اسلام میں لانے کے لیے. ہے بھائی کیا خیال ہے؟ عہدے کا اسلام قبول کرنا ہے تو بھائی اللہ کے لیے کرو. عہدے وہدے کا کیا آدمی؟ عہدہ نہیں ملے گا, عہدہ وہدہ نہیں ہوتا ہمارے یہاں. ہماری مرضی ہم تمہیں کہیں چوکی دار لگا دیں یا بس کا ڈرائیور بنا دیں, ہماری مرضی ہے تو ہماری مرضی ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ بھائی تمہیں عزت اسی طرح ملے گی, اس لیے کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ ایک دفعہ آ جائے نا, ممکن ہے تھوڑی سی لالچ دے کے بلاؤ, لیکن آ جائیں گے نا کچھ دن ہمارے ساتھ ماحول میں رہیں گے تو اسلام میں خود اتنی اٹریکشن ہے کہ ان میں اخلاص پیدا ہو جائے گا. یہ عہدے وہدے سب قربان کر دیں گے, دفعہ آنے دو, غلط فہمی ہے. تو یہ گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر فیصلہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اب بتاؤ, ہم ہوتے ہم کہتے آنے دو ذرا, کہتے آن دے. تو وہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دو جنگیں ہو چکی ہیں, اس میں وہ ان کو ایمان کی توفیق نہیں ہوئی, اس جملے نے ان کو اسلام کی طرف مائل کر دیا. سردار آدمی تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے نا, جو خاندانی سردار ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں. تو آ گئے, اسلام قبول کیا, ان کو کمانڈر بنا دیا آپ نے. لیکن شروع میں تو کمانڈر, اس کے بعد آپ میں اتنا اخلاص پیدا ہوا ہے کہ آپ کہتے تھے کہ میں ہمیشہ امیر بن کے لڑا ہوں. حضرت عمر نے نا جیسے ہی دور حکومت آیا, حضرت خالد ابن ولید کو معزول کر دیا اور بولا عام سپاہیوں کی طرح لڑو گے, امیر نہیں بنو گے. انہوں نے فرمایا کوئی بات نہیں, مزہ آئے گا, پہلے کمانڈر بن کے لڑتا تھا, اب سپاہی بن کے لڑوں گا. کیا خیال, ورنہ کسی کمانڈر کو معزول کر دو, سپاہی بنا دو, بڑا غضبناک ہوتا ہے وہ. اور وہ کمانڈر جس کو نبی نے کمانڈر بنایا ہو, وہ کہہ سکتے تھے مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کمانڈر بنایا, مجھے ابو بکر نے کمانڈر بنایا اور مجھے سیف اللہ اللہ کی تلوار کا خطاب دیا, اے عمر قرآن حدیث کی روشنی میں آپ مجھے معزول. کیا خیال ہے, قرآن حدیث کی روشنی میں آپ مجھے معزول نہیں کر سکتے. قرآن سے تو یہی پتا چلتا ہے, حدیث سے تو یہ پتا چلتا ہے, کیونکہ حدیث میں آتا ہے سیف اللہ اللہ کی تلوار اور ہمیشہ آپ نے مجھے کمانڈر بنایا, تو آپ کیسے کر سکتے ہیں. حضرت عمر نے سب سے پہلا کام ہی یہی کیا, جیسے ہی خلیفہ بنے سب سے پہلے خالد ابن ولید کو معزول. لوگوں نے کہا کیوں بھائی, کہہ رہے کوئی غلطی بھی نہیں کی انہوں نے, وہ ویسے ہی کہا. لوگ یہ سمجھ رہے ہیں ان کی وجہ سے فتح ہو رہی ہے اسلام کی طرف, تو اب لوگوں کی توجہ جائیں, شخصیت پرستی آ رہی ہے, شخصیت پرستی برداشت نہیں ہوگی. معزول کیا ان کو, تو یہ اخلاص پیدا ہوا نا خالد ابن ولید. ورنہ کمانڈر جو اتنے عرصے سے رہا ہو, اس کو عام سپاہی بنا کے لڑانا آسان نہیں ہوتا. تو ہم نبی کی سیرت میں دیکھتے ہیں ہر کام ایک سوچ کے ہو رہا ہے, ایک طریقے سے ہو رہا ہے. تو آگے ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سفیر بنائے ہیں مختلف ملکوں میں بھیجنے کے لیے, ان سفیروں میں آپ نے یہ نہیں کہا کہ جس کو چاہے اٹھا کے بھیج دو, مدد کہاں سے آئے گی؟ بادشاہ کے دل کو نرم کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے. یہاں دعا مانگوں گا میں, جس کو چاہو بھیج دو. نا 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 نا, جتنے سفیر آپ نے ملکوں میں بھیجے ہیں نا بادشاہوں سے بات کرنے کے لیے, ان کی پرسنالٹی کو بھی بہت دیکھا گیا ہے کہ وہ قداور تھے, خوبصورت تھے, بلیغ تھے, بات کرنا جانتے تھے. اب کسی ایسے شخص کو سفیر بنا کے بھیج دیا جائے کہ وہ بولنا کچھ چاہ رہا ہے, نکل اس کے منہ سے کچھ اور رہا ہے, یا گھبرا رہا ہے وہاں جا کے, تو کتنی اچھی دعوت ہو, کیسی ہی زبردست حق ہو, لیکن اس کو پیش کیسے کرنا ہے اس کا بھی بڑا اثر پڑتا ہے. دیکھو آپ کے یہاں کوئی مہمان آیا, آپ نے ایسا خاندانی کھانا بنایا کہ وہ ڈش آپ کے گھر میں بہت ہی خاص مہمانوں کے یہاں پکتی ہے, لیکن اس کو شاپر میں ڈال کے آپ نے دے دیا مہمان, وہ بیٹھا ہوا ہے سوفے پہ, اے سی چل رہا ہے بھائی, کھانا آنے والا ہے, تو شاپر میں پلاؤ آ رہی ہے اور بکرے کی چانپیں اس میں گھوم رہی ہیں. آپ کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ بولیں بھائی اس کو کھا کے دیکھو, مزہ نہ ہے پیسے واپس. وہ کھائے گا, وہ کہے گا میں کیا کہ لنگر کسی مزار پہ بیٹھا ہوں لنگر کے لیے. جتنی بھی مزے کی چیز ہو بھائی, پیش تو تمیز سے کرو نا اس کو. پہلا اثر اس پہ جائے گا, وہ کہے گا آپ سو دفعہ کہیں, اگر وہ عزت دار آدمی ہوگا وہ کہے گا بھائی مجھے نہیں لگتا کہ یہ ذائقہ, جیسا جیسی پیکنگ ہے ویسے ہی اندر مال بھی ویسے ہی ہوگا. اب آپ سو دفعہ کہتے نا, اس کے برعکس مسور کی دال ہے, آپ نے مہمان کے سامنے رکھ دی, ادھر کھیرے کٹے ہوئے, ادھر پیاز کٹے ہوئے, ادھر لیمن رکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, بڑی تمیز سے اس کو بنایا ہوا ہے, تو وہ کھا لے گا. حالانکہ اس کو پتا ہے کہ یہ کیا ہے, دال ہے. وہ کہے گا شاید کوئی اسپیشل دال ہو ان کے یہاں, وہ تو کھانے کے بعد پتا چلے گا کہ ذائقہ کیسا ہے. تو یہ بھی ایک گراؤنڈ ریئلٹی ہے. تبھی دیکھو جتنے بھی پیغمبر دنیا میں آئے ہیں سارے حسین ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بصورت آدمی کی ویلیو نہیں ہے اسلام میں. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ کوئی خوبصورت تھوڑی تھے, لیکن ان کے قدموں کی آہٹ جنت میں. لیکن زمین کی باتیں جو ہے نا, زمین پہ جو احکام ہوں گے وہ زمینی حساب سے ہوں گے, اسباب سے. میں نے بتایا تھا نا ابھی جمعے کو پورا ڈیٹیل میں بیان کیا کہ اسلام میں یہ کہ لڑکی کا نکاح اس کے ہم پلہ میں کیا جائے, اس میں قوم بھی دیکھی جائے گی, حالانکہ اسلام میں قوم پرستی نہیں ہے. لیکن نکاح ایک دنیا کی ایک چیز ہے, اس میں جب تک جوڑ نہ ہو, قوم میچ نہ کر رہی ہو. قوم میچ کا مطلب یہ نہیں کہ غیر قوم میں, ایسی قوم جو اس کے یعنی خاندانی روایات کی وجہ سے اس کے ہم پلہ سمجھی جاتی ہو, تاکہ عورت کو یہ احساس نہ ہو کہ میرا شوہر جو ہے وہ مجھ سے دنیاوی معاملات میں کمتر ہے, تو وہ پھر اس کی اطاعت نہیں کرے گی. تو دنیا کے حکام ہیں یہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ جو بڑے سفیر تھے نا, دحیا قلبی رضی اللہ عنہ, یہ سفیر تھے, ملکوں میں جاتے تھے بادشاہوں سے بات کرنے, اثر پڑتا تھا. پہلا امپریشن بادشاہ کے سامنے, بھائی یعنی ہٹو بچوں, ٹھیک ہے نا. یہ اتنے خوبصورت تھے جن کو نبی نے ملکوں میں بھیجا تھا سفیر بنا کے, اتنے خوبصورت. آپ نے یہ تو سنا ہوگا نا کہ جو کوئی بہت خوبصورت عورت ہو فتنے کا سبب بنتی ہے, پردے کا حکم دیا ہے نا اس کو. مرد کو پردے کا حکم کبھی سنا آپ نے؟ حضرت دحیا قلبی پر حضرت عمر نے مدینہ میں داخلے پر پابندی لگا دی تھی کہ عورتیں فتنے میں پڑ رہی ہیں ان کی وجہ سے. اور بعض روایت میں آتا ہے چہرہ ڈھانپ کے آیا کرتے تھے, چہرہ کھولنے کی ذات نہیں تھی. تو ایسی پرسنالٹی جب روم اور فارس کے بادشاہ کے سامنے جا کے کھڑی ہوگی تو بادشاہ تھر تھر کانپے گا, بولے گا بھائی آسان نہیں ہے ان سے بات کرنا. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے سرداروں کو عزت دی. دوسرے تھے ابو سفیان, ان کو بھی فتح مکہ, وہ تو آخری دم تک اسلام کی مخالفت کرتے رہے ہیں, لیکن نبی آخری دم تک کوشش میں رہے کہ ان کا اسلام میں لانا بہت ضروری ہے. ان کی بیٹی سے نکاح بھی کیا آپ نے, اس میں بھی ایک حکمت یہ تھی کہ تاکہ ان سے میری دشمنی کم ہو جائے. اب آپ یہ کہتے ہیں نہیں بھائی انہوں نے ہمارا اتنا نقصان پہنچایا, یہ تو ان کی بیٹی سے میں نکاح کروں, اپنے دشمن کی بیٹی سے نکاح, وہ بھی بیوہ اور بچوں والی بیٹی. حضرت ام سلمہ جو تھی وہ تو بچے بھی تھے اور بیوہ بھی تھی, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بعد میں پتہ نہیں ہمارے تعلقات خراب نہ ہو جائیں. آپ نے کہا یہی تعلقات بحال کرنے کا بہترین طریقہ ہے. ابو سفیان جیسا سردار جس نے اتنا نقصان پہنچایا, یہ اگر ادھر ہو گیا تو پھر یہ ہمارے دشمنوں کو اس سے زیادہ نقصان, کیونکہ اب تو لڑ رہے ہیں یقیناً ان کو اپنے حق پر ہونے پر یقین نہیں ہے. جب ہماری طرف آ گئے پھر ہمارے لیے جب لڑیں گے اس سے زیادہ طاقت کے ساتھ لڑیں گے. تو سارا کام اگر دعاؤں سے وظیفوں سے دم درود سے چل رہا ہوتا میرے بھائی, تو یہ سب تکلف کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اے اللہ جس نے آنا ہے آئے, جس نے نہیں آنا نہیں آئے, میرا کام ہے دین کی دعوت دے دینا. یا پھر راتوں کو صرف روتے ہی رہتے کہ اے اللہ سب کو دین پر لے آ, بس مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, بس تو ہی لے آ. مجھے تو یہی ہے کہ میرے چچا کو انہوں نے مارا, میرے ماموں کو فلانے نے قتل کیا, میرے فلاں رشتے دار کو فلاں نے قتل کیا, میرے بھائی کو فلاں نے قتل کیا, میرے سارا خاندان اور اتنا ظلم کیا مکہ میں, تو میں تو نہیں چھوڑوں گا. وہ یہی ہوتا کہ جو اپنے لوگ تھے لڑنے, جن کو آگے لڑنا تھا, وہ ساری کریم ختم ہو جاتی. ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف گستاخی ہم اس لیے برداشت نہیں کرتے کہ حضرت ابو سفیان نے جو اسلام کو نقصان پہنچایا اس کی تلافی کی ہے, انہوں نے اس کی تلافی کی ہے. بعد میں جو ہے نا وہ حضرت عمر کے دور حکومت میں اسلامی سرحدوں پر چلے گئے, لڑتے رہے جہاد میں, اور حضرت ابو سفیان اپنی بیوی کو بھی لے جایا کرتے تھے, حضرت ہندہ کو. جب سخت لڑائی ہوتی تھی نا تو اس کو ان کو لے کر جاتے کہ اگر ہم پیچھے ہٹے تو ہمیں تانے دینا, ٹھیک ہے نا, کیونکہ عورت کے تانے مرد سے برداشت نہیں ہوتے, بزدلی کے تانے. اگر وہ مرد ہے تو وہ بزدلی کے تانے برداشت نہیں کرے گا. تو وہ گئے کہ اور ایسا ہی ہوا, لڑائی میں شکست ہو گئی, پیچھے آنے لگے تو حضرت ہندیا نے اشعار پڑھنا شروع کر دیے. کہا کہ ویسے بڑے مرد بنے پھرتے ہو گھر میں, تو بڑے جو ہے نا بنے پھرتے ہو کہ مرد ہیں, آج میدان جنگ میں جوہر دکھاؤ نا. تو وہ کہاں پھر وہ برداشت کر سکے, وہ لڑے اور اللہ نے فتح عطا فرمائی. تو ہم دیکھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ساری گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کر. خبروں میں تصدیق کی جاتی تھی, ایسا ہو قرآن میں ہے نا, انجاکم فاسقم بنبئن فتبینوا, خبر پھیلا دی کسی نے فلاں قبیلہ مرتد ہو گیا ہے, صحابہ نے جو ہے وہ چڑھائی کرنے کا ارادہ کر لیا. قرآن میں کیا ہے کہ جب کوئی فاسق خبر لایا کرے تو پہلے کیا کیا کرو, تحقیق. اس آیت سے بعض لوگوں نے استدلال کیا کہ صحابی فاسق تھے, معاذ اللہ. اس کا میں ایک علمی جواب دے چکا ہوں, کہ یہاں اصطلاحی فاسق مراد نہیں ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ اگر میں نے ابھی اس کا جواب دینا شروع کر دیا نا تو وہ پورا موضوع چینج ہو جائے گا. تو یہ کیوں فاسق کہا گیا ان کو, اس کی وجہ کیا ہے, اور یہ قرآن کے مزاج سے جو لوگ واقف ہیں وہ یہ جانتے ہیں. تو اس کا پھر میں کسی اور موقع پر سوال کا جواب میں انشاءاللہ دوں گا. تو قرآن نے کیا کہا کہ بھئی اڑتی ہوئی خبروں پہ یقین نہ کیا کرو. تو یہ بھی وجہ ہے جس کی وجہ سے دینداروں کو کیا کہا جاتا ہے, دقیانوس. اب آج کل لوگ پبلک کیا کر رہی ہے, گراؤنڈ ریئلٹی کو بالکل بھی نہیں دیکھتے, بچوں کی تعلیم کا کوئی سوچا ہوا نہیں ہوتا ہے بھائی, بچوں کی تربیت کی کوئی فکر نہیں ہے. بچے پیدا کرنے کے بارے میں ہمارا بیان تفصیل سے سنا ہوا ہوتا ہے بھائی کہ بچے نسل بڑھانا اسلام میں کیا ہے, پسندیدہ ہے. تربیت سے متعلق بیان سنی ہوتا. دوسری بات کیا ہے کہ بچوں کی صحت کے حوالے سے کوئی فکر نہیں ہوتی, توکل پہ چل رہے ہوتے ہیں, شادی بیاہ میں استخارے نکال رہے ہوتے ہیں. اچھا رشتے آتے نہیں ہیں, اچھے آ گئے استخارے کی بھینٹ چڑھا دیا اس کو. حقیقت اچھا والا رشتہ آیا ہوا تھا, اما نے استخارہ نکالا, وہ اس میں نیگیٹو آ رہا ہے, بہترین رشتے کا بیڑا غرق کر دیا. اور ایک کیا بولوں, ایک کیا بولوں اس کے لیے, مسجد میں مناسب نہیں ہے کہ, لیکن اس سے ہلکا لفظ اگر میں بولوں گا تو مزہ نہیں آئے گا. کوئی آڑا ترچھا جو رشتہ ہوتا ہے وہ بتاؤ ساری زندگی کے لیے عذاب جان بنتا ہے کہ نہیں بنتا, ساری زندگی کے لیے, کیونکہ استخارے میں آیا تھا مخنچو کے حوالے کر دیا. بہت ہلکا لفظ ہے مخنچو, بہت ہلکا لفظ, تو وہ کس کے حوالے کر دی, مخنچو, کیونکہ استخارے میں ہاں آیا تھا. او بھائی یہ کون سا استخارہ ہے, خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس نے استخارے نکالے اپنی شادیوں میں, کہاں سے یہ کہاں سے نکالا آپ لوگوں نے استخارہ بھائی. استخارہ تو دعا ہے, اللہ بہتر ہے تو مقدر کر دے, بہتر نہیں ہے تو میرے دماغ کو یہاں سے ہٹا دے. کرنا تو وہی ہے جو کھوپڑی میں آ رہا ہے. جب ایک رشتہ پسند آ گیا اس کا مطلب کھوپڑی میں آ گیا نا, استخارے کے بعد کچھ بھی نہیں ہوگا, بس اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے گی. کرنا پھر بھی وہی ہے جو, ایک صاحب نے کہا استخارے کے بعد اگر دماغ میں آئے کہ کرو تو کرنا ہے. میں نے کہا استخارے سے پہلے بھی اگر دماغ میں آئے کہ کرو تو کرنا ہے, استخارے کے بعد بھی دماغ میں آئے کرو تو کرنا ہے, کیونکہ اس سے بڑا دنیا میں بیوقوف کوئی ہے نہیں جس کے دماغ میں آ رہا ہو کرو اور پھر بھی نہیں کر رہا ہو. دماغ جو اللہ نے رکھا ہے وہ آرڈر دینے کے لیے, دماغ کام کرتا نہیں ہے, کرتے ہاتھ پاؤں ہیں, زبان کام کرتی ہاتھ پاؤں, دماغ صرف سمجھاتا ہے کہ کرو یا نہیں کرو, بس یہ. تو استخارے سے کیا ہوگا کہ اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے گی, اور کچھ نہیں ہے. نکال نکال کے استخارے نکال نکال کے بیڑے غرق کر دیے. تو اسلام تو کہہ رہے بھائی من خطب الیکم اذا خطب الیکم من ترزون دینہ وخلقہ فزوجوا, اچھا رشتہ آئے کر لو نکاح, یہ نکاح کہ استخارہ نکالو, کیونکہ گراؤنڈ ریئلٹی کیا کری بھائی, اچھے کا انکار نہیں کرنا چاہیے, اور اگر اچھا نہیں ہے تو نہیں کرو, چاہے استخارے میں ہاں آئے یا نہ آئے اس سے کچھ نہیں ہوتا. اچھا رشتہ نہیں ہے اور استخارے میں ہاں آ رہا ہے, نہیں کرو. اچھا رشتہ ہے استخارے میں 100 دفعہ نہ آئے پھر بھی کرو, وہاں پہ سمجھ میں آ رہی ہے بات, کیونکہ استخارہ نبی کے کہنے پہ کر رہے ہو, تو نبی نے یہ بھی تو کہا کہ اچھے رشتے کا انکار مت کرو. نبی نے یہ تھوڑی کہا کہ اچھا رشتہ ہے تو استخارہ کر کے, استخارے میں نہ آئے تو نہ کرو. تو یہ آدھا دین فالو کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. کاروبار کے معاملات میں استخاروں کی بھینٹ چڑھاتے ہیں کاروبار کو. سردیوں میں استخارہ میں نکلا کہ برف کا کاروبار کرو, حقیقت ہے. دسمبر میں ان کے استخارے میں آ رہا ہے کہ ساری دنیا مشورے دے رہی ہے بھائی کوئلے کا کر لے, تھوڑا سا لوگ ہاتھ تاپ لیں گے اس پہ, برف کا تو سردیوں میں سمجھ میں نہیں آ رہا. لیکن چونکہ استخارے میں آیا ہے, استخارے میں وائٹ کلر آ رہا تھا تو وائٹ میں اشارہ تھا کہ برف, پھر کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے تو کہہ رہے یار میں نے استخارہ بھی نکال لیے, اتنی محنت کی ہے میں نے صبح و شام, لیکن میرے کاروبار کا بیڑا غرق ہو گیا, پتہ نہیں اللہ چاہتا کیا ہے. یہ تو میں ایک مثال دے رہا ہوں برف کی, لیکن ہو ایسے ہی رہا ہے. او بھائی پہلے 6 دودھ کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں, تو ساتویں کیوں کھول رہا ہے یہاں پہ, کہاں سے چلے گا تیرا کاروبار؟ وہ کام کرو جو دنیا نہیں کر رہی نا, وہ کام کرو جو دنیا نہیں کر رہی. ہر آدمی اوبر چلا رہا ہے کہ نہیں؟ ابھی ایک طوفان آیا تھا, ہر آدمی اوبر چلا رہا ہے. بھائی اوبر میں ٹھیک ہے, کریم اوبر میں بڑا فائدہ ہے, مگر ایک حد تک ہی ہوگا نا. سارے ٹیکسی چلائیں گے تو بیٹھے گا کون اس میں؟ خود سوچو, خود سوچو. سارے ٹیکسی لے کے نکل گئے تو بیٹھے گا کون؟ ابھی کچھ دن پہلے ایک صاحب ملے, وہ کوئی چلا رہے تھے پتہ نہیں اوبر یا کریم, کہہ رہے یار کر فائدہ ہی نہیں ہو رہا یار, پتہ نہیں استخارہ بھی نکال لیا یہ بھی کر لیا یار, وہ بات ہی نہیں رہی. میں نے کہا ہر آدمی ٹیکسی چلائے گا تو پھر وہ بات تھوڑی رہے گی. کہہ رہے اب کمپنیاں ظلم کر رہی ہیں, وہ انہوں نے بونس بھی کم کر دیا. میں نے کہا اس لیے کم کر دیا کہ ان کو اب کم بونس پہ بھی بہت لوگ مل رہے ہیں, تو وہ اپنے لحاظ سے ٹھیک کر رہی ہیں, تو ان کا بھی تو بزنس ہے, انہوں نے کوئی خیراتی ادارہ تھوڑی کھولا ہے کہ غریبوں کے لیے کوئی ویکینسی نکالی ہے انہوں نے. خیراتی ادارے دوسرے ہیں, ٹھیک ہے, یہ بزنس ہے ان کا. وہ کہہ رہے ہیں بھائی ہمارے جب ہمیں جب کم میں ایک مل رہا ہے تو ہم زیادہ پیسے کیوں دیں. تو دوسری گڑبڑ کیا کرتے ہیں, یہ بھی اکثر دینداروں میں دیکھا ہے, اگر کاروبار صحیح کاروبار کا انتخاب کریں گے بھی نا تو محنت نہیں کرتے, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے محنت کی تو ہم دنیا کمانے تو آئے نہیں ہیں, ہمیں تو اللہ نے اصل کس کے لیے پیدا کیا ہے؟ آخرت کے لیے. تو پھر یہ تکلف کی کیا, پھر اس تکلف کی ضرورت کیا تھی؟ تو بھائی جب کمپٹیشن ہے تو جو زیادہ محنت کرے گا کیا خیال ہے وہی چلے گا. جب کمپٹیشن چل رہا ہے تو جو محنت زیادہ کرے گا وہی کرے گا نا, تو آپ کو محنت کرنی پڑے گی. ہاں محنت میں غلو اسلام میں منع ہے, اتنا غلو کہ اپنی صحت کا بھی خیال نہیں ہے, نیند کا بھی, بیوی بچوں کا بھی خیال نہیں ہے. ایک تاجر مجھے ملے, مجھے کہنے لگے میں کاروبار کو اتنا ٹائم دیتا ہوں, اگر میں اس سے زیادہ ٹائم دوں تو میں ڈبل پیسے کما سکتا ہوں, لیکن چونکہ ہم دنیا میں پیسہ کمانے نہیں آئے تو اس لیے میں زیادہ ٹائم نہیں دیتا. میں نے کہا پھر باقی ٹائم کس میں خرچ کرتے ہیں آپ؟ کہہ رہے کچھ بھی نہیں. تو میں نے کہا اللہ کے بندے دیکھو اس وقت مسلمانوں میں تاجروں کی بہت کمی ہے, اگر یہ پیسہ مسلمانوں کے پاس آپ کے ڈبل پیسے ہو رہے ہیں تو قوم کے لیے کر لو میرے بھائی. یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے کہ دنیا چھوڑ کے دین کی طرف آنا ہے. اگر ایسا ہوتا, میں نے ان کو قرآن کی آیت سنائی, قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے فی بیوتن اذین اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. اللہ فرماتے ہیں مسجدیں جن کے بلند کرنے کا اللہ نے حکم دیا, ان کی عزت کرنے کا اللہ نے حکم دیا, ان میں بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی. میں نے کہا اس کا مطلب وہ تجارت میں لگتے ہیں, خرید و فروخت میں لگتے ہیں, تبھی تو ان کو یہ چیزیں اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی نا. اگر یہ تجارت اور خرید و فروخت میں لگنا ہی سے اسلام روکتا تو اللہ کیا فرماتے ہیں کہ ان مسجدوں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اس وجہ سے وہ تجارت سرے سے کرتے ہیں ہی نہیں. تو میں نے کہا تجارت میں مشغول ہونا دین کے خلاف نہیں ہے, جب اللہ کو یاد کرنے کا ٹائم آئے اس وقت تجارت آپ کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے یہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے. میں نے کہا بھائی آپ پانچ ٹائم نماز کے لیے وقت نکالیں, اگر بزنس میں اتنے مشغول ہیں کہ پانچ نمازوں کا ہی ٹائم نہیں مل رہا تو یہ غلو ہے. نمبر دو اپنی صحت کے لیے ٹائم نکالیں, بزنس میں اتنا مشغول ہے کہ نہ واکنگ نہ دوستوں کے ساتھ ٹاکنگ, صحیح ہے نا, اور نہ کبھی تفریح کا ٹائم نکل رہا ہے اور نہ کوئی ایکسرسائز کا ٹائم نکل رہا ہے نہ, یہ تو اپنی ذات, یہ صحت کے حوالے سے. تیسری چیز ہے بیوی بچوں کا کے لیے, رشتہ داروں کے لیے ٹائم, وہ بھی نکالنا پڑے گا, سمجھ رہے ہیں نا. ایسے بزنس میں مشغول ہو گئے کہ یعنی بیوی بچوں کو ٹائم ہی نہیں دے رہا, پھر پیسے ہی دے رہا ہے ٹائم کی جگہ. جب بیگم کہتی ہے بھائی تھوڑی بیٹھ کے کبھی رات کو جب گھر آؤ تو تھوڑی تمیز سے کچھ دیر بیٹھ کے گپ شپ لگا لیا کرو, وہ رات کو آ رہے ہیں 2:45 بجے, تاجر لوگ اکثر یہی کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ بیوی بچے باغی ہونا شروع ہو جاتے ہیں, بچے باپ سے مانوس نہیں رہتے, تو بھائی ان کے لیے بھی ٹائم نکالو. اب وہ نکالنا کیسے, وہ ہر ایک کا شیڈول الگ ہو سکتا ہے کاروبار کے لحاظ, کوئی ہفتے میں ایک دفعہ نکال لے زیادہ ٹائم, کوئی روزانہ کی بیسس پہ ٹائم دیتا رہے, وہ کرنا کیسے وہ تو ہر آدمی کے حالات, لیکن ٹائم نکالنا بولو بھائی پڑے گا. تو کاروبار کے لیے بھی ٹائم، رشتے داروں کے لیے بھی ٹائم، صحت کے لیے بھی ٹائم، تھوڑا سا لوفری کے لیے بھی ٹائم ہونا چاہیے. ایک ہوتی ہے تفریح، ایک ہوتی ہے لوفری، دونوں میں فرق ہے. وہ لوفری نہیں جو لونڈے لپاڑے کر رہے ہوتے ہیں. ابھی میں دبئی میں تھا نا، تو ہمارے جو میزبان تھے وہ تھوڑا سا، میں دبئی جانے کا ایک بڑا مقصد فریش ہونا بھی تھا نا، کہ تھوڑا سا دماغ فریش ہو جائے گا، تھوڑا گھومیں گے پھریں گے. تو وہ مجھے لے کر نکلے کوئی پارک دکھانے دبئی میں نا. تو وہ ہم اتنی دیر سے پہنچے کہ وہ پتہ نہیں بند ہونے کا ٹائم تھا، پارک تھا یا کیا جگہ تھی. تو وہ اکثر بیشتر ایسا ہوتا ہے، مفتی صاحب آج تو سارا دن ہمارا ضائع ہی ہو گیا، ہم لیٹ نکلے ہیں گھر سے، تو آج بہت ساری چیزیں نہیں ہو سکتی. تو میں کہتا تھا بھائی ہم لوفری کے لیے آئے ہیں، تفریح کے لیے نہیں آئے. لوفری اور پکنک میں فرق یہ ہوتا ہے، تفریح میں انسان کا ایک ہدف ہوتا ہے، میں نے یہاں جانا ہے، لہذا اس کو ٹائم کا پابند ہوگا، اتنا ٹائم میں نے اس پارک میں گزارنا ہے، ایکویریم دیکھنا ہے یا وغیرہ وغیرہ، تو وہ ایک ہدف ہوتا ہے. تو میں نے کہا اس میں بھی ایک ٹینشن ہوتی ہے، بھائی آپ نے ایک شیڈول بنایا کہ مجھے اتنے بج کے اتنے منٹ پہ فلاں پارک میں جانا ہے، وہ دیکھنا ہے، نہیں پہنچے تو ٹینشن ہوگی نا. لوفری کہتے ہیں صبح نکلو، جدھر بھی چلے جاؤ، صحیح ہے نا، جہاں بھی پہنچ گئے وہی تفریح ہے. تو میں نے کہا بس اب جب نکل گئے نا جو اپنی رہائش گاہ سے، تو ہماری پکنک شروع ہے. کوئی بات نہیں، وقت پہ پہنچے تو بھی ٹھیک ہے، نہیں پہنچے تو یہی پکنک ہو رہی ہے. اور سناؤ کیا حال ہے، کوئی لطیفہ سناؤ، ٹھیک ہے نا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ لوفری. لوفری کا مطلب بس نکل جاؤ. تو دماغ کو کیا ہے، کوئی ٹینشن نہ لیے. یہ بھی تو ایک ٹینشن ہے نا، میں نے پارک جانا ہے یا بیچ پہ جانا ہے یا سوئمنگ کرنی ہے، تو سوئمنگ کے لیے یہ ہونا چاہیے، تو یہ پاجامہ کہاں سے لاؤں، تو بوٹ کہاں سے لاؤں، پھر اتنے بجے پہنچنا ہے، اگر لیٹ ہو گئے تو وہ بند ہو جائے گا، تو یہ بھی ٹینشن ہے نا. لوفری کا مطلب نکلو، جدھر بھی جائے بس وہی ہے، ٹھیک ہے نا. جہاں بھی پہنچ گئے ٹھیک ہے، نہیں پہنچے تو بھی زیادہ ٹھیک ہے. پھر اس کو کیا کہتے ہیں؟ اٹ از کالڈ لوفری. جو لوفر لڑکے ہوتے ہیں نا، وہ ایسے ہی کرتے ہیں نا، کوئی ان کا ہدف ہوتا ہے. بھائی جو بے روزگار لونڈے لپاڑے معذرت کے ساتھ جو صبح صبح گھر سے نکلتے ہیں، ان کا کوئی ہدف ہوتا ہے کہ کہیں جانا ہے؟ وہ ایسے ہی گھوم رہے ہوتے ہیں، کبھی اس گلی میں گھس گئے، کبھی اس گلی میں گھس گئے، کبھی گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھ گئے، یہ والا ڈھکن صاف نہیں ہے تو اس ڈھکن پہ بیٹھ گئے، ٹھیک ہے نا. کوئی آج کل اکثر لڑکوں کا، تو اگر یہ کام روزانہ بیسس پر ہو پھر تو غلط ہے، لیکن سال میں دو چار دفعہ یا مہینے میں ایک آدھ دفعہ لوفری بھی ہونی چاہیے. سمجھنے کے نہیں، ہاں اس میں لڑکے غلط کرتے ہیں، وہ پھر سیٹنگ بازیاں بھی شروع کر دیتے ہیں، وہ حرام ہے، لیکن مہینے میں ایک دفعہ انسان کو دماغ کو فریش کرنے کے لیے، یا سال میں ایک دفعہ، یا چھ مہینے میں ایک دفعہ، ایسا بھی ہونا چاہیے. بس گھر سے نکلے لوفری کریں گے، ٹھیک ہے نا. جہاں بھی چلے گئے، جہاں گئے وہی دیکھ لیا. میں نے کہا چلو دبئی دیکھ لیا ہم نے، مارکیٹ دیکھ لی، ماشاء اللہ یہ کیا بک رہا ہے بھائی. تو میں تو پھر ہر چیز انجوائے کرتا ہوں، کوئی بھی نظر آ جائے بھائی کیا بیچ رہا ہے بھائی، تو یہاں پہ کھڑا ہو گیا. تو یہی لوفری ہے، ان سے انٹرویو لے لیا ہم نے تھوڑا سا، اچھا آپ کہاں کے ہیں؟ باجوڑ کے ہیں، ماشاء اللہ زبردست. تو کیسے یہاں آپ جو ہے، کب آئے یہاں پہ؟ انٹرویو لے لیا انسان نے اس سے، آپ کہاں کے؟ بھائی لاہور کے. یار یہاں تو وہ پائے وائے تو آپ کو ملتے نہیں، تو کیسے گزارا کر رہے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے نا. تو ایک تھوڑا سا مزہ آ جاتا ہے، آدمی انٹرویو لے لیتا ہے اس سے. تو یہ تفریح نہیں ہے، یہ پکنک نہیں ہے، اٹ از کالڈ لوفری. تو آپ نے بزنس میں لوفری کے لیے بھی ٹائم بولو بھائی، جہاں کوئی کام نہ ہو، کوئی کام نہ ہو، بالکل کام لیس ہو کے بیٹھے ہیں آپ. کام ہے، کسی نے خربوزہ لا کے رکھ دیا تو خربوزہ کھا لیا، ٹھیک ہے نا. سموسہ رکھ دیا تو سموسہ پیل دیا، ٹھیک ہے. گٹکے پان پہ نہ جائیں بس. تو یہ جو ہے، یہ کبھی کبھی یہ بھی کیا ہے، یہ بہت ضروری ہے، صرف ضروری نہیں ہے. اکثر جو ڈپریشن اور نفسیاتی کیسز ہیں نا، میں نے پڑاکو لوگ بھی پاگل ہوتے ہوئے دیکھے ہیں، دماغی محنت کر رہے ہیں قوم کے وسیتر مفاد میں، کتابیں لے کے پڑھ رہے ہیں ہر وقت. دیکھو خوش مزاج دماغ جب تک فریش نہیں ہوگا تو خوش مزاجی آئے گی دماغ میں، اور جو خوش مزاج نہیں ہوتا وہ خود بھی ڈپریشن میں اور دوسروں کو بھی ڈپریشن کا مریض بناتا ہے کہ نہیں بناتا. تو میں نے دیکھے پڑھے بہت سے پڑھے لکھے لوگ جو قوم کے وسیتر مفاد میں اپنے مستقبل کو بنانے میں ہر وقت ایک روٹین پہ چلتے چلتے سیٹنگ اوپر کی کیا ہو گئی، آؤٹ ہو. میں جب پاکستان نیوی میں، میں نے شروع میں کچھ وقت اپرینٹشپ کیا نا، تو وہاں ہمارے ایک ٹیچر تھے، بہت قابل تھے وہ. وہ فزکس پڑھاتے تھے، پڑھاتے 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 نا ایک لفظ کو پانچ پانچ چھ چھ دفعہ ریپیٹ کرتے تھے. شروع میں تو ہم نے کہا پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، بعد میں پتہ چلا اتنے پڑھے لکھے ہیں کہ ادھر کی سیٹنگ کیا ہو گئی ہے، آؤٹ ہو گئی. میں نے کہا یار اتنا ہائی پروفائل ایجوکیٹڈ آدمی اور اتنی بڑی پوسٹ پر ادھر سے کیا ہے، کیا فائدہ یار. وجہ کیا ہے کہ زندگی میں کبھی لوفری تفریح کی ہے؟ تفریح تو بعض دفعہ خود ایک ٹینشن بن جاتی ہے. اب آپ کو پتا ہے کہ ایک پارک جانا ہے آپ نے, وہاں بچوں کو لے کے پہنچے, وہ بند ہو گیا یا کھلا ہے لیکن پتا چلا جو ٹکٹ بہت مہنگا ہے, تو یہ پارک ٹینشن دے, یہ تفریح ٹینشن دے گی نا آپ کو. کیا خیال ہے؟ تو اس لیے ہم نے تفریح سے اوپر کی چیز نکالی ہے, حلال لوفری. اس میں لوفری کا لفظ چونکہ غلط معنی میں استعمال ہوتا ہے, کیونکہ وہ پھر وہ اس میں ناجائز تو ناجائز ہی ہوتا ہے نا, تو اس کو جائز لوفری آپ کہہ سکتے ہیں. تو کاروبار میں صحت کو ٹائم دیا, سمجھ رہے ہو, بیوی بچوں کو ٹائم دیا, والدین کو, یہ سب کیسے دینا ہے یہ اپنے بزنس کے حساب سے. اور پھر جو کچھ وقت دین کی تبلیغ کے لیے بھی تھوڑا سا ٹائم, چاہے مہینے میں ایک دفعہ, ہفتے میں ایک دفعہ, علماء کے بیانات سننے کے لیے بھی, علم کے لیے بھی, وہ ساری چیزیں آدمی جب تمیز سے بیٹھتا ہے نا, ڈائری لے کے, کاپی پینسل لے کے, تو سب چیزیں اس کو, ہم تو بیٹھتے ہی نہیں نا تمیز سے, سوچتے ہی نہیں ہے. لائف جو کاروبار میں گھسا ہوا ہے تو گھستا چلا جا رہا ہے, جو بیٹھا ہوا ہے سست بن کے وہ سست ساری صبح شام سونے میں گزر جاتے ہیں اس کے. تو کبھی کاپی پینسل لے کے بیٹھیں, اپنی ٹائم, اپنی لائف کو تھوڑا سا مینیج کریں. تو اس میں شیطان سب سے بڑا وسوسہ کیا, دیکھو یار جب ٹائم اتنی وہ ہو جائے گا نا, ایک ٹائم باؤنڈ زندگی ہو, تو ہم تو اسٹریس میں جائیں گے. تو میں نے بتایا کہ اسی میں لوفری کے لیے بھی ٹائم ہے نا, تو اسٹریس میں کیسے جائیں گے آپ, کیسے جائیں گے بھائی اسٹریس میں؟ وہ بھی ایک, لیکن اس کا بھی ایک لمٹ ہونی چاہیے نا. اب دیکھو ہم ایک ہفتہ دبئی لوفری کر کے آ گئے, اب یہ دوبارہ تھوڑی جا رہے ہیں, مجھے لوگ تو اب بھی بلا رہے ہیں مختلف ملکوں سے. دام میں بھائی, میں نے کہا یار میں نے گھر میں بھی بیٹھنا ہے, ابھی بھی دعوت آئی ہوئی ہے ایک دوسرے کنٹری سے, تو میں نہیں جا رہا. میں نے کہا بھائی میرا مدرسہ بھی ہے, وہاں میں نے پڑھانا ہے, مدرسے والوں نے نکال دیا ہے. تو ہمارا جو علمی ترقی ہے ساری, جو ہم وہاں ٹیچنگ کر کے ایک علم حاصل, جو علماء ٹیچنگ نہیں کرتے نا, تدریس نہیں کرتے, ان کا علم نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے. تو میں نے کہا ہم تو سارا علم جو ہمیں کنواں جو پانی جو ملتا ہے وہ تو مدرسے سے ملتا ہے نا, ٹیچنگ کرتے ہیں, قرآن حدیث اور فقہ پڑھاتے ہیں, تو وہاں سے معلومات جمع ہوتی ہیں, تو وہی سارا کام خراب ہو جائے گا. تو بڑے ہر چیز کو ایک تھوڑا سا بیلنس رکھنا پڑتا ہے. تو دیندار میں جو بڑی میں گڑبڑ بتا رہا تھا کہ وہ سرے سے محنت کرتے ہی نہیں ہیں, یا دین کی غلط تشریح ان کے دماغ میں آتی ہے. کاروبار بھائی تو ڈبل کما سکتا ہے, تو آدھا کیوں کما رہا ہے؟ تم ڈبل کماؤ اور اس کمائی کو اللہ کی قرب کا ذریعہ بناؤ. رشتہ داروں پہ خرچ کرو, یتیموں پہ خرچ کرو, دینی مدارس پہ خرچ کرو, دین کی تبلیغ پہ خرچ کرو. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اگر غریب ہوتے تو کیا 100 گھوڑے دیتے جہاد میں؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد میں مال کی بھی ضرورت تھی کہ نہیں تھی؟ تو یہ مالی تعاون کس نے کیا؟ تاجروں نے کیا نا, جو صحابہ. اگر وہ تجارت چھوڑ دیتے کہ ہم پوری زندگی دین کی تبلیغ کریں گے, تو اللہ کے نبی فرماتے تبلیغ کے لیے بھی پیسے تو چاہیے, وہ کہاں سے لاؤں میں؟ نہیں آ رہی سمجھ میں میرے بھائی. ایک ڈاکٹر صاحب تھے, بڑی پیاری بات کی انہوں نے. انہوں نے کہا دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جہاد ہوتا تھا تلواروں سے, تو تلواریں کسی فیکٹری میں بنتی ہوں گی نا, کیا خیال ہے؟ اگر وہ فیکٹری والے بھی فیکٹریاں بند کر کے نکل جاتے کہ ہم بھی کیا کریں گے, جہاد کریں گے, تو اللہ کے نبی آنے دیتے ان کو؟ بولتے بھائی تم اسی بزنس میں, تم یہی بزنس کرو, لوہے بناؤ, زرے بناؤ, بھائی اس سے خریدنے کے لیے کچھ تو مل رہا ہے نا ہمیں. تو دین کی تبلیغ کے لیے کوئی بھی, تبلیغ والے بھی نہیں چھڑواتے. تبلیغ والے یہ کہتے ہیں بھائی ایک 4 مہینے لگا کے سیکھ لو کام کو, جب پوری زندگی ایک بزنس میں لگائی ہے تو کچھ وقت تبلیغ میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے کچھ وقت لگواتے ہیں. کچھ وقت اس لیے لگواتے ہیں کہ اب ساری زندگی دین کبھی نہ سیکھا نہ سنا, وہ چیزیں تو بہت کر لیں, تو اب 4 مہینے لگا کے 100% دینی ماحول میں ہوگے تو اس کی اہمیت پیدا ہوگی. اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں اب گھر جا کے اپنے کاروبار سنبھالو اور مسجد میں ٹائم دو. ایسا ہی ہے نا, تو جس میں جتنا حوصلہ ہوتا ہے کوئی سال کے لیے چلا جاتا ہے, کوئی, کچھ لوگ ہیں جو رائبن میں مقیم ہوئے ہوئے ہیں, کچھ لوگ ہیں, ایسے نہیں ہے کہ پورا کراچی رائبن میں جا کے مقیم ہو گیا. یا کیونکہ پھر ریون والوں کو کھانے کے لیے کہاں سے ملے گا؟ سارے تاجر اگر ریون میں مقیم ہو جائیں, سارے اگر ریون میں مقیم ہو جائیں, تو ریون میں تو میرے بھائی وہ, ان کو تو ڈاکٹر کی بھی وارڈ اسٹینڈ بائی ڈاکٹر ہوتے ہیں, تو وہ سارے MBBS کے بچے بھی وہاں جائیں گے, تو کوئی فیوچر میں ان کو ڈاکٹر ملے گا, کوئی الیکٹریشن ملے گا پنکھا جوڑنے کے لیے, مائک خراب ہو جائے گا تو کوئی بندہ ملے گا, وہ جو مائک ٹھیک کرنے والا ہے وہ کہے گا میں تو خود ساری ایجوکیشن چھوڑ چھاڑ کے تبلیغ کے لیے نکل گیا, وہ مائک ٹھیک کرنے والا نہیں ملے گا آپ کو. تو دینداروں کو جو میرے بھائی یہ جو مختلف تانے دیے جاتے ہیں, کچھ تانے صحیح بھی ہوتے ہیں. تو پہلی وجہ اس کی میں نے بتائی جذباتیت, نمبر 2 توکل کی غلط تشریح, سمجھ رہے ہو نا؟ زمینی حقائق دیکھ کے فیصلے نہیں کر رہے ہوتے، محنت نہیں. جو قوم محنت کرتی ہے، دیکھو غیر مسلم ممالک میں، یورپ میں بہت سے کنٹریز ایسے ہیں جن کی طبعی عمر 10-20 سال تک بڑھ چکی ہے، ریٹائرمنٹ کی عمر بڑھا دی ان لوگوں نے، 60 سال ہوتی تھی اب 70 سال ریٹائرمنٹ کی عمر کر دی. کیوں؟ اس لیے کہ جگہ جگہ جم بن گئے ہیں، جگہ جگہ پارک بن گئے ہیں، لوگ جاگنگ بھی کر رہے ہیں، واکنگ بھی کر رہے ہیں، اور جناب صحت کا بڑا خیال. کر تو اللہ نے ان کی عمروں کو، جاپان میں 100-100 سال سے اوپر کے بہت لوگ ملیں گے آپ. ہمارے ہاں پہلے ماں اپنے بچے کو توکل کی بھینٹ چڑھاتی ہے، وہ جو چیزیں بچے کے لیے ضروری ہیں وہ کھانے کو نہیں دے گی، وہ جو گند بلا دکان سے مل رہا ہے کھائے جا رہا ہے، کھائے جا رہا ہے، کھائے جا رہا ہے. جب بچہ ہو گیا بیمار تو پھر دم درود، پھر بھی پرہیز وریز نہیں، دم درود، جھاڑ پھونک، تعویذ، دعائیں، منتیں، نظر لگا دی، فلاں نے یہ کر دیا، مرچیں جلاؤ، ٹوپ، یہ گھما پھرا کے، پھر وہ اللہ کی قدرت ہوتی ہے کہ وہ بچ جاتا ہے. بچتے بچتے پھر مختلف. اچھا پارک میں جو چہل قدمی کرتے ہیں نا، معذرت کے ساتھ ان سے میں کئی دفعہ میرا ارادہ ہوں ان سے بولوں کہ آپ گھر چلے جائیں، اس چہل قدمی میں ٹائم ویسٹنگ کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا. کبھی کبھار میں بھی صبح پارک میں جاتا ہوں نا، کن پارکوں میں جاتا ہوں یہ نہیں بتاؤں گا میں آپ کو، کبھی کسی میں کبھی کسی میں، میں کبھی لوکیشن نہیں بتاتا میں تو. لیکن پارک میں ایک چیز دیکھی ہے، لوگ چہل قدمی کر کے کر رہے ہوتے ہیں باتوں کے ساتھ، واکنگ کے بجائے ٹاکنگ پہ زیادہ زور ہوتا ہے. ایسی چہل قدمی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ جو صبح کی واکنگ ہے نا، یہ اسپیڈ کے ساتھ ہوتی ہے اور اپنی پوری دماغ کو ایک طرف فوکس کرنا ہوتا ہے. خواتین بھی نظر آتی ہیں اس میں، بڑی عمر کی خواتین ہیں جن کو ڈاکٹروں نے بتایا ہوتا ہے کہ بھئی آپ بھی واکنگ کریں، تو وہ وہی ساس بہو کے قصے چل رہے ہیں. او اے بہن تم تو میں جاگنگ کر رہا تھا، جاگنگ تو چند کچھ بوڑھی عورتیں تھیں، میں جاگنگ کرتے ہوئے ان کے قریب سے گزرا نا تو بہو کا لفظ میرے کان میں پڑا کہ نہیں وہ بہو جو ہے نا آٹا نہیں گونتی، پتہ نہیں کیا کرتی. میں نے کہا بھائی ان سے بولو یہ مسائل بس کرو یار. یہاں اگر بہو اور نندوں جٹھانیوں کی ٹینشن، پارک اس لیے تھوڑی بنا ہے بھائی، چھوڑو باتیں نہیں کرو، ابھی اسپیڈ کے ساتھ آپ واکنگ کریں. آپ کسی ڈاکٹر سے پوچھ لیں، اس طرح کی واکنگ کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو ٹاکنگ کے ساتھ ہو. ایک دم اسپیڈ کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، سانس پھولے آپ کا اور پھر لمبے لمبے سانس لیں ہوا میں. یہ 10-15 منٹ کی واکنگ بہت زیادہ مفید ہے صحت کے لیے. تو جاگنگ بھی نہیں ہے نہ واکنگ ہے نہ جم وم جانا اسلام کے خلاف سمجھا جاتا ہے. میں کبھی کبھار جم جاتا ہوں، ہر تھوڑی دیر میں آدمی آ کے مجھے دیکھ رہے ہوں تو جیسے کوئی پتہ نہیں کوئی خلائی مخلوق آ گئی ہے، کہہ رہے مفتی صاحب آپ، مفتی صاحب آپ ریئلی، اس طرح کہہ رہے. پتہ نہیں کتنے تو عقیدت یعنی چینل کو ان سبسکرائب کر چکے ہوں گے اب تک. مفتی ہو گیا یار یہ کام کر رہے ہو. مجھے ایک بات بتاؤ، ایک کامن سینس کی بات ہے، صحابہ کے دور میں، بلکہ صحابہ کیا 100 سال پرانے چلے جائیں، جسمانی محنت زیادہ تھی نا لوگوں کی، گاڑیاں ایجاد نہیں ہوئی تھیں، بائکیں نہیں تھیں، سارے کام پیدل ہوتے تھے اور سارے کام لوگ گھر میں خود کرتے تھے، وزن بھی اٹھا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں. کمپیوٹر ایجاد نہیں ہوا تھا، کوئی ٹھش پش بٹن وٹن کا کوئی سسٹم نہیں تھا، بیل بھی نہیں ہوتی تھی، دروازہ بجانا پڑتا دھاپ دھاپ دھاپ، اس سے ہاتھوں کی ایکسرسائز ہوتی تھی. کیا خیال ہے، گدا گاڑی کو، گدے کو چلانے میں آدمی کو خود گدا بننا پڑتا ہے، گدا اگر مریل ہے تو اس کو دھکے دے رہے ہیں، گھوڑا گاڑی، گدا گاڑی، یہ ساری چیزیں ہوتی تھی نا. تو جسمانی ایکٹیویٹی بہت زیادہ تھی. اب مجھے ایک بات بتاؤ، سائنسی ترقی سے کیا انسان کی نیچر چینج ہو گئی ہے؟ ہیں لوگ کہتے ہیں اب اتنی ترقی کا دور ہے، اب ہمیں جسمانی محنت کی ضرورت نہیں ہے. تو میں کہتا ہوں بھائی، آدم علیہ السلام کو بھی پیٹ بھرنے کے لیے روٹی کھانی پڑی تھی، گندم یا جو. اب کوئی یہ کہے کہ سائنس نے بہت ترقی کر لی ہے، اب ہم 10,000 سال پرانا والا فلسفہ نہیں چلائیں گے، اب بھی وہی خربوزے کھائیں، انار کھائیں. اب تو اتنی ٹیکنالوجی نے ترقی کی ہے، اب تو گیس پہ چلیں گے ہم. ہو سکتا ہے بھائی، جاپان کا سائنسدان جو بہت بڑی ایجادات کر چکا ہے، لیبورٹری میں جب وہ کام کر رہا ہوتا ہے نا تو اپنی انرجی کے لیے اس کو بھی باہر نکل کے خربوزہ کھانا پڑتا ہے. ایسا ہی ہے نا، وہی طریقے سے انسان کی باڈی میں کوئی چینج نہیں آیا. میدے کا سسٹم وہی ہے جو 10-15-20 ہزار سال پہلے تھا. چبانا انہیں دانتوں سے پڑے گا. گرینڈ کی بھی چیزیں آپ پیٹ میں ڈالو گے کہ مجھے دانتوں کے چبانے کے اب تکلف نہ ہو تو وہ تھوڑے دنوں میں مر جاؤ گے. ویسے ہی آپ ایسا ہی ہے نا، روٹی بھی چبانی پڑے گی آپ کو وہ سارا. ہاں بیماروں کے لیے نئی نئی چیزیں ایجاد ہو گئی ہیں، لیکن وہ جو چیزیں ایجاد ہوئی ہیں وہ بھی ہیں یہی جڑی بوٹیاں ہیں جن کو مختلف شکلوں میں. پیناڈول اب اس پیکنگ میں آ گئی ہے، ورنہ پیناڈول ہمیشہ سے کھا رہا ہے انسان، لیکن اس شکل میں نہیں تھا. اس شکل میں نہیں، وہ کسی اور شکل میں ہوگی. وہ حکیم کو جڑی بوٹی کھلا دیتے ہوں گے جس میں بخار اتارنے کے کچھ چیزیں پڑی ہوئی ہوتی ہوں گی اس میں. تو پیراسیٹامول جو ہے نا، جو مشہور ایک فارمولا ہے. تو اسی طرح یاد رکھو، جب سائنس کتنی ہی ترقی کر لے، اب اگر کمپیوٹر ایجاد ہو گیا ہے اور آپ بٹن پہ سارے کام کر لیتے ہو تو اس سے آپ کی انگلیوں کو جو حرکت دینے کی ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری نہیں ہوگی. سمجھ رہے ہو نا، اس کے لیے آپ کو الگ سے حرکت دینی پڑے گی، بھاگنا پڑے گا، چلنا پھرے گا. کیونکہ اللہ نے جو ہمیں مسل دیے ہیں وہ اس لیے تھوڑی دیے ہیں، وہ تو ہاتھ تو وزن اٹھائے گا تو ہاتھ ہاتھ رہے گا، پاؤں سے چلو گے تو چلنے کے قابل رہو گے. اور یہ بات تو وہ جنہوں نے یہ مشینیں ایجاد کی ہیں وہ ہم سے زیادہ ان چیزوں کے قائل ہیں. تبھی وہ اتنی کچھ ایجاد کر کے بھی سائیکلنگ کر رہے ہوتے ہیں، صبح صبح سائیکل چلا رہے ہوتے ہیں، جاگنگ کر رہے ہوتے ہیں. میں ملیشیا میں تھا تو زیادہ تر غیر ملکی ہمیں لگے پارک میں جاگنگ کرنے والے، مسلمان وہاں بھی کیا ہیں بےچارے شارٹ. تو اب اس میں کوئی مفتی ہو، عالم ہو، جو بھی ہو، کچھ بھی بن جاؤ، تو باڈی یہ نہیں دیکھتی کہ آپ مفتی صاحب ہیں تو آپ گھر میں پڑے ہوئے رہیں. ٹھیک ہے نا، کھاتے جائیں، اسٹور کرتے جائیں، آپ کے کوہان کی شکل میں جمع ہو جائے گا. کیونکہ آپ مفتی ہیں، آپ کے پاس ورزش کا ٹائم نہیں ہے یا ورزش آپ کے وقار کے خلاف ہے. لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ بولیں گے مفتی صاحب ہو کے ڈنٹ پیل رہے ہیں. تو لہٰذا یہ آپ کے چونکہ ایکچولی وقار کے خلاف ہے، تو وہ کیا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ جو مفتی صاحب ہیں باڈی نہیں مانتی کسی کو، تو مفتی ہے یا عالم ہے یا ڈاکٹر ہے یا کچھ، باڈی نہیں مانتی. وہ کہیں گے بھائی پہلے تم انسان ہو، میڈیکل سائنس کی زبان میں تم ایک سمجھدار حیوان ہو. حقیقت ہے نا، میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے، انسان بھی جانور ہی ہے لیکن ایک بڑا ذہین قسم کا حیوان ہے وہ. تو لہذا تمہیں صحت کو مینٹین رکھنے کے لیے وہ تمام کام کرنے پڑیں گے جو ایک مزدور کو کرنے پڑتے ہیں، ایک گٹکے والے کو کرنے پڑتے ہیں، ایک ٹماٹر والے کو کرنے پڑتے ہیں. اس میں چاہے وہ مفتی اعظم ہو، چاہے وزیر اعظم ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہو. لیکن لوگوں کی ایک سوچ کی بات بتا رہا ہوں. تو اب اکثر دینداروں کو دیکھا ہے وہ ورزش نہیں کرتے، وہ وقار کے خلاف سمجھتے ہیں. بزرگ بعض لوگ ہیں وہ نہیں کر رہے ہوتے ورزش، حالانکہ وہ بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں یار ہم ورزش کریں. وہ اگر پارک میں چہل قدمی بھی کر رہے ہوتے ہیں نا تو وہ اپنے بزرگی کا پورا خیال کر کے کر رہے ہوتے ہیں، ایسے وقار سے خرامہ خرامہ چلو. پھر مریدین کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم حضرت جی سے ایک قدم آگے نکل گئے تو گستاخی ہو جائے گی، تو مریدین کی واکنگ بھی گئی تیل لینے. میں نے دیکھے ہیں بعض لوگ خانقاہوں سے فارغ ہیں، کوئی خلافت ملی ہوئی ہے ان کو، جوان ہیں، تو اب وہ واکنگ کر رہے ہوتے ہیں پارک میں بڑی تمیز کے ساتھ نا، وقار کے ساتھ، اور اسی وقار کا خیال کرتے ہوئے ان کے مریدین بھی پیچھے پیچھے. وہ مریدین یہ ہو رہے تھے ایک قدم آگے نکل گئے تو گستاخی بھی ہو سکتی ہے. اب گستاخی تو کے چکر میں وہ تیز واک ہی نہیں ہو رہی. تو میں کہتا ہوں یا تو تمیز ادب کر لو یا اپنی صحت بنا لو، دونوں میں سے ایک کام کر لو. تو ان لوگوں سے میں مریدوں سے کہتا ہوں بھائی اپنے شیخ کے ساتھ واکنگ کی ضرورت ہی کیا ہے، شیخ کی اسپیڈ آہستہ ہے، آپ کی اسپیڈ تیز ہے، تو اگر بے ادبی کا خطرہ ہے تو دوسرے پارک میں جا کے وہاں کر لیا کرو. ٹھیک ہے نا، کیونکہ صحت یہ نہیں دیکھتی کہ آپ ادب کی وجہ سے آہستہ چل رہے تھے. اگر صحت یہ دیکھتی نا کہ چونکہ ان کے پاس چلنے کا ٹائم نہیں تھا، ان کو تیز چلنا چاہیے تھا، لیکن چونکہ ایکچولی ایک مجبوری تھی جس کی وجہ سے آہستہ چل رہے تھے، تو ان کی انرجی جتنی برن تیز چلنے میں ہونی چاہیے تھی اتنی آہستہ چلنے میں ہوگی. فطرت ان چیزوں کو لفٹ نہیں کراتی. تو صحت کے معاملے میں دینداروں کو دیکھ لو، صحتیں برباد کی ہوئی ہیں. اور پھر ایک صاحب کو تو میں نے یہاں تک کہا، میں نے کہا دیکھو پھر بھی اللہ چاہے بیمار کر سکتا، اگر کوئی جم جا رہا ہے، جاگنگ کر رہا ہے، سارا صحت کا خیال کر رہا ہے، پھر بھی اللہ، پھر اگر بیماری آئے گی نا وہ کس کی طرف سے ہوگی؟ وہ اللہ کی طرف سے ہوگی. وجہ اس کی یہ کہ بھائی وہ اس کے بس میں جو تھا وہ اس نے، ابراہیم علیہ السلام بیمار ہوئے تو کیا وہ اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتے ہوں گے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، ہمارے نبی سے زیادہ کون صحت کا خیال رکھتا ہوگا؟ آپ نے تو وہ چیزیں بتائی ہیں جو صحت کے لیے مفید ہیں، جو صحت کے لیے نقصان دہ ان سے منع کیا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیمار ہوئے ہیں. تو ایک بیماری وہ ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے اور ایک خود کی طرف سے. تو ایک صاحب تھے وہ کہنے لگے مفتی صاحب جب صحت کا خیال بھی ہم کریں گے اور جم بھی جا رہے ہیں اور جناب جاگنگ بھی کر رہے ہیں اور یہ سارے تو پھر بیماری نہیں ہوں گے. تو بیماری تو اللہ کی رحمت ہے اور اس میں تو گناہ معاف ہوتے ہیں، اور اگر کبھی کوئی بیماری نہ ہو تو یہ تو بڑا عذاب ہے. میں نے کہا بیماری اللہ کی رحمت ہے بشرطے کہ اپنی حماقتوں سے نہ آئی ہو، سمجھ رہے ہو، وہ اللہ ہی کی طرف سے ہو. آپ گٹکا کھا کے منہ کا کینسر ہو گیا تو یہ آپ کی طرف سے ہے، یہ کینسر اللہ کی طرف سے نہیں ہے. سگریٹ پی پی کے پھیپھڑوں کا بیڑا غرق کر دیا آپ نے تو یہ بیڑا غرق اللہ کی طرف سے نہیں ہوا ہے، ہوا تو اللہ کی طرف سے، اس لیے کہ سارے کام اللہ ہی کرتا ہے، لیکن وہ آپ کی حماقت کی سزا دی اللہ نے آپ کو. تو یہ والی کھا کے اتنا تھوپ لیا یہاں پہ اب چلا نہیں جا رہا ہے، یا قبض ہو گیا پیٹ میں مروڑ ہو رہا ہے اور درد ہو رہا ہے، کہہ رہے کوئی بات نہیں گناہ معاف ہو رہے ہیں میرے، ہر تکلیف پہ گناہ معاف ہوتا ہے نا. حدیث میں آتا ہے کانٹا بھی چپتا ہے تو گناہ معاف ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے کانٹا بھی چپتا ہے تو کیا ہوتا ہے، یہ تو صحیح حدیث ہے، ایک کانٹا بھی چپتا ہے ایک گناہ معاف ہوتا ہے، اسے حدیث میں آتا ہے. تو اب آپ کہہ رہے ہیں کانٹے کی اتنی سی تکلیف پہ جب گناہ معاف ہوتے ہیں تو اب تو چھ پراٹھے جو میرے پیٹ میں وہ پٹ رہا ہوں، اب تو میرے اگلے پچھلے سارے کبائر صغائر معاف. تو بھائی اب توبہ استغفار کا موقع ہے، یہ شکر کا موقع نہیں ہے، یہ توبہ کا موقع ہے، اللہ معاف کر دے، اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، سمجھ رہے ہیں نا. لیکن وہ کیا کر رہا ہوگا، وہ کہہ رہا ہوگا کوئی بات نہیں بھائی، تکلیف بھی کس کی رحمت ہے، اللہ کی رحمت ہے. ہاں جب توبہ کی توفیق مل گئی ہے اللہ آئندہ نہیں کھاؤں گا، معاف کر دے، اللہ نے معاف کر دیا، اب یہ تکلیف کیا بن جائے گی، اب یہ رحمت بن جائے گی. بھائی اللہ نے جب ایک چیز معاف کر دی پھر اللہ کہیں گے اب تکلیف تو ہوگی، چھ پراٹھے تو بولیں گے، لیکن اب اس تکلیف میں تیرے گناہ کیا ہوں گے، معاف ہوں گے، چونکہ تو توبہ کر چکا ہے. تو گٹکے کھانے کی وجہ سے منہ کا کینسر ہو گیا، آپ نے توبہ کر لی، سچی توبہ کر لی، تو اب یہ کینسر انشاءاللہ رحمت بن جائے گا. لیکن توبہ اتنے آرام سے ہوتی نہیں ہے، وہ اوپر اوپر سے توبہ ہوتی ہے کہ ٹھیک ہونے دو پھر ایک دفعہ اور ٹرائی کر کے دیکھیں گے. میں نے دیکھا ہے نا، دیکھا ہے، نہیں چھوڑتے تھے، دنیا چھوڑ دیتا ہے وہ، نہیں چھوڑتا، نہ چرس چھوڑتے ہیں، نہ ہیروئن چھوڑتے ہیں، نہ شراب چھوڑتے ہیں، وہ اوپر اوپر سے کہہ رہے ہوتے ہیں ہم توبہ کر رہے ہیں، لیکن وہ دوبارہ موقع ملے تو دیکھو ان کو، وہ اس سے زیادہ آگے نکلتے ہیں. تو یہ چند فالٹ ہیں دیندار حضرات میں، یعنی وہ لوگ جو دین کی طرف منسوب. اچھا ایک اور اہم بات ہے، کیونکہ یہ موضوع بہت اہم ہے، دیندار حضرات جو دین کی طرف منسوب سمجھے جاتے ہیں، بار بار میں کہہ رہا ہوں، جو گیٹ اپ سے دیندار لگتے ہیں، ان میں ایک بعض لوگوں میں ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ تبلیغ کا موقع نہیں دیکھتے، بے وقت تبلیغ کرتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی گڑبڑ ہوتا ہے معاملہ، سمجھ رہے ہیں نا. اب اکثر کیا ہوتا ہے، شادی بیاہ میں مجھے بلایا جاتا ہے کہ بھائی مفتی صاحب بیان بھی کریں، میں وہاں بیان نہیں کرتا، اکثر میں منع کر دیتا ہوں. میں کہتا ہوں ایک شادی ہال ہے، اس میں لوگ انجوائے کرنے کے لیے آئے ہیں، دولہا بھی ادھر بیٹھا ہوا ہے، دلہن ادھر بیٹھی ہوئی ہے، ادھر لوگ مبارکباد دے رہے ہیں، ادھر انجوائے، ادھر مولانا صاحب جہنم پہ ایک تقریر کرنا شروع کر دیں، یہ عجیب سا ہوتا ہے، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا، یہ موقع نہیں ہے، یہ مبارکبادی کا موقع ہے، آپ جائیں سیلیبریٹ کریں، بھائی دولہا بھائی بڑی خوشی ہوئی، پہلی شادی ہو گئی آپ کی، ماشاء اللہ بہت خوشی ہوئی آپ سے، ٹھیک ہے نا، بڑا اچھا ماشاء اللہ، کچھ گفٹ دے دیا اس کو یا کچھ دعائیں دے دی اور لوگ ملے، کھایا پیا، یہ موقع اس چیز کا ہے نا. اب میں نے بعض حضرات کو دیکھا ہے ولیمے کی دعوت میں رو رو کے دعا کرا رہے ہیں، وہ کراتے ہیں، وہ اللہ والے لوگ ہیں، ان کے اخلاص میں کوئی شبہ نہیں ہے، بلکہ میں کہتا ہوں یہ ان کے بہت زیادہ مخلص ہونے کی دلیل ہے کہ ایسی خوشی کی مجلس میں وہ رو رو کے دعا کرا دیتے ہیں، کا مطلب بہت اللہ سے گہرا تعلق ہے. لیکن یہ مجھے بے موقع لگتا ہے، بھائی ختم قرآن کی محفل میں رو کے دعا سمجھ میں آتی ہے، کسی کی میت پہ رو کے دعا سمجھ میں آتی ہے، یا ویسے ہی ہم کہیں دینی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو کسی نے دعا کرا دی رونا آ گیا سمجھ میں آتا ہے. ولیمے کی تقریب ہے خوشی کی، اس میں رو رو کے دعائیں، وہ لوگ ایک تو تھری پیس سوٹ ٹائی پہن کے آئے ہیں خوشی خوشی، وہ خواتین اتنا پورے ڈسٹیمپر کے ڈبے خالی کر کے آئی ہوئی ہیں، صحیح ہے نا، حقیقت یہی ہے نا، یہ کس کو بہت زیادہ ایسی کس کو آ رہی ہے بھائی. اچھا وہ پورے پورے ڈبے خالی کر کے آئی ہوئی ہیں، وہ اس لیے کہ ہم چمکتی ہوئی نظر آئے اپنی ہم جھولیوں کو، اور جناب وہ ادھر دلہن بیٹھی ہوئی ہے، سب خوشیاں مبارکباد، ادھر پھر اے اللہ وہ جہنم سے عذاب سے بچا لے، اے اللہ، وہ بے موقع ہے یہ، کیوں رلا لے لوگوں کو بھائی. وہ دولہا پھر کسی اور وجہ سے رو رہا ہوتا ہے, وہ بہانہ کر کے اس میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیتا ہے. اصل میں رونا کسی اور وجہ سے آ رہا ہوتا ہے اس کو, کہ یار ہاں تو کر دی ہے, اب دیکھو ہو گیا کیا. میں نے بعض دولہے ایسے بھی دیکھے ہیں, میں تو بہت نکاح پڑھائے ہیں نا میں نے, تو ایسے بھی دولہے عجیب عجیب جب واقعات ہوتے ہیں نا بڑے عجیب عجیب ہوتے ہیں. ایک دولہا میں نکاح پڑھا رہا ہوں, وہ دولہے کو پسینے چھوٹ رہے ہیں, میں خطبہ پڑھ رہا ہوں نکاح کو, حالانکہ گرمی نہیں تھی, ایسے عجیب اس کی کیفیت بھائی. تو میرا دل چاہ رہا تھا میں اسے بولوں بھائی رکوا لے یار, اگر کوئی اتنا مسئلہ ہے نا, کوئی شادی فرض واجب نہیں ہے, حقیقت فرض نہیں ہے, یہ سنت ہے ترغیب ہے, لیکن اگر اتنی ٹینشن ہو رہی ہے تو بھائی کوئی ضرورت نہیں یار, جہاں اتنی زندگی گزر رہی ہے بھائی, تو اتنی ٹینشن میں. چلو دلہن کو ٹینشن ہو تو سمجھ میں آتا ہے, بیچاری ماں کے گھر سے رخصت ہو رہی ہے, باپ کے گھر سے رخصت, نیا سسرال مل رہا ہے, کنفیوز ہوتی ہے, پتہ نہیں ساس کیسی نکلے, وہ اس کے پسینے چھوٹ رہے ہوں گے, سمجھ میں آتا ہے بھائی تجھے تیرے پسینے کیوں چھوٹ رہے ہیں یار. وہ بےچارا اتنا گھبرا رہا ہے, گھبرا رہا ہے. میں مجبور تھا پڑھاتا نکاح, کیونکہ مجبور اس لیے تھا کہ لوگ بولیں گے کیا باتیں شروع کر دی, ابھی یہ بھی بے موقع تبلیغ ہو جاتی نا اگر میں اس کو سمجھاتا بھائی رہنے دو کینسل کروا دوں تو لوگ مجھے پکڑ کے مارتے کہ میں تو آپ کو کینسل کروانے کے لیے لایا. ہم نے کہا یہ اسی کی ٹینشن ہے, اسی کی ہیڈ ہے ہمارا کیا, ہم تو پڑھا کے نکل لیں گے, ہم سے پہلے پوچھتا تو ہم بتا دیتے یار اتنی. تو بے موقع اب وہ ولیمے کی محفل ہے اس میں ایک, تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے جو لبرل لوگ ہیں نا وہ پھر علماء سے بدگمان ہوتے ہیں, کیا یار یہ ادھر کیا رونا دھونا لگایا ہوا انہوں نے, ٹھیک ہے نا. ایک موقع ہوتا ہے ہر چیز کا, اس میں جیسے میں کہتا ہوں نا میت پہ کھانا یہ بے موقع ہے نا, وہ میں سنایا تھا نا وہ یوں یوں کر کے وہ کھا رہے ہیں, کہہ رہے ابھی ایک منٹ رکو, وہ کہہ رہے نہیں وہ عذاب ہو رہا ہے اس کو کھانے دو میں پورا, تو بزمان حال یہی کہہ رہے ہوتے ہیں. تو یہ بڑے بڑے ٹیکنیکل قسم کے فالٹ ہیں ان لوگوں میں جو دین کی طرف منسوب, جذباتیت کے ساتھ. اب کیا ہوا ہے کہ ہمارے ساتھ ایک دوست تھے, ماشاءاللہ داڑھی تھی, ہم کہیں ہوٹل میں کھانا کھا رہے تھے تو کھانا کو ٹھیک نہیں تھا, تو ہمارے ان دوست کو آ گیا تھوڑا سا غصہ, تو ہوٹل کے مینیجر کو بولا یار یہ ہم نے اتنے پیسے دیے آپ نے کیا پکایا, تو اس نے یہ لفظ کہہ دیا کہ یار داڑھی رکھ کر آپ مجھ سے اس اسٹائل میں بات کر رہے ہیں, تو انہوں نے فوراً کہا داڑھی کا مذاق کیوں اڑا رہے ہو, داڑھی کی طرف کیوں آئے. بھائی کیا ہو گیا اگر اس نے اتنی سی بات کہہ دی کہ بھائی ایک آپ کو حوالہ دے رہا ہے کہ بھائی داڑھی ہے, تو تھوڑا غلطی انہی کی تھی جو داڑھی تھی جن کی, بھائی تمیز سے بھی کہا جا سکتا ہے مینیجر کو بلائیں تھوڑا ایکسکیوز کر لیں, داڑھی والے کو تو بہت میٹھا لہجہ رکھنا پڑتا ہے اپنے عمل سے تاکہ لوگ داڑھی سے مانوس ہوں. وہ اگر بدتمیزی سے بات کرے گا تو اس نے اگر داڑھی کا تانا دیا غلط دیا, نہیں دینا چاہیے. میں نہیں کہہ رہا کہ وہ مینیجر نے صحیح کہا, مینیجر کو یہاں داڑھی کو درمیان میں نہیں لانا چاہیے تھا, لیکن اگر لے آیا ہے تو تھوڑا آپ اس کو یہ وہ اس نے تو آرام سے لایا نا, وہ بدتمیزی تھوڑی کا داڑھی رکھ کر ایسی بات کر رہے, اس نے یہ تھوڑی کا, اس نے کبھی دیکھیں آپ کی داڑھی ہے اور آپ, وہ داڑھی کے احترام میں کہہ رہا ہے صحیح ہے نا, کہ آپ کی داڑھی ہے, آپ تو سنت رسول ہیں تو آپ کو تو اچھے اخلاق سے بات کرنی چاہیے. اور وہ مینیجر غلط نہیں کر رہا تھا, وہ یہ کہہ رہا تھا بھائی اگر کھانے میں کوئی اعتراض ہے تو آپ آرام سے بتائیں, میں چینج کر دیتا ہوں, میں دوسرا لے آتا ہوں, یہ کمپلین کر لیتا ہوں آئندہ انشاءاللہ, انسان ہے غلطی ہو جاتی ہے. تو اب انہوں نے جذبات سے اس کو ڈانٹا ہے, جب اس نے یہ کہا کہ بھائی داڑھی آپ رکھ کے سر ایسے سر سر کر کے بات کر رہا تھا وہ آپ ایسے, اور داڑھی ہے بھائی داڑھی کی طرف کیوں آ گئے, تو میں نے کہا یہ عجیب مسئلہ ہو گیا. اب میں چپ اس لیے بیٹھا ہوں کہ میں اگر مینیجر کی فیور لوں گا تو پتا چلا اگلا ہدف میں ہوں گا, تو میں نے کہا ابھی تو موقع, اب یہی بھی ہے نا موقع نہیں ہے, میں نے کہا ابھی جانے دو. لیکن مجھے یہ کہ یار یہ مینیجر پر جو ہے نا داڑھی والوں کا جو اثر جائے گا نا وہ اچھا نہیں جائے گا, اور یہ ویسے ہی لبرل آدمی ہے, بزنس مین آدمی ہے. اب میں ایکسکیوز بھی نہیں کر کیونکہ اپنے ساتھی کا بھی خیال کرنا ہے نا, اس کی موجودگی میں ایکسکیوز کر لیا تو بولے گا یار ہماری انڈی والی جو ہے یہ کیسی انڈی والی ہے, انڈی والی سمجھتے ہیں پشتوں میں دوستی کو, یار ہم اس کو لڑ رہے ہیں اور آپ مفتی صاحب آپ اس کو فیور کر رہے ہو. تو میں نے کہا ابھی تو جانے دو. تو جب وہ اٹھ کے باہر گیا ہے نا, وہ ہمارے ساتھی گاڑی کی طرف گیا, میں نے کہا چلے میں ذرا آہستہ آہستہ آ رہا ہوں, کوئی واش روم کا بہانہ کیا, تو جا کے مینیجر سے کہا, میں نے کہا یار تھوڑا سا میں آپ سے سوری کر لیتا ہوں, تھوڑا یہ تھوڑے سے جذباتی ہیں, اتنا بڑا مسئلہ تھا نہیں, بس ان کو کوئی مسئلہ ہوگا گھر میں, کوئی پھٹا پھٹا چل رہا ہوگا, کوئی ٹوپی ڈرامہ کر کے ہم نکل لیے وہاں سے. تو یہ بھی ہے کہ اگر بھائی تھوڑا سا وہ اگر غلطی کر رہا ہے, وہ بھی اتنی بڑی غلطی نہیں کر رہا, تو ذرا سا داڑھی کا کہیں لفظ آ گیا تو فوراً داڑھی کی توہین کا کیس بنا کے اس کے اوپر ڈال دیا. گھروں میں ایسا ہوتا ہے. اب دیکھو یا تو پہلے سے 100% اسلام کو سب گھر میں فالو کر رہے ہوں, پھر اگر کوئی اسلام کے خلاف چلے نا تو سختی کریں. جیسے میں لوگوں سے کہتا ہوں, بیوی اگر آپ کی پہلے سے پردہ کرتی تھی, اسی بیس پہ آپ نے شادی کی, بعد میں پردہ اتار دیا, تو آپ سختی, آپ کا حق ہے کہ بھائی ہم نے تو تم سے نکاح اس بیس پہ کیا تھا کہ تم پردہ کرو گی, اور پہلے سے تم پردے دار تھی, تمہارا خاندان ایسا تھا, تم نمازی تھی, تم پرہیزگار تھی, ہم نے اسی بیس پہ آپ سے نکاح کیا, اب آپ نے پردہ اتار دیا ہے, تو پھر میٹر گھومنا سمجھ میں آتا ہے نا. لیکن پہلے سے پردہ نہیں کر رہی وہ, آپ کو پتہ ہے لبرل خاتون ہے, خاندان بھی سارا لبرل ہے, موویز بھی دیکھتے ہیں اور یہ سب لائف کو انجوائے کرتے ہیں, شادیوں میں بھی جاتے ہیں, مس گیدرنگ بھی ہوتی ہے, آپ نے سب کچھ سوچتے سمجھتے ہوئے لٹو ایسے ہوئے ہوئے تھے, آپ نے شادی کر لی. اب شادی کے بعد آپ کے لگ گئے تبلیغ میں 4 مہینے, اس کے بعد اب آپ کو یہ بے پردہ عورت ہے, میری غیرت کے خلاف ہے کہ تم میرے دوستوں کے ساتھ جا کے ایسے مل رہی ہو, تو بھائی غیرت کے خلاف تھا تو وہ کہے گی نا پھر شادی کیوں کی آپ نے. اب یہاں پر جو بات آپ کی 100% درست ہے, یقیناً غیرت بھی آنی چاہیے جو آ رہی ہے, لیکن اب آپ اس پہ اس بیس پہ ڈنڈا نہیں چلا سکتے, صحیح ہے نا. سختی کریں گے تو وہ بجائے دین کی طرف آنے کے دین سے دور ہوگی, بولے گی بھائی یہ کیا بات ہے بھائی, یہ تو گویا ہمارا جو ایگریمنٹ ہوا تھا اس کے خلاف ہے, یہ ایک قسم کا ایگریمنٹ ہی تھا نا, صراحتن نہیں تھا دلالتن تھا. اب آپ سوائے محبت اور امن شانتی کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. محبت سے سمجھاتے رہیں, چھوڑ دے ٹھیک ہے, نہیں تو اب سمجھانا بھی چھوڑ دیں. بعض لوگ زچ کرتے ہیں بار بار ایک ہی بات کو ریپیٹ کر کر کے وہ پھر جب ایک ہی بات کو بار بار ریپیٹ کریں تو بات صحیح بھی ہوتی ہے تو آدمی کو غصہ آ جاتا ہے. اب ایک آدمی کو ایک دفعہ آپ نے سمجھا دی, بھائی نماز پڑھا کرو, کہہ کے شکریہ آپ بہت اچھے مبلغ ہیں, دعا کریں, پھر آپ کہہ رہے ہیں بھائی ابھی بولا ہے نا میں نے نماز پڑھا کرو. اب آپ اس کے ایمان سے کھیل رہے ہیں. آپ وہ بدتمیزی نہیں کر رہا کہہ رہے یار میں نماز کا انکار کروں گا, کافر نہ ہو جاؤں, جو نماز کی دعوت دے رہا ہے اس کو میں منع کروں گا تو وہ ایسا نہ ہو بڑا گناہ ملے مجھے. وہ بےچارہ صبر کر کے ٹھٹراوا بیٹھا ہوا ہے کہ چلو نماز نہیں پڑھنے کا گناہ ہے, کم از کم نماز کی دعوت دینے والے کا اکرام تو کر رہا ہوں نا, تو 2-3 دفعہ میں تو آپ کو چائے کا بھی پوچھے گا. پھر آپ نے کہا بھائی نماز پڑھو, ابھی بولا تو ہے آپ کو, ٹائم دیکھو کہ جہنم میں جانے کا آپ کو شوق ہے کیا, آپ کو پتہ نہیں ہے نماز فرض ہے. جب 3-4 دفعہ آپ چاہے محبت سے بھی ریپیٹ کریں, اب اگر وہ غصہ کرتا ہے اور وہ کوئی الٹی سیدھی نمازیوں کے لیے الفاظ استعمال کرتا ہے, ابے نمازی بھی سارے ہم نے دیکھے ہیں 2 نمبر ہوتے ہیں, ابے تم بڑے نماز, ہمیں پتا ہے تمہارے گھر میں کیا ہو رہا ہے اور تم رشوت کتنی لے رہے ہو, ابے سب پتا ہے ادھر داڑیاں رکھ کے نماز, وہ غلط کر رہا ہے لیکن اس غلطی پر اس کو ابھارا کس نے ہے, آپ کے عمل نے. تبھی تبلیغ والے کیا کرتے ہیں, دیکھو گشت کرتے ہیں نا, ہمارے اندر دین آ جائے, ساری دنیا کے اندر دین آ جائے, اس کے لیے بھائی محنت ہو رہی ہے, مسجد میں جماعت آئی ہوئی, آپ آئیں گے نا, کہتے ہیں ہاں جی ہم آئیں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. اب یہ نہیں کہ گھر جا کے مغرب کے بعد پوچھ رہے ہیں اسے, کھڑ آپ نے تو بولا تھا ہم آئیں گے, ہیں ویسے آپ بڑے ایک نمبر بنے پھرتے ہیں, جھوٹ نہیں بولوں گا, اور جناب میں جو ہے وہ اس دن آپ نے سچ پہ بڑی اچھی تقریر بھی کی ہے, اور آپ کے تو کالم چھپتے ہیں اخبار میں سچ بولو, سچ کے سوا کچھ نہ بولو, اور ادھر آپ نے ہم سے جھوٹ بولا, تو تبلیغ میں کوئی نکلتا, پھیلتا کام, کچھ بھی نہیں ہوتا. تو جب ایک چیز ہے ایک دفعہ دو دفعہ بہت زیادہ 3 دفعہ بس, اس کے بعد اس کو بولنا بھی نہیں ہے, بار بار ایک ہی چیز کو ریپیٹ کریں گے نا, ایک ہی بات بولتے رہیں گے تو وہ سامنے والا خود بخود اس کے نیگیٹو چلنا شروع ہو جاتا ہے, صحیح ہے نا, مخالف چلنا. تو یہ چیز بھی ہے تبلیغ کا بے موقع غلط استعمال, جو آپ کو بلا نہیں رہا آپ خامخواہ میں جا کے جو ہے نا اس کے سر پہ مسلط ہو جاؤ, جو آپ کی بات سننا نہیں چاہتا مائک کھول کھول کے اس کے بھونپو لے کے اس کے کان میں اپنی تبلیغ سنانا شروع کر دو. میں نے جمعے کا باہر کا اسپیکر بند کروایا نا اسی وجہ سے کہ بھائی جو نہیں میری بات سننا چاہتا میں بھونپو لے کے اس کے کان میں کیوں گھسوں. اب بعض لوگوں نے مجھے کہا بھائی اتنے لوگ جہنم میں جا رہے ہیں دین کی بات سن لیں گے تو کتنا فائدہ ہوگا, بھائی اس طرح فائدہ نہیں ہوتا. اتفاق کے واقعات ہوتے ہیں کہ اتفاق سے فلاں آدمی کے کان میں حضرت جی کی آواز پڑی, بڑا متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا, ایسے چند ایک واقعات ہوتے ہیں. بھونپو لے کے کسی کے سر پہ کھڑے ہو جائیں جیسے کہ آج کل کر رہے ہیں مسجدوں میں, دیکھو نا ہر وقت مائک بجتا رہے گا, اسپیکر بجتا رہے گا, پروگرام چلتے رہیں گے, وہ لوگ محلے والے پریشان ہو رہے ہیں, سکون نہیں آ رہا لوگوں کو, ایک ٹینشن میں آئے ہوئے ہیں, یار کیا مصیبت کھڑی کر دی ہمارے لیے. اگر آپ ان کو جا کے بولو مائک بند کر رہے ہیں اللہ کی بات بتا رہے ہیں اور آپ سننے سے انکار کر رہے ہو, اللہ اللہ اور تجوید کے ساتھ پوری ایسی بات, اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہم آپ سے کر رہے ہیں, ہم آپ کو نعت سنا رہے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور آپ اس کو کہہ رہے ہو کہ میں نہیں سننا چاہتا, آپ کا تو ایمان کا کیا بنے گا؟ تو بیچارہ وہ بہت ہی کوئی پرہیزگار ہوگا تو چپکے سنتا رہے گا، ورنہ وہ پھر بولے گا، پھر الٹی سیدھی باتیں شروع کر دے گا۔ تو یہ مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے؟ تو اخلاق ہیں ہمارے، حضرت فرمائے کرتے تھے کہ جو دیندار آدمی ہے نا، اب پورے خاندان میں ایک بچہ نیک بن گیا تو اب وہ ٹیلی ویژن اور موویز پہ فتوے جھاڑنا نہ شروع کرے، وہ کہے بھائی میں بن گیا ہوں، میرے معاشرے نے مجھے بس برداشت کر لیا نا، یہ بھی ان کا ایسا ہے۔ تبھی میں کہتا ہوں غیر مسلم، جب تک میرے سفر نہیں تھے نا، بہت سی چیزوں کا تجربہ نہیں تھا، جو غیر مسلم ممالک ہیں نا، انہوں نے آپ کو اسلام پہ چلنے کی اجازت دی ہوئی ہے، تبلیغ کی اجازت دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ ان میں بہت سی چیزیں نیگیٹو ہیں، جو ظلم دنیا میں ہو رہا ہے میں اس کو اپریشیٹ نہیں کرتا ان پہ، لیکن بہت سی چیزیں ان میں پازیٹو بھی ہیں، تو ان پازیٹو چیزوں کا فائدہ اٹھاؤ، صحیح ہے نا؟ ان ملکوں میں جا کے خلاف قانون کام نہ کیا کریں، یہ شو کریں کہ ہم جو ہے نا، آپ کی جو یہاں کی اصل قوم جتنا لا کو فالو کرے گی ہم اس سے زیادہ فالو کریں گے، یہاں کے عوام جتنا ٹیکس بھرتی ہے نا ہم اس میں ایکوریسی ہماری اس سے بھی زیادہ ہوگی، ان کو یہ احساس ہو کہ بھائی مسلمان ہمارے لیے خطرہ نہیں ہے، تو اور زیادہ چھوٹ دیں گے وہ اس میں، اور زیادہ آپ کو رعایتیں دیں گے۔ تو اسی طرح گھر میں جب آپ رہتے ہو تو گھر میں رہنے کے بعد بھی بھائی آپ اپنے باپ کی خدمت پہلے سے زیادہ کرو۔ اب ابا فلم دیکھ رہے ہیں، وہ بچپن سے دیکھتے آئے ہیں، آپ کو اللہ نے تبلیغ کی برکت سے یا کہیں توبہ کی توفیق دے دی، اب آپ نے جا کے ابا پہ فتوی دینا، ابا آپ کو اس عمر میں فلمیں دیکھتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ تو ابا فلم تو نہیں چھوڑے گا، ابا کو مولویوں سے نفرت ہو جائے گی، وہ کہیں گے اس کا کوئی برین واش کر رہا ہے، یہ مفتی طارق مسعود کے بیان میں بیٹھتا ہے، اس کے بعد سے اس نے میرا دماغ۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب آپ یہاں بیٹھے تو ابا فلم دیکھ رہے ہیں، آپ جا کے ان کے پاؤں دبانا شروع کر دو، نہ ٹی وی کی تار نکالو نہ ٹیلی ویژن بند کرو، یہ تمہارے باپ کا گھر نہیں ہے، صحیح ہے نا؟ ابا بولے گا نا، یعنی باپ سے مراد یہ تمہارا ایسا گھر نہیں ہے، تو تمہارے باپ کا گھر، تو ویسے بھی جب تمہارے باپ کا گھر ہے تمہارا تھوڑی ہے، تو چلے گی کس کی اس میں؟ باپ کی چلے گی نا۔ تو آپ جا کے پاؤں دباتے، ابا کہتے یار کیا ہو گیا بچے میں بڑی تبدیلی ہے، پہلے تو بات نہیں کرتا تھا، تو جی وہ مفتی صاحب کے بیان میں بیٹھ رہے ہیں۔ ابا کہتے یار دوسرے کو بھی لے جاؤ۔ پھر ایک دن ابا خود بھی آتے نا، کیا خیال ہے؟ تو ماں کی خدمت پہلے سے زیادہ کر لیں، بہنوں سے تمیز سے بات کر لو۔ اب وہ پہلے سے لبرل ہیں بہنیں، پہلے سے دوپٹہ نہیں لیتی، پہلے سے جینز پہنتی ہیں، وہ پہلے سے ہیں۔ یا تو ہوتا نا ایک پورا ماحول دادا چھوڑ کے گئے ہوتے ہیں سارے نیک پرہیزگار، اس میں ایک بگڑ گیا تو اس کے تو احکام الگ ہیں، لیکن پورا خاندان ہی لبرل ہے، پورا ماحول چاروں طرف یہی چل رہا ہے، تو اس میں آپ کو اللہ نے توفیق دے دی، اب بہن دوپٹہ نہیں لے رہی، جینس پہن رہی ہے، وہ شرٹیں پہن کے گھوم رہی ہے، ایک دم تمیز سے بات نہیں کرتے آپ، پہلے جب تک اپنا لباس چینج نہیں کرو گی میں تم سے بات نہیں کروں گا، تو وہ لباس چینج نہیں کرے گی، اس کو آپ کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، وہ کہے گی یہ کیا، یہ دم درود کے علاوہ اس کے پاس ہے کیا، ٹھیک ہے نا؟ یہ دعائیں دے گا اور دم درود کرے گا۔ اب دعاؤں کا اثر تو بہت ہوتا ہے لیکن نظر تھوڑی آتا ہے وہ، تو اس کا طریقہ یہ کہ آپ پہلے سے زیادہ اچھے اخلاق سے بات کرنا، کیونکہ اسلام کا جو صلہ رحمی والا حکم ہے نا، اس کو زیادہ فوکس کرنا شروع کر دیں، اس کو خود ہی احساس ہوگا کہ بھائی دیکھو پہلے کچھ اور معاملہ تھا، اب معاملہ یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں، مجھے آپ سے واقعی محبت ہے۔ تبلیغ کا یہ اسٹائل کہ لگے کہ یہ طنز مار رہا ہے، طنز کر رہا ہے، یہ اس اسٹائل سے جب ہوگی وہ کبھی بھی دین کے قریب نہیں آئے گا۔ تو آپ میرے ساتھ تو اتنے قسم کے لوگ بیٹھتے ہیں، میں آپ کو کیا بتاؤں، ایسے ایسے عجیب عجیب لوگ آگے بیٹھتے ہیں نا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، آپ کہیں گے ہضم کیسے کر لیتے ہیں لوگوں کو آپ، بھائی ہضم کرنا پڑتا ہے، نہیں تو وہ اور دور ہو جائیں گے۔ ایک ایتھیسٹ آئے نا دو چار دن پہلے، شاید یہاں بیان میں بیٹھے ہوئے ہوں ابھی، جمعے میں تو میں نے ان کو دیکھا تھا، بڑے نہا دھو کے تمیز سے آگے بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ جب انہوں نے بات شروع کی میں نے کہا آپ کے دل میں اسلام کے خلاف جو کچھ بھرا ہوا ہے، جو کچھ بھرا ہوا ہے اللہ کے خلاف، رسول کے خلاف، جو کچھ بھرا ہوا ہے، آپ بلا تکلف اگل لیں آپ، کیونکہ ابھی آپ ڈیبیٹ کرنے کے لیے آئے ہیں، بات چیت کرنے کے لیے آئے ہیں نا، اگر آپ اپنے دل کی بات کہیں گے نہیں۔ دیکھو جب مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو اگر وہ اپنی بیماری کو شرما رہا ہو کہ اگر میں ڈاکٹر سے بولوں مجھے ایک گھنٹہ کھانسی ہوتی ہے، تو ڈاکٹر بولے گا اب جوانی میں یہ حال ہے تو بڑھاپے میں تمہارا کیا حال ہوگا، تو اب شرما رہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب بس ایک دو چھینکیں آتی ہیں، ایسے ایکچولی ویسے تو میں آپ کو پتا ہے کتنا نوجوان آدمی ہوں، تو علاج ہوگا؟ تو میں نے کہا بھائی جو کیونکہ وہ سیکھ پوچھنے کے لیے آئے تھے، واقعی ایک آدمی حق کا متلاشی ہوتا ہے نا، اس سے بات کا انداز کچھ اور ہوتا ہے، تو ان کے والد اور بھائی لے کر آئے کہ یہ سیکھنا چاہتے ہیں، پوچھنا چاہتے ہیں، ان کو بہت زیادہ اشکالات ہیں، اسلام پر, اور بالکل صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ میں اسلام نہیں مانتا, میں اللہ ہی نہیں مانتا, اللہ تعالیٰ بچائے ہمیں. تو میں نے کہا بھائی جو دل میں ہے اٹھا کے سامنے لے آؤ, نہ مجھے انشاءاللہ غصہ آئے گا, نہ میں کوئی تھپڑ ماروں گا, نہ میں کوئی گردن اڑانے کا فتویٰ دوں گا. کیونکہ جب آئے ہو اشکالات کرنے کے لیے تبھی میں نے دوسرے لوگوں کو وہاں سے بھگا دیا, کیونکہ ایسا نہ ہو کہ وہ, کیونکہ اثر ہوتا ہے نا جو اس آدمی میں علم پختگی نہ ہو, تو پتہ چلا کہ یہ ٹھیک ہوتے ہوتے وہ دو چار اور ہی نکل لیے ہیں, وہ ادھر کو چلے گئے, پتہ چلا ان کو کچھ وسوسے شیطان نے دماغ میں بٹھا دیا ان کے. تو باہر نکالا پبلک کو, میں نے کہا بھائی آپ بتاؤ جو آپ, تو انہوں نے بولا پہلے ہی بول دیا میں خدا کو نہیں مانتا, اشکالات کرنے لگے یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ, جو بھی ان کے اسٹائل تھا نا, ٹھیک ہے نا, ڈارون سے بڑے متاثر تھے اور اسلام نے جو ہے وہ کیا نام ہے وہ کھڑے ہو کر پانی پینا منع ہے, حالانکہ اس کا تو میڈیکلی کوئی نقصان ہی نہیں ہے, میڈیکل سائنس کہتی ہے کھڑے ہو کر پیو بیٹھ کر پیو. میں نے کہا یہ جو آپ نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اگر کپڑے اتار کے بیٹھے تو میڈیکلی کوئی نقصان ہے اس کا؟ ٹیمپریچر اگر نارمل ہو تو کپڑے اتار کے بیٹھو, کپڑے پہن کے بیٹھو, یا تو سردی ہو رہی ہے نا پھر تو. میں نے کہا میڈیکلی کوئی نقصان ہے؟ کوئی ڈاکٹر سے رپورٹ لکھوا کے لائیں جو آدمی ننگا گھوم رہا ہو, صحت خراب ہو جاتی ہے اس. ہاں دھوپ سے بچنے کے لیے یا اس کے لیے تو الگ ہے, نارمل. تو انہوں نے کہا نہیں کوئی نقصان نہیں. تو میں نے کہا ایسے کھڑے ہو کر پانی پینے سے بھی صحت کو, میں نے کہا کپڑے پہننے کا تعلق جیسے تہذیب سے ہے تو کھڑے ہو کر کھانے پینے کا تعلق بھی کس سے ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ تہذیب سے ہے نا, تو حرام نہیں ہے کھڑے ہو کر پانی پینا, خلاف سنت ہے, کوئی مجبوری ہو تو کوئی حرج بھی نہیں ہے, لیکن عام معمول کیا ہونا چاہیے؟ تو تہذیب ہے. تو میڈیکل سائنس ہی تھوڑی ہر چیز میں ہمیں گائیڈ کرے گی, میڈیکل سائنس بہت, ڈاکٹر بہت سی چیزیں مولویوں سے پوچھ رہے ہوتے ہیں, کیا خیال ہے؟ کلچر سے پوچھ رہے ہوتے ہیں. تو اب کوئی ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے ننگ دھڑنگ اور آپ گئے بول کیا ہوا, کہہ رہے میڈیکلی ایکچولی اس کا کوئی, بلکہ بعض صورتوں میں تو کپڑے اتارنا میڈیکلی مفید ہوتا ہے, مگر ہم اس لیے نہیں اتارتے کہ صرف میڈیکل پہ نہیں چلنا, کوئی تہذیب. اب دھوپ میں کپڑے اتار کے, سردیوں کی دھوپ میں فل کپڑے اتار کے لیٹنا صحت کے لیے بہت مفید ہے, وٹامن ڈی بھرپور طریقے سے ملتا ہے, لیکن ہم نہیں اتار سکتے. ہم کہتے ہیں وٹامن ڈی گیا تیل لے لیں, پہلے عزت ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ سب سے پہلے کیا ہے بھائی؟ وٹامن ڈی بھرپور ہڈیوں میں, لیکن معاشرے میں عزت نہ رہے, لوگ بولیں گے وہ ننگا لیٹا ہوا تھا وہاں پہ, ایسے وٹامن ڈی کا کیا کر لیا ہم نے. تو اسلام نے بولا ہے وٹامن ڈی کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں تو معاشرے میں سروائیو کرنے کے لیے ضروری ہیں, ٹھیک ہے نا. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو بھائی تبلیغ کس کو کیسے کرنی ہے؟ گھر میں سب بے دین تھے, اچانک آپ ایک دم سے نہیں موڑ کے لا سکتے سب کو, تمیز سے, محبت سے, آرام سے, صحیح ہے نا, تھوڑی محبت کریں. اگر آ جائیں ٹھیک ہے, نہیں آئے تو نہیں آئے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو غیر مسلموں کو اسلام کی طرف لانا چاہتے تھے نا, آپ کے چچا ابو طالب نہیں آ رہے تھے, تو آپ نے کوئی لٹھ نہیں نکالی, کوئی مارا پیٹا نہیں, کوئی میں بائیکاٹ کر کے چلا جاؤں گا, میں یہ کر دوں گا, میں یوں کر دوں گا, آخری دم تک محبت محبت, یہاں تک کہ موت کا وقت آیا تو کہنے لگے میری آنکھیں ٹھنڈی کر دیں. انہوں نے کہا نہیں, نہیں کر سکتا, لوگ کیا بولیں گے موت کے ڈر سے. اس کے بعد بھی آپ روتے رہے, اس کے بعد بھی آپ روتے. تو ہمارے حق بس میں یہی ہے کہ بھائی جو خاندان کے لوگ ہیں عزت محبت سے بات کریں ان سے, آ جائیں ٹھیک ہے, نہیں آئے تو بھائی ہم تو یہی کر سکتے تھے, ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن. تو وہ حضرت مولانا تاریم صاحب جیسے بار بار کہتے ہیں نا, اخلاق اخلاق, یہ صحیح کہتے ہیں بالکل, وہ زبان میں نا وہ پتھر نکلتے ہیں, ٹھیک ہے نا. یعنی مولوی کو دیکھ کے, ہم جیسے نالائق مولویوں کی بات کر رہا ہوں, عام طور پر جو مساجد کے مولوی ہیں لوگ ان کو بد اخلاق کہتے ہیں, حالانکہ وہ ہوتے نہیں ہیں کچھ. یہ بھی میں ایک ابھی بات کرنے والا تھا کہ کچھ اس میں پروپیگنڈا بھی بہت ہے, کسی کو دین اسلام سے ویسے ہی چڑ ہے نا, اس کو تو ہر آدمی پاگل ہی لگتا ہے. داڑھی والا کوئی بیچارہ غصے کی بات پہ بھی غصہ ہوگا تو اس کو داڑھی کے تانے دے دے کے وہ ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو بعض لوگوں میں خود ہی فالٹ ہوتا ہے ان کو ہر, لیکن کئی جگہ ہمارے اندر فالٹ ہوتا ہے. اس میں ایک یہ بات بھی ہے کہ بھائی اخلاق کے معاملے میں معاملہ کیا ہے, معاملہ وہ پوری قوم کا, اس میں داڑھی بغیر داڑھی والے سب برابر ہیں. باہر ملک سے کبھی آؤ نا کسی فورن کنٹری سے, تو ایئرپورٹ پہ اترتے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ موسم چینج ہو چکا ہے, ٹھیک ہے. علماء کی عزت تو الحمدللہ سب ہی کرتے ہیں, لیکن ویسے ایک عمومی طور پر آپس میں جو ہے نا وہ ایک دم فوراً پتہ چلتا ہے کہ موسم کیا ہو گیا. سب سے پہلے تو وہ جو سامان آتے آتے اتنی دیر ہو جاتی, پی آئی اے والے کو گالیاں وہی دینا شروع کر دیتے ہیں وہاں پہ. پھر وہ بس کیا چھوڑیں, اپنی خوبیوں کو بیان کرنا چاہیے نا, خوبیاں بھی بہت ہیں ہمارے اندر ماشاءاللہ. تو یہ وجہ ہے جن کی وجہ سے کچھ ٹیکنیکل فالٹ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے دینداروں کو تانا دیا جاتا ہے. اور آخری بات بس تو ایک سیکنڈ یعنی میں 15 سیکنڈ میں کوشش کروں گا اس کو ختم کر دوں. اور جو وہی بات آخری کہ بعض دفعہ آپ میں خود فالٹ ہوتا ہے, آپ کو دیندار آدمی میں نظر آ رہا ہوتا ہے. جیسے وہ ہے نا کہ ایک بادشاہ نے اعلان کیا, وزیر نے بادشاہ کو بتایا کہ بارش ہونے والی ہے اور ایسا پانی برسے گا جسے جو بھی پیے گا پاگل ہو جائے گا. تو بادشاہ نے کہا کہ بھائی یہ تو پورا ملک ہی پاگل ہو جائے گا کیونکہ بارش کے اثرات تو ہر جگہ جاتے ہیں, تو ہم اس کا کیا حل کریں. اس نے کہا بھائی ہم اپنے لیے ایک پہلے سے ٹینک بنا لیتے ہیں اور اس ٹینک میں پانی پہلے سے ہم اسٹور کر لیتے ہیں کئی سالوں تک کا نا, تو ہم لوگ اسی سے پیتے رہیں گے, قوم جائے بھاڑ میں قوم پیتی رہے اس سے. تو بادشاہ نے کہا بھائی زبردست ٹیکنیکل بات کی ہے تم نے. تو انہوں نے بہت بڑا تالاب بنایا اپنی 50-60 سال کی زندگی کو ملحوظ رکھتے ہوئے, تالاب بنایا اور اس کی صفائی کا انتظام کیا, اپنے لیے اسٹور کر لیا. بارش ہوئی, ساری قوم پاگل ہو گئی. اب جب ساری قوم پاگل ہو گئی, عقل مند ہوئی تھے بادشاہ اور وزیر, تو آپ کو پتا ہے کہ ساری قوم تو ایک جیسی ہو گئی, یہ بادشاہ اور وزیر تھوڑے سے ڈفرینٹ نظر آ رہے تھے ان کو, تو ان کو یہ دونوں پاگل لگنے لگے. سارے پاگلوں کو تو سارے پاگل پنے جیسی باتیں کرتے تھے نا, تو انہوں نے کہا یہ بھی نارمل, یہ بھی نارمل. ان کو یہ دونوں کیا لگنے لگے, ان کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی یار, یہ پتہ نہیں کیا بات کرتے ہیں. تو اب انہوں نے بادشاہ کے خلاف جلوس نکالنا شروع کر دیا کہ بادشاہ اور وزیر پاگل ہو گئے, ان کو سلطنت سے باہر نکالو, کوئی اور لے کر آؤ جو عقل مند ہو یعنی ہمارے جیسا ہو. اب بادشاہ پھر پریشان, یار یہ تو لینے کے دینے پڑ گئے. تو وزیر کو اس نے بلا کے پوچھا, اس نے بولا بھائی اب کیا کریں. اس نے کہا اب یہی حل ہے کہ ہم بھی تھوڑا تھوڑا پانی پی لیں تاکہ ہم بھی نہیں جیسے ہو جائے. تو بعض دفعہ دینداروں کو بے وقوف, دقیانوس, پاگل اس لیے سمجھا جاتا ہے کہ آپ خود پاگل ہیں, جو دین پہ نہیں چل رہے سب سے بڑے پاگل تو وہ ہیں. حقیقت ہے بھائی اللہ اس کے رسول کے فطری کے حکام ہیں, نیچر کے قریب ہیں, پاکیزہ تعلیمات ہیں, وہی تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی تو تم خود پاگل ہو, تو تمہیں ہر عقل مند پاگل لگے گا. تو اس لیے بھی دینداروں کو پاگل سمجھا جاتا ہے کہ جو سمجھنے والا ہے وہ خود کیا ہوتا ہے, پاگل ہوتا ہے. وہ جب دین پہ آئے گا تو انشاءاللہ اسے پاگل نہیں لگتا. تو کچھ فالٹ تو ان لوگوں میں ہوتا ہے اور کچھ نہیں بھی ہوتا, جو نہیں ہوتا تو وہ بھی ان کو فالٹ لگ رہا ہوتا ہے. تو یہ بھی وجہ, یہ میں نے اس سوال کا ذرا لمبا جواب دے دیا, مگر یہ مانتا بنعمت ربی کا بھی مجنون کی تفسیر ہی میں داخل ہے کہ نہ آپ دیوانے اور نہ آپ کو فالو کرنے والے دیوانے, بشرطے کے فالو مکمل کریں, آدھا دین نہ لیں. سمجھ رہے ہو, پھر بھی پورا دین پہ کوئی چل رہا ہو پھر بھی اسے کوئی پاگل سمجھتا ہے تو وہ خود پاگل ہے, دین پہ چلنے والا پاگل نہیں. جلدی جلدی سوالات دے دے بھائی, اسپیڈ بہت ٹائم ہو گیا. جو حضرات جانا چاہیں جا سکتے ہیں, بیان ختم ہو گیا. یہ سوال کا سلسلہ بعض دفعہ بہت لمبا چلا جاتا ہے, اور جو درمیان میں جانا چاہیں وہ بھی جا سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ابھی جانا چاہیں تو بیان ختم ہو گیا, جزاک اللہ. تو جو بعد میں جانا چاہیں سوالات کے بیچ میں وہ بھی, کیونکہ بعض دفعہ بہت لمبی بات ہو جاتی ہے تو لوگ اٹھتے ہوئے پھر شرم کر رہے ہوتے ہیں کہ یار ہم کیسے اٹھیں. تو کوئی مسئلہ نہیں, ہم نے سنا ہے کہ نہ محرم پہ محبت کی نظر ڈالنا یا شہوت کی نظر ڈالنے سے بھی بڑا گناہ ہے. شہوت کی نظر ڈالنا حرام ہے نہ محرم پہ, محبت سے کیا مراد ہے یہ میری سمجھ میں نہیں آیا. باقی محبت سے نظر تو کسی پہ اس وقت ڈلے گی نا جب اسے کوئی ریلیشن ہوگا, ماں ہے, بہن ہے, یا کسی نے کوئی احسان کیا ہوگا. تو نامحرم پہ شہوت کی نظر ڈالنا حرام ہے. اگر کوئی شخص علم دین کے علاوہ کسی اور شعبے کو اختیار کرتا ہے تو وہ مکمل طور پر گناہوں سے نہیں بچ پاتا, کیونکہ وہاں خواتین بھی ہوتی ہیں اور مخلوط ماحول بھی ہوتا ہے. کیوں نہیں بچ پاتا گناہوں سے, خواتین بھی ہوتی ہیں, تو جہاں خواتین ہوں اور مجبوری میں آپ کو جانا پڑے تو وہاں جانا گناہ ہی نہیں ہے. جب گناہ ہی نہیں ہے تو وہ شریعت پہ چلنا مخالفت بھی نہیں کہلائے گا نا وہ عمل, سمجھ رہے ہو بھائی. اب یونیورسٹی میں مخلوط ماحول ہے تو آپ نے تھوڑی یونیورسٹی بنائی ہے, گورنمنٹ کو گناہ ہوگا. تو اب آپ تو ایجوکیشن کے لیے جا رہے ہو, تو جب جانا جائز ہو گیا تو وہ گناہ رہا ہی نہیں. جب گناہ ہی نہیں رہا تو وہ اس کو یہ کہنا کہ پورے دین پہ چلنا ممکن نہیں ہے تو یہ بات ہی غلط ہو جائے گی. ہاں وہاں جا کے آپ آنکھ مٹک کے نہ کریں, کسی پہ بری نظر نہ ڈالیں وہاں پہ. وہ اگر ڈالیں گے تو وہ تو گھر میں رہ کے بھی اگر انٹرنیٹ پہ آپ یہ چیزیں دیکھنا شروع کر دیں تو گناہ ملے گا. 100% دین پہ چلنا ہر زمانے میں ضروری ہے, یہ ذہن میں رکھیں. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا اس زمانے میں ممکن نہیں ہے, ممکن ہے. اسلام قیامت تک کے لیے آیا اور 100% ہی چلنا ہے. ہاں بعض گنجائشیں شریعت نے دے دی ہیں, جب وہ دے دی گنجائش تو پھر وہ 100% کے منافی نہیں ہے. پھر وہ کیا نامحرم کزن جو کہ جوان بھی ہو ان کو سلام کرنا جائز ہے؟ کسی ضرورت سے بات کرنا پڑے تو سلام بھی کر لیں, یا کہیں سے گزر ہو رہا ہے آمنا سامنا ہو جائے تو اسپیشل سلام کرنے کے لیے بلا وجہ رابطہ کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے. مفتی صاحب قادیانی اقلیت میں ہیں یا ذمی ہیں؟ اور یہ بھی بتا دیں کہ اقلیت اور ذمی میں, اقلیت میں ذمی نہیں ہے. ذمی تو وہ ہوتے ہیں جو اسلامی حکومت کے تحت غیر مسلم رہتے ہیں اور اپنے آپ کو غیر مسلم مانتے ہیں, اور پھر وہ جزیہ دیتے ہیں اور مسلمان پھر ان کے تمام حقوق کا خیال کرتے ہیں. قادیانیوں کا معاملہ عام غیر مسلموں سے ہٹ کر ہے. سلمان منصور صاحب کی سرجری ہوئی ہے, دعا کریں دل سے, دعا اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. یہ سارے مجھے پکڑا دو سارے. میں پڑوسی, میرا پڑوسی کینسر کے مریض ہیں, میرے والدین بوڑھے بھی ہیں ان کی, دل سے دعا ہے جی اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. ہندوؤں کے بھگوان کے سامنے اگر کوئی ہاتھ جوڑے تو کیا مسلمان کافر ہو جاتا ہے؟ بت کے سامنے کوئی جھکے تو کافر ہو جائے گا, یا ایسے کر کے یوں کر کے کھڑا ہو جائے تو کافر ہو جائے گا, چاہے اس کی نیت کچھ بھی ہو. البتہ مجبوری میں اگر وہ یہ کام کر رہا ہے, کہ ہندوؤں میں پھنس گیا, اسے ڈر ہے کہ مار دیں گے مجھے, تو پھر مجبوراً ایسے کر رہا ہے, جو وہ کر رہے ہیں وہ بھی وہی کرتا چلا جا رہا ہے کہ فی الحال موقع ملے تو نکل لوں گا, تو وہ مجبوری ہے, اس میں کفر کا فتویٰ نہیں لگایا. کیونکہ کچھ اعمال ایسے ہیں کہ ان میں ظاہر پر شریعت نے حکم کا مدار رکھا ہے. مثلا کوئی بت کے سامنے سجدہ کرتا ہے, سو دفعہ بولے کہ میری نیت یہ تھی, میری نیت وہ تھی, میری نیت یا تھی, اسلام نے اس عمل ہی کو کفر قرار دیا ہے. جیسے کوئی قرآن کی توہین کرتا ہے اور کہ میری نیت توہین کی نہیں تھی, تو بھائی عمل ایسا ہے کہ جس میں توہین کے علاوہ کوئی لاجک ہی نہیں بنتی اس کی, یا کوئی عمل کے علاوہ کچھ کسی اور چیز پر معمول نہیں کیا جا سکتا, توہین کے علاوہ کسی اور پر معمول ہی نہیں کر سکتے, تو پھر اس کو توہین ہی قرار دیا جائے گا. ایک آدمی اپنے باپ کو گالی دے رہا ہو اور کہے میری نیت توہین کی نہیں تھی, تو مان لیا جائے گا؟ بھائی توہین, یہ گالی دینا خود توہین ہے اس میں نیت نہ بھی ہو. تو ایسے ہی بت کے سامنے جھکنا یہ عبادت ہے, تو اس میں آپ کی نیت کچھ بھی ہو, اسلام یہ کہتا ہے یہ اسلام سے خارج ہے. ہاں مجبوری ہو تو ایک الگ بات ہے. کیا امام حنیفہ کا فتویٰ ہے کہ پوری زندگی میں چاروں مسلک کی طرح ایک مرتبہ نماز پڑھنا واجب ہے؟ نہیں, ایسا کوئی فتویٰ نہیں ہے. بھائی حیا کے خلاف مسائل جو ہے نا, یہ ادھر چھاؤں میں آ کے پوچھا کریں, کھلے عام نہ پوچھا کریں. کیونکہ جیسے ہی کوئی ایسا مسئلہ ہوگا نا, پورا بیان ایک طرف, اس پر ایک کلپ آئے گا اور ملینز میں اس کے جو ہے نا ویورز ہوں گے, سارے بیان کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی. اس لیے میں نے بھی یہ مسائل بیان کرنا چھوڑ دیے. جمعہ کی نماز سے پہلے اہل حدیث دو رکعت پڑھتے ہیں, کیا وہ واجب ہیں؟ جمعہ کی نماز سے پہلے ہمارے نزدیک چار سنتیں, سنت موقعہ, اس پہ دلائل سے پھر بعد میں بات کریں گے. نمرود کو جس مچھر سے اللہ نے ہلاک کیا, اکثر تبلیغ والے کہتے ہیں کہ وہ لنگڑا مچھر تھا. او بھائی وہ کون وہاں بیٹھ کے دیکھ رہا تھا کہ وہ لنگڑا تھا یا اس کے کتنے پاؤں تھے؟ مچھر تو واکنگ کرتے ہوئے کوئی تھوڑی دیکھتا مچھر کو, کسی کے لنگڑے ہونے کا تو جب پتا چلے گا نا, جب وہ واکنگ بھی کر رہا ہو, یا تو واکنگ سے یا ٹاکنگ سے پتا چلے گا کہ مچھر سے پوچھیں آپ. میرے علم میں ایسا کچھ نہیں ہے بھائی, جو بیان کر رہے ہیں ان سے پوچھیں بھائی یہ کہاں سے نکالے آپ نے. مفتی صاحب پوچھنا یہ کہ اگر کوئی بندہ کسی دوسرے بندے کے لیے سلام کہے تو کیا اس سلام کو اس تک پہنچانا ضروری ہے؟ اگر نہیں پہنچائے تو گنہگار ہوں گے, جبکہ وہ شخص دور ہو, اس تک پہنچانا نہیں واجب نہیں ہے. واجب کچھ نہیں ہے اس میں, بہتر ہے پہنچا دیں سلام. ایک مرتبہ ہم نے مولانا طارق جمیل صاحب کے بیان میں سنا تھا کہ ہر انسان کے لیے دل میں جگہ رکھو اور سب سے محبت کرو, چاہے وہ کسی بھی مسلک کا ہو, کسی بھی فرقے سے ہو. تو پوچھنا یہ کہ ایسے لوگوں کے لیے دل میں جگہ رکھنا کہ جو صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں, جو بھی صحابہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے اس کو محبت سے سمجھائیں, اگر نہیں مانتا تو اس سے تعلق ختم کر دیں, اس کے لیے دل میں جگہ نہیں رکھیں. جیسے الحب فی اللہ ہے نا, اللہ کے لیے محبت, تو ایسے البغض فی اللہ بھی ہے, اللہ کے لیے نفرت بھی ہے. بدتمیزی نہ کریں کسی سے, بحث مباحثہ نہ کریں, لیکن تعلق ختم کر دیں. جو بھی آپ کے سامنے کسی صحابی کو برا بلا کہہ رہا ہے, اس کو پہلے تو آرام سے سمجھائیں, ہو سکتا ہے کوئی غلط فہمی ہو, وہ غلط فہمی دور کرنے کی کوشش کریں, وہ بھی نہیں ہوتی بچ تعلق ختم. ایک آدمی 5 سال سے اپنی بیوی پہ ظلم کرتا ہوا آ رہا ہو, اس کے ظلموں کی وجہ سے عورت کو اس سے نفرت ہو گئی ہے, اور اس کی زندگی میں کوئی اور مرد بھی آ چکا ہے, اور وہ اس سے شادی کرنا چاہتی ہے, اور اس کے شوہر کو ثبوت کے ساتھ سب پتا ہے, اور وہ پہلے سے بھی زیادہ ظلم کرنے لگا ہے, اور نان نفقہ بھی صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتا, اور بیوی کے طلاق مانگنے پر طلاق بھی نہیں دیتا, کہتا ہے ساری زندگی ذلیل کروں گا, اور جبکہ 1.5 سال سے بیوی قریب نہیں آنے دیتی, تو روز سر پھوڑتے ہیں ایک دوسرے کا, تو کیا ان حالات میں عدالت سے طلاق لینا صحیح ہوگا؟ شوہر ظلم کر رہا ہے تو عورت کے لیے طلاق مانگنا جائز ہے، لیکن کسی اور مرد سے تعلق رکھنا جائز نہیں ہے. یہ جو انہوں نے لکھا کہ اس دوران کسی اور سے لنک ہو گیا، یہ اب آپ کی طرف سے ظلم شروع ہو گیا ہے. ٹھیک ہے نا، جب تک عورت کسی کی بیوی ہے، کسی اور سے اس طرح کا تعلق رکھنا کہ اس کی ساری فیلنگز اس کے ساتھ شروع ہو جائیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، حرام ہے، گناہ ہے. تو باقی یہ کہ عدالت سے خلع لینا جائز ہے یا نہیں ہے، تو عدالتیں تو میں نے بتایا کہ آج کل ٹوپی ڈرامے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. خلع کے نام پہ بڑی بدترین مذاق ہو رہا ہے شریعت کے ساتھ، اور میں بار بار کہتا ہوں کہ ہماری دینی جماعتوں کو اس پہ بھی دھرنے دینے کی ضرورت ہے کہ جو فیملی سسٹم عدالتوں میں تباہ کر دیا گیا نا، بالکل عورت پہنچ جائے، کوئی شوہر میں خرابی نہیں ہو، کچھ بھی نہیں ہے، بس وہ یہ کہتے ہیں مجھے اس سے خلع چاہیے، کوئی خرابی نہیں ہے شوہر میں، مجھے خلع چاہیے. حتیٰ کہ اب یہاں تک بھی سننے میں آ رہا ہے کہ ایڈریس بھی غلط بتائے شوہر کا، عدالت اس کی بھی تحقیق اب تکلف نہیں کر رہی کہ یہ اس ایڈریس پہ اس کو نوٹس ملا بھی ہے کہ نہیں ملا، سب ایسے ہی ٹوپی ڈرامہ چل رہا ہے. تو عدالت پھر بھی عورت کو خلع کی ڈگری دے دیتی ہے، اور یہاں تک بھی اب ہونے لگا ہے کہ مہر بھی دینا پڑے گا. یعنی مزے لگ گئے کہ ایک عورت نے آپ سے شادی کی، 5 لاکھ روپے مہر رکھا، 2 دن کے بعد اس نے عدالت میں جا کے خلع کا کیس کیا، مہر 5 لاکھ بھی مل گئے، عدالت نے خلع کی ڈگری بھی، اب یہ بھی ہونے لگا عدالتوں میں. انتہائی افسوس کے ساتھ کہ ہماری دینی جماعتیں، دینی تحریکیں اس پہ آواز نہیں اٹھا رہی ہیں. روڈ بلاک اس پہ بھی ہونے چاہیے بھائی، اس پہ بھی دھرنے ہونے چاہیے. پورا فیملی سسٹم کی واٹ لگ رہی ہے، تباہ ہو رہا ہے، تو کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے. پتہ نہیں کیا ہو گیا، میں تو حیران ہوں. اسلام نے ڈاکو کی سزا بیان کی نا، ہاتھ پاؤں کاٹ کے لٹکا دو، یہ تو قرآن نے بیان کیے، اس میں تو کوئی دیوبندی بریلوی کا اختلاف نہیں. یہ جو خلا کا لدم ہوتا ہے نا عدالت کا، اہل حدیث بھی یہ کہتے ہیں، حنفی، شافی، مالکی، حنبلی، ساری دنیا کے علماء سے پوچھو یہی کہیں گے. یہ اس کی طلاق کا اختیار کس کے پاس ہے؟ مرد کے پاس. عقدت النکاح بیدہ عقدت النکاح، قرآن کہہ رہے، شوہر، قرآن کے الفاظ ہیں کہ نکاح کی چابی کس کے ہاتھ میں ہے؟ مرد کے. اس میں بتا دیا کہ عدالت کسی کی بیوی کو طلاق نہیں دے سکتی سوائے ایک چند کنڈیشن کے، کیونکہ وہ عدالت کی بیوی نہیں ہے، سمجھ رہے ہو؟ باپ نہیں دے سکتا اپنی بہو کو طلاق، ہے نا، تو بیٹے کو اختیار ہے. پوری دنیا کے علماء کا اس پر اجماع ہے، مگر ہماری عدالتوں میں جنرل مشرف نے قانون پاس کیا اور جناب میاں نواز شریف نے اس پہ اور سرخاب کے پر لگا دی، اس پہ اور بیڑا غرق کر دیا اس میں، اور تو اس پہ اس وقت بھی اسمبلی میں سب لوگ خاموش، اب بھی سب خاموش، اور آئندہ بھی قیامت تک بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ صاحب کیا کریں گے، خاموش رہیں گے، بظاہر ایسا ہی لگ رہا ہے. اللہ کرے کہ کچھ آواز اٹھائے کوئی اس پہ بھی کچھ ہو. اسی طرح یہ جو ملک میں بدامنی ہے، کراچی میں پھر لوٹ مار شروع ہو گئی ہے، موبائل سنیچنگ، بندوق لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں کہ موبائل چھین لیا، کہ پیسے چھین لیے، 2 منٹ میں بندہ مار دیتے ہیں. تو ڈاکو کی سزا قرآن نے بیان کی ہے نا، ہاتھ پاؤں کاٹ کے چوک پہ لٹکا دو، تو یہ قرآن نے سزا بیان کی ہے. اس میں تو نہ کوئی دیوبندی کا اختلاف ہے، نہ بریلوی کا اختلاف ہے، نہ اہل حدیث کا، کیونکہ اکثر یہ لوگ کیا کہتے ہیں، بھائی یہ کون سے اسلام کو فالو کریں، دیوبندی کچھ کہتا ہے، بریلوی کچھ کہتا ہے، اہل حدیث کچھ کہتے ہیں. او بھائی، جو قرآن نے جو واضح لفظوں میں بیان کر دیا اس میں تھوڑی کوئی اختلاف کرے گا. آپ اس میں اہل حدیث سے فتویٰ لے لیں، وہ بھی یہی کہیں گے کہ ڈاکو کی سزا قرآن نے بیان کی، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض. آپ یہ کہہ سکتے ہیں ہم ہاتھ پاؤں کاٹ کے لٹکائیں گے تو اقوام متحدہ جو ہے نا وہ اس کو حقوق انسانیت کے خلاف سمجھتی ہے، تو ہم دباؤ میں آ جائیں گے، ہم افورڈ نہیں کر سکتے. چلو ہاتھ پاؤں نہیں، صرف لٹکانے کی سزا رکھ لیں، صحیح ہے نا. ڈاکو کو لٹکائیں گے تو اقوام متحدہ بھی کچھ نہیں کہے گی، بولے بھائی یہ ثابت ہو جائے گا یہ آدمی اسلحے کے زور سے لوگوں سے مال چھینتا تھا، لوگوں کی جان لیتا ہے. تو ایسا بندہ پکڑا جائے. اب کیا ہوا، ایک دفعہ 2 ڈاکو پکڑے گئے تو لوگوں نے کہا پولیس چھڑا کے لے گئی. ہم نے کہا پولیس کا کام تو پکڑنا ہوتا تھا، اب چھڑوانا پتہ نہیں کب سے ہو گیا. یہ الفاظ ہوتے ہیں نا، عوام نے پکڑ لیا پولیس چھڑا کے، حالانکہ پولیس کا کام پکڑنا ہوتا تھا، عوام کا کام چھڑانا ہوتا تھا، اس کے جو رشتے دار ہیں وہ چھڑوائیں. اب الٹا ہو رہا ہے، پکڑتی عوام ہے جس کا کام نہیں ہے، چھڑواتی کون ہے؟ پولیس ہے. تو بھائی یہ ہونا چاہیے کہ جس پہ ثابت ہو جائے اس کو کھلے عام لٹکا دیا، مار دیا جائے جان سے. کتنے ڈاکو مرے ہیں بتاؤ، کوئی ہے؟ سیاست کی بیس پہ تو لٹکتے ہیں لوگ، ڈاکو جو عوام کا مجرم ہے، جو کھلے عام، وہ نہیں لٹک رہا. اس پہ بھی یعنی احتجاج ہونے چاہیے. اور یہ تو مذہب سے زیادہ امن کا بھی ایک، اس میں تو عام سیاسی تنظیموں کو بھی حصہ لینا چاہیے، اس میں تو پیپلز پارٹی کو بھی آگے آنا چاہیے اور مسلم لیگوں کو بھی آنا چاہیے. بھائی ملک میں قرآن کے کم از کم امن بحال کرنے کے لیے قرآن کی سزا کو تو نافذ کر لو، اس میں تو ہمارا فائدہ ہے. سب سزاؤں میں فائدہ ہے لیکن چلو یہ تو، اس میں تو کوئی بھی نہیں کہے گا، کوئی کچھ بھی نہیں ہے. تو یہی ہے کہ بس کس پہ آدمی رونا روئے یار بیٹھ کے. دعائیں کرتے ہیں اللہ ہمیں بھی توفیق دے کچھ کرنے کی. تو یہ جو عدالت کا خلا ہے نا، ہاں بعض کنڈیشن ایسی ہیں جس میں عدالت کا خلا علماء بھی معتبر مانتے ہیں، وہ چند ہی صورتوں میں ہوتا ہے. اگر واقعی ظلم کر رہا ہے عورت پہ شوہر، اور وہ ظلم شریعت کی روشنی میں ظلم ہو. بعض دفعہ عورت ایک چیز کو ظلم سمجھتی ہے، وہ ظلم ہوتا نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک فرض کر لیتی ہے مجھے یہ بھی ملنا چاہیے، مجھے یہ بھی ملنا چاہیے. ایک خاتون کا فون آیا، میرا بہنوں ہی میری بہن پہ بہت ظلم کر رہا ہے، خود اس نے 100,000 کا موبائل رکھا ہوا ہے، میری بہن کو صرف 20,000 والا دیا ہوا ہے اس نے. خود وہ کرولا میں گھومتا ہے، بہن کو ایف ایس خرید کے دی ہوئی ہے اس نے. اب اس بیس پہ عدالت میں کہا میرا بہنوں ہی ظلم ظالم ہے، تو یہ خلا معتبر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ تو ظلم کسی عالم سے پوچھیں، وہ بتائیں گے بھائی واقعی یہ ظلم ہے بھی یا نہیں ہے. بعض خواتین کے مطالبات لامتناہی ہوتے ہیں، وہ ختم ہونے والے ہوتے ہی نہیں ہیں. تو واقعی ظلم ہو، اور یقیناً ظلم ہوتا بھی ہے، بعض مرد واقعی بڑے ظالم ہوتے ہیں جو عورتوں پہ بلا وجہ مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، کوٹتے ہیں، ان کو بات بات پہ چیزیں اتار کے پھینکنا اور گالیاں دینا. تو اور نہ نفقہ، نہ سب سے بڑی چیز تو ہے کہ اس کا خرچہ نہیں اٹھا رہے ہوتے وہ، تو خرچہ ہی نہیں اٹھا رہا، جو بنیادی چیزیں ہیں وہ بھی نہیں مل رہی. تو پھر عورت عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا سکتی ہے، پھر عورت کو گواہوں سے ثابت کرنا پڑے گا کہ بھائی میرا شوہر اس طرح کر رہا ہے. عدالت شوہر کو بلائے، اس کو بلا کے تفتیش احوال کرے، گواہوں سے دلائل سے ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ واقعی ظالم ہے، پھر عدالت خلا کی ڈگری دے گی. پہلے تو شوہر کو کہے گی تم دو، وہ نہیں دے رہا، اور شوہر اگر وہ رجوع کر لے نا، شوہر یہ کہے آئندہ میں اس کے حقوق ادا کروں گا اور ثابت کر دے قرائن سے کہ میں کروں گا، تو پھر بھی عدالت خلا نہیں دے سکتی کیونکہ اس نے رجوع کر لیا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ عدالت کہے گی اب تک تم نے نان نفقہ نہیں دیا، تو اب کیا دلیل ہے کہ تم دو گے؟ تو وہ یہ، کیونکہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا دوبارہ ظلم کرنا شروع کر دے، تو وہ کہے بھائی نان نفقے کی بیچتی نا، تو میں اتنے پیسے باندھ دیتا ہوں بیوی کے لیے نان نفقے میں جو عدالت کے تھرو بیوی کو ملیں گے. اگر مرد اس پہ آ گیا کہ بھائی نان نفقے کا مسئلہ تھا نا، اور تو کچھ نہیں، ہاں جی اور کچھ نہیں، تو نان نفقے کا جہاں تک مسئلہ ہے تو ٹھیک ہے جی، یہ ہے اس کا اتنا اماؤنٹ میں فکس کر دیتا ہوں اور یہ عدالت میں میں جمع کراؤں گا، بیگم کہاں سے لے لے گی؟ اس کا مطلب وہ دینے پہ آمادہ ہو گیا ہے. ایسے کیسز میرے سامنے آئے ہیں، مرد نان نفقہ نہیں دے رہا تھا، ہم نے بلایا تو مرد نے کہا ٹھیک ہے میں نان نفقہ دینے کے لیے تیار ہوں. ہم نے کہا کیا دلیل ہے دو گے؟ اس نے کہا بھائی ٹھیک ہے یہ فلیٹ کا کرایہ ہے، یہ ان کو دے دیا کروں گا میں، اتنا کرایہ ہے. اب اس خاتون نے کہا مفتی صاحب یہ نہیں دے گا. میں نے کہا ٹھیک ہے پھر مجھے دو گے آپ، ٹھیک ہے نا، ہمیں دو گے اور چند اور لوگ بھی ہیں، تو ہم جو ہے نا آپ کی وائف کو دیں گے، ہم اس کے ضمانت لیتے ہیں. تو وہ اس پہ آمادہ ہو گیا. خاتون نے کہا نہیں. میں نے کہا پھر نہیں کا مطلب ہے کہ آپ کو جو ہے نا وہ شوہر سے ویسے ہی کوئی نفرت ہے، ٹھیک ہے نا، چکر بازیاں بعض دفعہ ہو جاتی ہیں یا ویسے ہی کوئی نفرت ہو جاتی ہے. تو چکر بازی کا تو کسی پہ الزام نہیں لگا سکتے ہم، لیکن نارملی یہ ہوتا ہے کہ ویسے ہی کوئی نفرت ہو. ویسے ہی نہیں ہوتا بھائی، اب جب شادی ہوئی ہے تو نبھانا پڑے گا. ایسے اختیارات دے دیے جائیں اچھا نہیں لگ رہا تو اچھے، تو پھر آپ کو کوئی فلم دیکھو گی اس میں وہ والا آپ کو زیادہ اچھا لگ رہا ہوگا اپنے میاں سے. نئی فلم آئے گی تو پرانا ہیرو سے زیادہ نیا والا ہیرو اچھا لگ رہا تھا، پھر کوئی نئی فلم آئے گی تو وہ والا زیادہ اچھا لگ رہا ہوتا ہے. پھر ہم شوہر کو بھی یہی کہیں گے کہ بھائی اب وہ والی زیادہ انٹی زیادہ اچھی لگ رہی ہیں تو یہ کوئی اچھا کام ہوگا کہ اس کو چھوڑو ادھر شادی کی اس کو چھوڑو؟ تو جیسے شوہر کے لیے غلط ہے تو عورت کے لیے بھی یہ. اس بیس پہ کوئی بیوی کو طلاق دے کہ مجھے وہ والی انٹی زیادہ اچھی لگ رہی ہیں، تم مجھے پرانی ہو گئی اور اچھی نہیں لگ رہی، تو یہ کوئی اچھا کام ہوگا؟ تو اسی میں بیس پہ عورت کا بھی ہے کہ وہ والا زیادہ اچھا ہے، اس کی تنخواہ زیادہ ہے. تو بھائی اب جو بھی ہے یہی ہے، صحیح ہے نا. جب تک کوئی واقعی ظلم نہ کر رہا ہو آپ اس سے علیحدگی نہیں لے، کیونکہ اب جوڑ کرنا ہے، نبھانا ہے، آگے فیملی ہے، گھردار ہے، بچے ہیں، وہ سارا سب کو نقصان ہوگا. تو اب ان یہ جو جنہوں نے پرچہ پوچھا، اگر واقعی یہ ظالم ہے تو پھر آپ اس ظلم کو ڈیفائن کریں کیا ہے، فتویٰ لیں کسی مدرسے سے، تو پھر علماء آپ کو خود بتائیں گے. پھر آپ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا سکتی ہیں. شوہر اگر طلاق نہیں دے رہا تو پھر عدالت کو رائٹ حاصل ہے. مفتی صاحب میری پھپھو اپنی بیٹی کو آسٹریلیا بھیج رہی ہیں پڑھنے کے لیے، حالانکہ وہ یہاں سے انجینئر بن چکی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ اچھا ہے وہاں جا کر اپنی کمائی اپنا کمائی. بھائی اچھا نہیں ہے یہ کام، پسندیدہ کام نہیں ہے. کوئی ساتھ چلا جائے ان کے تو زیادہ اچھا ہے، یا وہاں کوئی محرم ہو آسٹریلیا میں، چلو یہاں سے اکیلی چلی گئی، لیکن وہاں تو کوئی مرد ہونا چاہیے. جوان لڑکی کا کسی فورن کنٹری میں بالکل اس طرح اکیلے رہنا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو بغیر محرم کے سفر سے منع کیا ہے. وہ علماء کہتے ہیں جہازوں کے سفر میں فتنہ نہیں ہوتا تو اس حد تک تو گنجائش دی جا سکتی ہے, لیکن وہاں کم از کم کوئی ہونا چاہیے. لوگ فوراً کہتے ہیں کہ بھئی ہم فلاں ہاسٹل میں اتنا عرصہ رہی ہے اسے تو کوئی فتنہ نہیں ہوا, تو فلاں بھی رہی ہے اسے فتنہ نہیں ہوا. تو بھائی کہیں چرس بٹ رہی ہو اور لوگ بیٹھے ہوئے ہوں, اب آپ اپنے بچے کو منع کر رہے ہو بیٹا وہاں نہ جانا, وہ بچہ کہے ابا فلاں بھی بیٹھا ہوا تھا اس نے تو نہیں لی, فلاں بھی بیٹھا ہوا تھا اس نے تو نہیں لی, ابا کہیں گے ان کو دیکھو جنہوں نے لی ہے, تو مجھے ڈر ہے تو بھی ان میں شامل نہ ہو جائے. تو آپ ان کے واقعات دیکھا کریں جو اس طرح بغیر کوئی نہ بھائی ہے نہ باپ ہے وہاں, کوئی محرم نگرانی کرنے والا نہیں ہے, جو بگڑ گئی وہاں جا کے ان کے واقعات دیکھ کے روکا جائے گا, جو نہیں بگڑی ان کو تھوڑی دیکھا جائے گا, وہ اللہ نے بچا لیا, وہ بہت اچھے خاندان کی ہوں گی. تو برائی سے ہر ایک متاثر نہیں ہوتا, پھر بھی برائی سے لوگوں کو منع کیا جاتا ہے. چرس جب بٹ رہی, دیکھو اب تو الحمدللہ یہاں ہیروئنچی نظر نہیں آتے, پہلے کراچی میں ہر پائپ کے اندر کوئی ہیروئنچی بیٹھا ہوا ہوتا تھا, تو لوگ اپنے بچوں کو پائپ کے نیچے سے گزرنے سے منع کرتے تھے نا, برساتی نالے میں نہ گھسنا بیٹا, پل کے اوپر سے چلے جانا, نیچے سے نہ جانا, ڈر ہوتا ہے کہ یار کہیں پی نہ لیں. اب آپ کہیں کتنے لوگ پل کے نیچے سے گزرے نہیں پی, بھائی خطرہ ہے تو خطرے کی وجہ سے منع کیا جائے گا. فتنے کا خطرہ ہوتا ہے اس بیس پہ روکا جاتا ہے, فتنے میں پڑنے کا یقین ہونا ضروری نہیں ہے. کسی بھی طرح ماڈلنگ کیوں جائز نہیں ہے, ماڈلنگ جائز نہیں ہے, یہ چھچور پر آئے اپنے آپ کو بلا وجہ ایکسپوز کر کے اپنی تصویریں بنانا, کوئی اچھا کام کرو. ہینڈسم ہونا ایک الگ چیز ہے, اس ہینڈسم کو ایکسپوز کرنا, اب یہاں سے دیکھو کیسا لگ رہا ہوں ابھی. تبھی میں باڈی بلڈنگ والوں کو کہتا ہوں بھائی باڈی بلڈنگ کرو, جان بناؤ, طاقت بناؤ, شو بازی نہ کرو, یہ اچھی شریعت میں پسندیدہ چیز نہیں ہے اپنی باڈی کی نمائش. مفتی صاحب میں جوائنٹ فیملی میں رہتا ہوں, گھر میں شادی شدہ اور میرے تین بھائی غیر شادی شدہ ہیں, میری والدہ گاؤں جانا چاہتی ہے اور میری بیگم اکیلی گھر پر ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا جو باڈی بلڈنگ میں نمائش کرتے ہیں وہ حرام کرتے ہیں, ناجائز وجائز کا میں فتویٰ نہیں لگا رہا. جو مقابلے میں شرکت کرتے ہیں وہ جو دکھا رہے ہیں اپنے گٹس, سطر کا ڈھانپنا تو بہرحال ضروری ہے, میں ناجائز حرام کا فتویٰ نہیں دے رہا ان کو, لیکن یہ مناسب نہیں ہے. جوائنٹ فیملی رہتا ہوں, گھر میں شادی شدہ ہوں اور میرے تین بھائی غیر شادی شدہ ہیں, میری والدہ گاؤں جانا چاہتی ہوں, بیگم اکیلی گھر پر ہے, کیا میں میری والدہ کو جانا چاہیے؟ میں جوائنٹ فیملی میں رہتا ہوں, گھر میں شادی شدہ ہوں اور میرے تین بھائی غیر شادی شدہ ہیں, میری والدہ گاؤں جانا چاہتی ہوں اور میری بیگم اکیلی گھر پر ہوں گی, بیگم کو اکیلا گھر پر نہ چھوڑیں, فتنے کا اندیشہ ہے. جوان دیور بھی گھر میں موجود ہیں, بیگم بھی اکیلی. میں آپ کے بھائیوں پہ شبہ نہیں کر رہا, ہم سے زیادہ نیک ہوں گے وہ, لیکن اسلام نے اسباب کا حکم دیا ہے نا کہ فتنے کے اسباب اختیار مت کرو. یہ جو فتنے میں پڑھتے ہیں وہ لوگ انہی بے احتیاطیوں کی وجہ سے پڑھتے ہیں. تو جوان دیور گھر میں وہ بھی کنوارے ہیں اور آپ اپنی بیوی کو اکیلے ان دیوروں میں چھوڑ کے جا رہے ہو, بہت اچھے دیور ہوں گے کوئی خطرہ نہیں ہے, لیکن اسلام میں اپنے آپ کو ایسے فتنے میں ڈالنے کی اجازت نہیں ہے. خطرہ جب آتا ہے تو بتا کے نہیں آتا. جن لوگوں کو بھی فتنہ ہوا ہے تو پہلے ان کو یہی تھا کہ نہیں ہوگا لیکن ہو گیا. السلام علیکم, کیا جوبلی تکافل سے میڈیکل انشورنس اینڈ کار انشورنس کروا سکتے ہیں؟ نہیں. تکافل انشورنس کون سی کمپنی سے لیا جائے؟ نہیں, جائز نہیں ہے مجبوری کے بغیر. مجبوری کا مطلب بعض ملکوں کا قانون ہوتا ہے انشورنس کروانا. تکافل کے بھی اس میں اختلاف ہے, اگرچہ دارالعلوم کرنگی کے علماء جائز کہتے ہیں مگر ہمارے ہاں ابھی تک جامع الرشید کے علماء کو اس پر اطمینان نہیں ہے. مولانا طارق جمیل صاحب پر کفر کے فتوے کی خبریں پھیل رہی ہیں, آپ کچھ گفتگو کر دیں تاکہ لوگوں کا ذہن صاف ہو جائے. مولانا طارق جمیل صاحب کی شخصیت الحمدللہ ایسی ہے کہ جو ان پہ فتوے لگا رہے ہیں وہ خود ہی کفر کے فتوے لگانے والے خود ہی اپنی مارکیٹ ویلیو خراب کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. بلا وجہ وہ ایسی ایک بحث شروع کرتی ہے جس کا نہ سر نہ پیر. بھائی اگر انہوں نے عمران خان کی تعریف کی ہے تو آپ بول دو غلط تعریف کی ہے. اگر مولانا طارق جمیل صاحب نے عمران خان کے بارے میں کہہ دیا کہ اچھا آدمی ہے اور یہ ہے فلانا ہے ڈمکانا ہے, تو آپ بول دو بھائی ایک کلپ بنا دو, بھائی میں مولانا طارق جمیل صاحب کی رائے سے متفق نہیں ہوں, یہ دلائل ہیں, آپ ایک کلپ بنا دو, ختم ہو گئی بات. اتنا زیادہ اس کو جذباتی ہو جانا, تو یہ تو کوئی بھی سمجھدار آدمی اس جذباتی پن کو قبول نہیں کرے گا, تو یہ طریقہ ہی ٹھیک نہیں ہے. مولانا طارق جمیل صاحب نے کوئی مولانا فضل الرحمان کی مخالفت تھوڑی کی ہے کہ عمران خان ایک نمبر ہے اور مولانا فرمان دو نمبر ہے, ایسا تھوڑی کہا انہوں نے, صحیح ہے نا. تو یہ عجیب, اتنا بھی کسی کو رائٹ نہیں دو گے بولنے کا, تو بھائی یہ تو گھٹن والا ماحول ہے ہمارے یہاں. آپ زیادہ زیادہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ انہوں نے تعریف کی, آسٹریلیا میں تھے نا, انہوں نے بھی بیان دیا کہ بہت اچھا آدمی ہے, تو آپ زیادہ زیادہ ایک تمیز کے دائرے میں کلپ بناتے کہ بھائی مولانا طارق میر صاحب ہمارے لیے قابل احترام ہیں, عالم دین ہیں, اللہ نے بہت سے لوگوں کو ہدایت دی ہے, لیکن ہماری رائے یہ ہے کہ وہ سیاسی لائن کے آدمی نہیں ہے, بہت سی چیزیں ان کو پتہ نہیں ہے, تو انہوں نے جو تعریف کی ہے ہماری رائے میں یہ غلط تعریف کی ہے, اور یہ جو یہ اس کے یہ دلائل ہے, ختم. پھر جس نے مولانا کی حمایت کرنی ہوتی وہ ایک اور کلپ بنا دیتا کہ بھائی جس نے مولانا پر اعتراض کیا ہے کہ غلط تعریف کی, تو میری رائے میں صحیح تعریف کی ہے, غلط تعریف نہیں کی. تو پھر دوسرا آتا وہ کہتا ہے نہیں نہیں صحیح کی ہے. تو یہ بحث چلتی رہتی ہے, ہمیشہ سے چل رہی ہیں ایسی بحثیں, کیا خیال ہے بھائی, چلتی رہتی, لوگ خود ہی فیصلہ کر لیتے کون صحیح ہے کون غلط ہے, نہیں بھی فیصلہ ہوتا کنفیوز ہو جاتے. تو اس میں اتنا زیادہ جب آپ جذباتی سیاست میں آ کے بنتے ہیں تو اس سے میرے بھائی مجمع ٹوٹے گا, امت دھڑوں میں تقسیم ہوگی, اور عین ممکن ہے کل جن سیاسی لیڈروں کی وجہ سے آپ اتنے زیادہ جذباتی ہو رہے ہو, کل وہی کمپرومائز کر لیں تو آپ کے پاس پھر کمپرومائز کا راستہ نہیں ہوگا. یہ ایسا ہوتا رہے, مشرف یوں ہے, مشرف فلانا ہے, مشرف چور ہے, مشرف ڈکٹیٹر ہے, لیکن قوم کے وسیع تر مفاد میں سلو کی گئی, اور وہ سلو ممکن ہے صحیح ہو, وہ کہیں بھائی ٹھیک ہے جیسا بھی ہے, لیکن ابھی ہمارے اس سے جوڑ میں کیا ہے, بھلائی ہے, کیا خیال ہے. تو کہتے ہیں کسی سے دشمنی کرو اتنی کہ بعد میں دوستی کا بھی آپشن رہے, دوستی کرو تو اتنی کہ دشمنی بھی نبھا سکو, پھر اس دوستی میں سارے اپنے راز اس کو دے دیے, اب دشمنی کر رہے ہو تو وہ راز پاش کر رہے بیٹھ کے, تو اتنا دل دینے کی ضرورت کیا تھی ہے بھائی, اتنا زیادہ اس سے محبت کر. میں بھی پی ٹی آئی والوں سے بھی کہتا ہوں عمران خان کی اگر آپ حمایت بھی کرتے ہو وہ بھی اعتدال سے, واپسی کا آپشن رکھو, ٹھیک ہے نا, جے یو آئی کے لیے بھی تھوڑی سی جگہ رکھو, ایسا نہ ہو کل آپ کی نظر میں عمران خان غلط ہو گیا تو جے یو آئی کو صبح شام اتنا برا والا کہا آپ نے کہ اب آپ کے پاس لوگ ماریں گے آپ کو, یار تو بول رہا تھا یہ ایسے ہیں. تو ٹھیک ہے آپ پی ٹی آئی کی حمایت کرو, جے یو آئی کے لیے بھی تھوڑا سا سافٹ کارنر رکھو, اور اگر آپ جے یو آئی کی حمایت کر رہے ہو کرو, آپ پی ٹی آئی کی مخالفت کرو, لیکن تھوڑا سا اتنا رکھو کہ کل اگر مجھے وہاں جانا پڑ گیا تو کسی منہ سے جا سکوں میں وہاں پہ. مولانا طارق جمیل صاحب نے صرف عمران خان کی حمایت کی ہے, لیکن آج اگر وہ مولانا فضل الرحمان کی حمایت کرتے ہیں تو ان پہ انگلیاں نہیں اٹھیں گی, وہ کہیں گے بھائی میں نے اس کے بھی کردار کی حمایت کی تو مجھے اس معاملے میں مولانا بڑے ٹائٹ لگے, یہ کام بڑا خاندانی ہو گیا, کوئی نہیں ان کو کہے گا آپ نے غلط کہا, کہیں گے بھائی آپ تو حق پرست ہیں, اس وقت آپ کو وہ صحیح لگا, اس وقت آپ کو یہ صحیح لگا. لیکن جو مولانا طارق جمیل صاحب کو انتہائی فحش الفاظ میں فیس بک پہ یوٹیوب پہ دیکھو نا کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں, گالیاں دے رہے ہیں, تو وہ اپنے لیے دروازے بند کر رہے ہیں. تو ہماری وہ جو میں نے بھی بتایا تھا نا جذباتیت جو ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, وہی جذباتیت یہاں بھی ہے. میں اتنا پھنس گیا ہوں بعض چیزیں کر کے, ایک دفعہ میں نے بھی ایک ونس اپون اے ٹائم میں نے کہا تھا عمران خان نے وہ ایک اچھا کام کیا اسمبلی میں, اچھی تقریر کر دی, بھائی یہ کہا میں نے, بھائی بہت زبردست تقریر کی, تقریر ہی کی ہے نا اچھی, میں تو اب کہہ رہا ہوں کہ اور کچھ کیا بھائی, بہت اچھی تقریر کر دی, ختم ہو گئی بات. او بھائی کے پی کے میں لوگ گئے کہہ رہے ہیں پورے مدرسے آپ کے خلاف ہو گئے, سارے علماء آپ کے خلاف ہو گئے, میں کیا ہوں سب دکھا رہے ہیں یہ دیکھو پی ٹی آئی کا آدمی ہے, ممبر رسول کا غلط استعمال کر رہا ہے. تو میں نے کہا بھائی اگر اتنی سی بات, آپ کی عقیدت اتنی ہلکی تھی کہ آپ جس کو غلط سمجھ رہے ہو ہم نے اگر ایک لفظ اس کی تقریر اس کی ذات میں بھی نہیں تقریر کی تعریف میں کہہ دی اور آپ کی عقیدت تیل ہو گئی, تو ایسے عقیدت مندوں کی ہمیں چندہ ضرورت نہیں ہے. ذرا بڑا رکھو, میرے بھی اساتذہ ہیں بعض, میرے استاذ جے یو آئی کے کٹر ہیں, ہے نا, بہت زیادہ جے یو آئی کے حامی ہیں اور عمران خان کے بہت خلاف ہیں, اور میرے ہی اساتذہ میں بعض ایسے عمران خان کے بہت حامی ہیں اور جے یو آئی کو لفٹ ہی نہیں کراتے. وہ ہم تو دونوں سے بڑی تمیز سے ملتے ہیں, ہم نے تو نہیں کہا کہ میرے دل سے میرے فلاں استاذ ہمیشہ کے لیے اتر گئے, ابھی بھی نہیں کہا. وہ جب استاذ ملتے ہیں میں کوشش کرتا ہوں ان کے ہاتھ چوم لوں کسی طریقے سے, اس لیے کہ ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا. اگر آج وہ پی ٹی آئی کے حامی بن گئے یا جے یو آئی کے حامی بن گئے تو بھائی ان کی یہ تو میڈیا نے پروپیگنڈا اتنا کیا ہے, حق کو پہچاننا اتنا مشکل بنا دیا ہے, گالیوں سے تو دلائل شروع ہوتے ہیں آج کل, پتا کیا چلے گا حق پر کون ہے غلط کون ہے, ہر الٹی چیز کی تاویل موجود ہے, ہر سیتی چیز میں کیڑے نکالنے کے لیے آپ کے پاس مشینیں موجود ہیں. جو کوئی اچھا کام کرے اس میں 10 کیڑے نکال کے اس کو ایجنٹ قرار دے دو, جو الٹی سیدھی حرکتیں کر کے پاگل ہو گیا ہے اس کے ہر الٹے کو سیدھا کر کر کے مصلحت کا نام دے دو. تو یہ تو مارکیٹ میں بہت چل رہا ہے. میرے اپنے استاذ ہیں دو بڑے مشہور استاذ, میں نام نہیں لوں گا, دونوں سے بڑی عقیدت ہے مجھے, دونوں سے میں جب ملتا ہوں میں دل چاہتا ہے جھک کے ان کے ہاتھ چوم لوں, وہ چومنے نہیں دیتے ہاتھ, ان کی طرف سے پابندی ورنہ چوم لیتا, اور دل باغ باغ ہو جاتا ہے محبت سے، لیکن ایک کٹر جے یو آئی کے ہیں اور عمران خان کے بہت خلاف ہیں، اور دوسرے کٹر عمران خان کے ہیں جے یو آئی کے شدید خلاف ہیں. تو میں یہی کہتا ہوں بھاڑ میں جائیں ان کا اختلاف، میں اپنے تعلقات کیوں خراب کروں بھائی. تو میں دونوں سے ملتا ہوں، اور ان کو بھی جن کو پتا ہے کہ وہ ان کو بھی میرے بارے میں پتا ہے کہ یہ کدھر کو زیادہ لڑکاؤ ہے اس کا، تو وہ بھی کچھ نہیں کہتے. ہمارے جامع تو رشید میں نا عجیب کھچڑی چل رہی ہے، ایک استاد ادھر کا ہوگا ایک استاد ادھر کا ہوگا، پھر بھی محبت سے مل رہے ہیں، چائے پی رہے اکٹھے بیٹھ کے، تھوڑی بہت گپ شپ کر لیتے ہیں. تو مسئلہ جے یو آئی پی ٹی آئی کا نہیں ہے، یہ تو قیامت تک چلتا رہے گا. سیاست میں سارے متحد تھوڑی ہوں گے، جمہوریت تو نام اسی کا ہے، وہ ادھر کی ٹانگیں کھینچے وہ ادھر کی اس کی ٹانگیں کھینچے، وہ اس پہ الزام لگائے وہ اس پہ الزام. جمہوریت میں تو یہی ہوتا ہے، بادشاہ تھوڑی ہے. سعودی عرب میں کوئی کسی کا نہیں ہے، سب بادشاہ کے ہیں. سب کہتے ہیں بادشاہ سلامت بہت اچھے، کیونکہ وہاں آپ کے پاس دوسرا آپشن ہے ہی نہیں. دبئی میں بادشاہ سلامت بہت اچھے، ابو ظہبی کا شیخ بہت اچھا بھائی. آپ جیل میں بھی ہیں تو شیخ صاحب آپ بہت اچھے، کیونکہ اچھے کہیں گے تو نکلنے کا کچھ چانس ہے، ٹھیک ہے نا. برا کہہ دیا تو نکلنے کا چانس. تو بادشاہت میں تو سب اچھے. جمہوریت کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ بھائی وہ ادھر ہے تو جو حکومت میں نہیں ہے وہ، جو حکومت میں اس کی ٹانگیں کھینچے گا وہ، اب جب یہ والا حکومت میں آئے گا تو وہ والے کی ٹانگیں کھینچے گا. وہ ٹانگے ایسے ہی تو وہ کرسی سے تھوڑی کھینچیں گے، ٹانگیں کھینچنے کا یہی طریقہ ہے. وہ فلاں فلاں کا ایجنٹ ہے، وہ کہیں گے نہیں فلاں فلاں کا ایجنٹ ہے، وہ فلاں چور ہے، فلاں یہ ہے، تو یہ چلے گا مارکیٹ میں. تو ہم اپنے تعلقات کیوں خراب کریں؟ ہم پاگل ہیں، صحیح ہے نا؟ ہم کیوں لڑیں؟ ہمیں تو اس لڑنے کی کوئی سیٹ ملی نہیں رہی. بس جن کو مل رہی ہے جو لڑائی میں ان کو کامیابی، ہمیں تو کچھ بھی نہیں. ہمارے تعلقات خراب ہو رہے ہیں، ہمارے تو 10 کام اٹ گئے. اب بتاؤ میں اگر یہاں جے یو آئی کو برا بھلا کہوں اور دودھ میرے جے یو آئی والوں کے پاس سے آتا ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، دودھ جو میں نے لگوایا وہ بندہ کس کا ہے؟ جے یو آئی کا. کچھ بھی ملا دے میرا تو بیڑا گرک ہو گیا نا. تو میں تو اگر بالفرض بالفرض جے یو آئی کی مخالفت بھی کروں گا تو اتنی تمیز سے کروں گا کہ وہ اتنا وہ نا حدود والے کو غصہ نہ آئے. کیا خیال ہے؟ تھوڑا سا سافٹ کارنر. اور اگر میں پی ٹی آئی والے سے میرے چاول آ رہے ہیں، ایک مثال دے رہا ہوں، راشن کی دکان پی ٹی آئی والے کے پاس ہے یا پانی وہاں سے آ رہا ہے، تو میں پھر تھوڑا سافٹ کارنر پی ٹی آئی کے لیے بھی رکھوں گا کہ یار اتنا نہیں جاؤ کہ وہ پانی میں کچھ ملا دے یا پانی مہنگا کر دے. ابھی تو تمیز سے گھر خود پہنچا کے چلا جاتا ہے، راشن والا میرے گھر خود راشن دے جاتا ہے، میں صرف بل پے کر دیتا ہوں. عزت ہے الحمدللہ کہ بھائی راشن والے سے وہ خود کہہ رہے ہیں مفتی صاحب آپ کو آنے کی ضرورت نہیں، جتنے مجھے فون پہ بتا دیں وہ سارا گھر میں انڈے آٹا دال سب گھر پہنچا دیتا ہے. اور ٹماٹر والے سے تو میں نے دوستی کر لی ہے. اس دن میں گیا میں نے کہا ٹماٹر کس طرح کہہ رہے ہیں 100 روپے پاؤ، یہ ریٹ چل رہا ہے نا، ابھی کچھ سستا ہوا ہے سنا ہے. دو دن پہلے کی بات ہے، میں نے کہا ٹماٹر کہہ رہا ہے 100 روپے پاؤ. میں نے کہا ٹماٹر تو اب مارنے کے لیے بھی، ٹماٹر کھیلتے تھے نا لوگ، بچے کھیلتے، میں نے کہا اب تو انڈے سے ماریں گے ایک دوسرے کو، اتنا مہنگا ٹماٹر 100 روپے پاؤ. میں نے کہا کیا کر رہا ہے بھائی. لیکن پی ٹی آئی کو گالیاں نہیں دی میں نے، ایسے موقع پہ تو بنتا ہے نا یار، ٹماٹر 100 روپے کر رہے ہو عمران خان، کیا کر رہے ہو؟ کیوں ممکن ہے یہ سبزی والا کس کا نکلے؟ ابھی تو 100 روپے کا 150 روپے کا دے رہے، تو نے عمران خان کو برا کیوں بولا؟ جتنا مرضی مہنگا ہو جائے میں اس کے سامنے کم از کم نہیں بولوں گا. ایک مثال دے رہا ہوں، یہ تو ایک ایسی چھوٹی چھوٹی چٹکلے ہیں میرے، لیکن بتانے کا بڑا مقصد یہ ہے کہ بھائی ان بڑوں کی آپس میں اختلاف کی وجہ سے آپس میں نفرتیں پیدا مت کرو. ایک گھر میں لڑائی ہو رہی ہے، یہ مولانا جے یو آئی کا ہے، یہ پی ٹی آئی کا، دونوں پھڈے بازی میں لڑ رہے ہیں آپ. اور چھوڑو یار، سیاسی لوگوں کو اتنا لفٹ کرانے کی ضرورت. عمران خان نے تقریر اچھی کی، بہت میں کہتا ہوں بہت مزیدار، مزہ آ گیا بھائی، ہمیں مزہ آ گیا، ہم نے بیان کر دیا، بہت مزہ آیا یار، کیونکہ آج تک کسی نے اس طرح کی تقریر کی نہیں ہے. اب مزہ آ گیا تو ہم تو بولیں گے نا مزہ آیا ہم کو. اب اتنا بھی منہ پہ ٹیپ لگا کے بیٹھو گے کہ نہیں کیوں بولا، مولانا فضل الرحمان کر دیں گے تو ہم اور بھی بولیں گے اب تو اور زیادہ مزہ آ گیا، کیونکہ ہماری کمپنی کے آدمی ہیں، اب تو وہ مولوی ہیں. ایک آدمی پہ مولویت کا لیبل نہیں لگا، وہ کر رہا ہے تو مزہ آ رہا ہے. جب مولانا فضل الرحمان جب جنرل اسمبلی میں کشمیر کا ایشو اٹھائیں گے اقوام متحدہ کی، اور جب وہ وزیر اعظم بنیں گے، اور جب وہ جنرل اسمبلی میں کشمیر کا ایشو اٹھائیں گے اور توہین رسالت کا، پھر تو ہٹو بچہ ہو جائے گا بھائی، پھر تو ہم ایسی تقریر کریں گے کہ آپ بھول جاؤ گے. کیا خیال ہے؟ تو اب یہ ہے کہ اعتدال بہت ضروری ہے. اپنے علماء سے، نیک لوگوں سے ہی، آپ مولانا تاریم عل صاحب سے اگر ہاتھ دھو بیٹھو گے تو آپ کے پاس کوئی خطیب مارکیٹ میں اتنا مؤثر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، جس کو سب سنتے ہوں. یا تو پھر مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے بہت سارے خطیب پڑے ہوتے تو اس میں مولانا تعلیم صاحب کو آپ نے نکال دیا, تو پھر کون ہے بھائی؟ کوئی ویسے مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے تھوڑی خطیب. خطیب بہت ہیں لیکن ایسا فیمس کہ جو ہر طبقے میں لوگ اس کو سن رہے ہوں اور دین پر آ رہے ہوں اور پوری دنیا میں ان کی قدر ہو رہی ہو. آسٹریلیا, کینیڈا نے 10 سال ان کے بیانات سنے کینیڈین گورنمنٹ کے لوگوں نے, پھر جا کے ان کو پرمیشن دیا ہے, سمجھ رہے ہیں؟ تو ایک مولویوں کا بڑا اچھا لیبل گیا نا, انہوں نے کہا یار ان کے 10 سال کے بیانات میں محبت ملی ہے کینیڈین گورنمنٹ نے. یہ مولانا تعلیم صاحب نے مجھے خود بتایا کہ 10 سال ان لوگوں نے میرے 10 سال بیانات نہیں, یعنی 10 سال کے بیانات پچھلے, کیونکہ ان کا یہ ڈر تھا کوئی دہشت گردی نہ ہو یا کوئی مسئلہ نہ ہو. 10 سال کے ان کے جو ہے نا وہ کیسٹیں سننے کے بعد کیا کہ بھائی یہ یعنی کوئی یعنی دہشت گردی کا کوئی جذباتیت کوئی ایسا نہیں, ہمارے امن کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے. تو اس سے ایک اسلام کے بارے میں بڑا اچھا میسج بھی تو چلا گیا نا کینیڈا کی گورنمنٹ کے پاس کہ یار تم نے 10 سال کے ان کے بیانات سنے, کوئی نیگیٹو نہیں. اس کا مطلب جو اسلام کے بارے میں ایک پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ دہشت گردی پروپیگنڈا ہی, اس کا حقیقت سے تعلق نہیں ہے. تو اس پہ ان کو سلوٹ کرنا چاہیے تھا کہ حضرت میری جب مولانا سے پہلی دفعہ ملاقات ہوئی میں نے کہا حضرت آپ کی وجہ سے ہماری عزت ہے, میں نے کہا آپ کی وجہ سے, آپ نے اتنا بڑا مجمع دینداروں کا تیار کر دیا ہے کہ اب وہ مجمع ہمیں بھی وہ پکا پکایا مجمع مل رہا ہے. سعید انور نے میری دعوت کی تھی ابھی 2 گھنٹے گپ شپ ہوئی, بڑے ہیلو ہائے ہوا اور بڑے ماشاءاللہ. تو سعید انور کو دین پہ لانے والے کون ہیں؟ مولانا تعلیم صاحب ہیں. جب وہ لائے ہیں تو ہمیں بھی ہمیں پکا پکایا سعید انور مل گیا, کیا خیال ہے؟ میں نے تو سعید انور پہ محنت نہیں کی, وہ پکا پکایا مل گیا. ہم نے بھی کیش کرایا, ہم نے ممبر پہ لا کے بیان کروایا, اتنے لوگوں نے سنا, وہاں جا کے بکرا بھی کھا لیا ہم نے, دعوت بھی کھا لی. تو یہ بکرا ہمیں کس کی برکت سے ملا؟ جنید جمشید کے بڑے بھائی ملنے کے لیے آئے مجھ سے, ادھر آئے نا, تو اب جنید جمشید نے بھی رابطے کی کوشش کی تھی لیکن وہ شہید ہی ہو گئے بےچارے. تو ان کے بڑے بھائی ملنے کے لیے آئے, اب ایک سیلیبریٹی تھا جنید جمشید, اس کا بڑا بھائی مجھ سے ملنے کے لیے آئے. تو میرے لیے خوشی کی بات ہے کہ یار اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں علماء کی محبت پیدا کی, ورنہ ایک فنکار اور ایک گلوکار کا بڑا بھائی کسی مولوی سے ملنے کے لیے آئے, اس کا کوئی تک بنتا ہے؟ ہے بھائی کوئی تک نہیں, یہ کس کی برکت ہے؟ تو وہ بڑے بھائی سے جنید جمشید کو چٹکلا بھی ہو گیا تھا یہاں پہ, وہ آئے ملنے کے لیے. تو میرے بڑے بھائی یہاں مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے, تو وہ ہمایوں جمشید نام ہے نا ان کا, وہ کہنے لگے کہ آواز بھی بڑی ان کی جنید جمشید جیسی ہے نا, مردان آواز. میرے بڑے بھائی مجھے قصہ سنا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں وہ مجھے کہنے لگے مفتی طارق مسعود صاحب سے میرے ملنا ہے. تو میرے بھائی نے کہا اچھا میں ملواتا ہوں آپ کو. اچھا ان کو نہیں پتا تھا کہ میرے بڑے بھائی ہیں. تو جنید جمشید کے بڑے بھائی نے کہا آپ کو پتا ہے میں کون ہوں؟ میرے بھائی نے کہا نہیں. کہا کہ مجھے مفتی طارق صاحب نے بلایا ملاقات کے لیے اور میں جنید جمشید کا بڑا بھائی ہوں. میرے بھائی نے کہا آپ کو پتا ہے میں کون ہوں؟ نے کہا پتہ نہیں, کہہ رہے میں مفتی طارق مسعود صاحب کا بڑا بھائی ہوں. دونوں فنٹر گیری پہ لگے ہوئے. خیر میں نے بڑے بھائی نے سنایا, مجھے بہت ہنسی آئی. تو ایک دفعہ وہ ہمارے بڑے بھائی کو نا ایک صاحب ابھی ملے پچھلے ہفتے, میری ویڈیو دکھا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں ان کو کبھی سنا کرو, ان کو جانتے ہو؟ میرے بھائی نے کہا اس کو تو میں نے مارا بھی ہے, اس بندے کو تو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیٹا ہے. کہہ رہا یار, تو عجیب عجیب لطیفے ہوتے ہیں نا. اب یہ پکا پکایا مجمع ہمیں ملا, بات سے بات چل پڑی ہے. وینا ملک کا بھی نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے, بہت زیادہ دین پر بیچاری بہت کوشش کر رہی تھی آنے کی, اس کے حالات گھریلو کچھ ایسے ہوئے کہ جتنا آنا چاہتی تھی تو نہیں آ نہ سکی. تو اس نے بھی ملاقات کی اور دین کے بارے میں بہت کچھ معلومات حاصل کرنے کی. یہ واقعہ 2-2.5 سال پرانا, تقریباً میرا خیال ہے 2 سال ہو گئے ہوں گے اس واقعے کو, کیونکہ میں کسی بالی ووڈ کا میں نے تذکرہ کر دیا تھا نا کہ کسی کا فون آیا تو اس پہ لوگوں نے کہا شو مار رہا ہے یہ, فلانا کر رہا ہے, تو ڈمکانا کر رہا ہے. تو یہ پرانا قصہ ہو گیا, تو اب بات نکل پڑی ہے تو میں بتا دوں. تو اس نے بتایا کہ مولانا تاریم صاحب نے اس پر کیسے محنت کی. مولانا نے محنت کی ہے, اس کے دل میں ایک دین کی قدر آئی, اس نے اپنی پرانی زندگی کو خیر آباد کہا. جتنا کا جتنا لوگ فوراً کہیں گے وہ تو ابھی بھی آ رہی ہے, یہ کر رہی ہے, وہ کر رہی ہے, بھائی غلط کر رہی ہے اگر اس طرح کر رہی ہے, لیکن پہلے تو بہت غلط کر رہی تھی نا, کافی حد تک تو آ گئی نا دین کی, تو اپریشیٹ کرنا چاہیے نا کہ بھائی چلو آپ پہلے بہت غلط تھی لیکن بہت غلط سے توبہ کر کے تھوڑے غلط پر آ گئی. تو جو آ رہا ہو اس کو تو ویلکم کرنا چاہیے نا, کیڑے نہیں نکالنے چاہیے. تو اس نے ملاقات کی, جو بھی اس نے بیچاری نے جو بھی دین پر آنا چاہتی تھی اور جو اس کو خطرات تھے خدشات سے اس پہ. تو یہ جو اس ٹائپ کے جو لوگ ہیں اس پر میں نے تو محنت نہیں کی, اس پر محنت کس نے کی ہے؟ دبئی گئے، اس کے گھر گئے، اس کو بہن کہا، اور ان حالات میں کہا جب پوری دنیا اس کی فحش فلموں کی وجہ سے اس پہ لعنتیں بھیج رہی تھی. وینا ملک نے مجھے بتایا کہ میں جب دبئی میں تھی، یہ انڈیا میں اس نے کوئی فحش فلمیں بنائی تھی، تو انڈیا میں اس نے بتایا کہ میں نماز بھی پڑھتی تھی، تھی تو ہے تو مسلمان نا، کہہ رہی میں نماز پڑھ رہی ہوں، جب نماز کا ٹائم ہوتا تو پورے پراپر ڈریس میں نماز. اس نماز کی وجہ سے جو اور بھی کچھ لوگ متاثر ہونا شروع ہو گئے تھے جو ہندو تھے، نماز میں تو ویسے ہی ایک الگ اٹریکشن رکھی ہے، تو اس کی وجہ سے جو متعصب ہندو ہے نا وہ میرے خلاف ہو گئے وہاں پہ، کہ یہاں نماز کو کیا کر رہی ہے، بالی ووڈ میں پروموٹ کر رہی ہے، نماز کا ماحول بنا رہی ہے، تو یعنی اس سے تو مسئلہ خراب ہو جائے گا. تو ان کی طرف سے اس کو دھمکیاں آنا شروع ہو گئیں، یہ بھاگ کے آئی دبئی. دبئی آئی ہے تو یہاں سے دھمکیاں گئیں کہ اگر یہاں ہی تو جان سے اڑا دیں گے، کیونکہ فحش فلمیں بنائی اس نے وہاں پہ. کہہ رہی ہے وہ ادھر نماز کی وجہ سے پٹائی ہو رہی ہے ادھر پٹائی ہو رہی ہے ڈریسنگ کی وجہ سے، تو دبئی میں ہی اٹک گئی نا، کہ نہ یہاں کے نہ وہاں کے. یہ میں ایک یعنی ایک سوچ بتا رہا ہوں. خیر، تو مولانا طارق جمیل صاحب نے ان دنوں میں اس پہ شفقت کا ہاتھ رکھا اس کے سر پہ، جب سب نے اس کو مسترد کر دیا تھا کہ یہ ایسی ہے یہ ویسی ہے، ایسی کنڈیشن میں جا کے اس کو محبت سے سمجھایا بجھایا اور دوپٹہ لے آئے اس کے سر کے اوپر. پھر اس کے گھریلو حالات کچھ جو ہے نا، وہ جہاں نکاح ہوا تھا وہ رشتہ ٹوٹ گیا، معاملات بہت خراب ہو گئے، جس کی وجہ سے بقول اس کے کہ مجھے دوبارہ اسی لائن میں آنا پڑا. واللہ عالم، زیادہ میں گہرائی میں نہیں جاتا. تو یہ جو پکا پکایا مال فنکاروں کا، اداکاروں کا، کھلاڑیوں کا، آج علماء کو یہ لوگ سن رہے ہیں، صرف ہمیں تھوڑی سنتے ہیں، اور بھی علماء ہیں جن کو یہ لوگ سنتے ہیں جو کھلاڑی ہیں یا اداکار لوگ ہیں. تو یہ محنت میں زیادہ تر کس کا پہلے ہاتھ ہے؟ مولانا طارق صاحب، جس کی وجہ سے یہ لوگ علماء کے قریب ہوئے، پھر علماء کو سننا شروع کیا، بہت سارے علماء کو انہوں نے ان کے قریب آئے اور ان سے ہدایات لینا شروع کی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں بھائی، اگر ان کو آپ مارکیٹ سے نکال دو گے ٹھیک ہے نا، تو پھر تو کوئی دوسرا اتنا مؤثر آدمی ہمارے پاس مارکیٹ میں ہے ہی نہیں جو اس طبقے پر محنت کر رہا ہو. تو یہ تو بجائے اس سے اسلام کا فائدہ نہیں ہوگا. اس سے اگر کوئی غلطی ہوئی بھی ہے تو بھائی غلطی کو بیان کرنے کا بھی ایک اسٹائل ہوتا ہے، کوئی انہوں نے کفر تھوڑی کر دیا. یہ جو یوسف علیہ السلام والا واقعہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو گدے پہ بٹھا کے یہ کیا، میں بھی یہ واقعے کو مجھے بھی اچھا نہیں لگا تھا، یہ واقعہ کوئی اتنا مستند نہیں ہے، لیکن ان کی نیت توہین کی نہیں پہلی بات یہ، اور یہ واقعہ مفسرین نے لکھا ہے. تو جب مفسرین نے ایک واقعہ لکھا ہے تو اسرائیلی روایات ہیں، تو اسرائیلی روایات کے بارے میں حدیث میں آتا ہے لا نصدق ولا نکذب، نہ ہم ان کی تصدیق کر سکتے ہیں نہ ہم ان کو جھٹلا سکتے ہیں، کیونکہ فی نفسی ہی ایسا ممکن تو ہے نا کہ ایسا کسی پیغمبر کے ساتھ کیا ہو. تو انہوں نے ان اسرائیلی روایات کی بیس پر اس کو نقل کر دیا. اب اس کا اصل حل یہ تھا کہ ہم یہ کہتے بھائی یہ روایت کیونکہ اسرائیلی روایت ہے اور اس میں پیغمبر کی توہین کا عنصر بھی نکلتا ہے، لہذا اس کو بیان کرنا جائز نہیں ہے، ختم. توہین کا فتویٰ لگانا اس بیس پر کہ فلاں توہین ہے، تو پھر سب سے پہلا فتویٰ ان مفسرین پہ لگے گا جنہوں نے یہ واقعہ نقل کیا ہے، اور ان پہ کوئی بھی توہین کا فتویٰ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ ان پہ اگر توہین کا فتویٰ لگاتے ہو تو امام رازی جیسے بڑے بڑے مفسرین مارکیٹ سے پھر بچے گا کیا آپ کے پاس، صحیح ہے نا؟ تو اس لیے یہ علمی لحاظ سے بھی ایک غلط ہے. میں نے بھی جب یہ واقعہ سنا تھا تو میں نے بھی کہا تھا کہ حضرت کو یہ واقعہ نہیں بیان کرنا چاہیے تھا، تو بس بات ختم ہو گئی. مجھ سے کوئی سوال پوچھ لے تو میں بتا دیتا بھائی نہیں ہونا چاہیے واقعہ کو اتنا مسند، ختم بات. اس پہ توہین کے فتوے لگانا، بھائی جو ساری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پہ بات کرتا رہا ہو اور ساری زندگی لوگوں کو نبی کے قریب کرتا رہا، انہیں کو توہین کا آپ وہ فتویٰ لگا دیں تو یہ میرا خیال ہے یہ تھوڑا سا غلو ہو جائے گا. تو اس لیے ہماری رائے میں یہ ٹھیک نہیں ہے. مفتی صاحب بی سی ڈالنا صحیح ہے، بی سی ڈالنا ٹھیک ہے، لیکن اس میں پہلی شرط یہ ہے کہ کسی کو اضافی پیسے نہ مل رہے ہوں، کسی کو اضافی پیسے نہ مل رہے ہوں، کہ جو پہلی بی سی نکلے گی تو اس کو زیادہ پیسے ملیں گے یا اس طرح کی کوئی، یعنی اضافی جتنا دے رہا ہے اتنا ہی ملے. اگر جسم پر تیل لگا ہوا ہو، پاؤں اور ہاتھ پر وضو کے لیے تیل نکالنا ضروری ہے. بعض دفعہ تیل کی چکناہٹ ہوتی ہے، پانی ٹھہرتا نہیں، پھسل جاتا ہے، تو وہ کوئی بات نہیں، اس سے بھی وضو ہو جائے گا، پانی بہانا ضروری ہے چاہے وہ پھسل ہی کیوں نہ جائے. اکثر مسلمان علاقے میں کوئی ہندو، یا بھائی بہت لمبے ہو گئے یار، تھک گیا ہوں، یہ ایک آخری رہ گیا، چلو اکثر مسلمان علاقے میں کوئی ہندو یا کرسچن رہتا ہو اور ان کے گھر میں موت ہو جائے تو کیا مسلمان کو ہندو کی موت میں جانا چاہیے، کندھا دینا چاہیے؟ بھائی ان کی تعزیت تو کی جا سکتی ہے کہ افسوس ہوا آپ کا فلاں دنیا سے چلا گیا، ہمارے لائق کوئی خدمت ہو تو بتائیں، اس کے لیے دعا کرنا جائز نہیں ہے، اور ان کی جو میت کی رسومات ہیں ان میں شرکت جائز نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ قبرستان تک بھی جا سکتے ہیں، بعض دفعہ شوق بھی ہوتا ہے نا دیکھنے کے یہ لوگ کرتے کیا ہیں۔ میں وہاں تھا ہانگ کانگ میں، تو میں نے ان لوگوں سے کہا یار مجھے دکھاؤ یہ مرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں ہندو لوگ، میں نے تو یعنی میڈیا پہ تو دیکھا ہے ہندوؤں کی لاشوں کو جلاتے ہوئے یوٹیوب پہ، لیکن ویسے کبھی دیکھا نہیں ہے۔ تو ویسے یہ آدمی کو شوق ہوتا ہے کہ کرتے کیا ہیں، تو وہ مجھے لے گئے، پتہ نہیں ہانگ کانگ تھا یا بینکاک تھا مجھے یاد نہیں، تو وہ ایک بھٹی تھی، انہوں نے دکھا یہ بھٹی ہے، پہلے جلاتے تھے وہ آگ لگا رہے لکڑیاں جلا کے، وہ بڑی ٹینشن والا کام تھا، اب اس میں اتنی یعنی پاور کا کرنٹ ہوتا ہے کہ میت کو یوں کیا اور یوں کر کے نکالا، راکھ بن کے نکلتی ہے۔ تو وہ جگہ تو میں نے دیکھی، لیکن میت اس وقت کوئی اتفاق سے مرائی ہوئی نہیں تھا، تو کیا کرتا میں، عبرت ہوتی ہے نا ایسی چیزیں دیکھ کے۔ تو اس لیے ان کی تجہیز و تکفین میں اور ان کی رسومات میں شرکت تو جائز نہیں ہے، باقی تعزیت کر سکتے ہیں کہ بھئی بڑا افسوس ہوا آپ کا کہ ریلیٹو چلا گیا، تو بس اتنا ٹھیک ہے نا، تسلی دینا بھئی تم نے بھی جانا ہے ہم نے بھی جانا ہے، تو جانا تو سب نہیں ہے، تھوڑا تسلی رکھو، آپ بھی مر جاؤ گے دو چار دنوں میں، کوئی اتنا پھر ہم اس کو بھی تو تسلی ہوگی نا جب آپ مرو گے، تو وہ والا مرے تو آپ تسلی کرو، تھوڑا سا موت سے ڈر بھی ہو جائے گا اس کو۔ ٹھیک ہے بھائی، اور تو کوئی بات نہیں، کسی نے کوئی پوچھنا ہو سوال؟ آخری بس یہ جی، یہ پھر بعد میں بتاؤں گا۔ نہیں وہ عشاء کی نماز میں داخل نہیں ہے، وتر ایک مستقل نماز ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔
Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood Speeches channel.